کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گھر پتا تیرے غم کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گھر پتا رہے ہر گھڑی گھر پتا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے.
سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ہوم اٹ مے کنسرن. دعوت اسلامی از دا لارجسٹ ریلیجیس نان پالیٹیکل پروپگیشنل اینڈ پیسفل موومنٹ آف قرآن اینڈ سننا ان دا کنٹری ورکنگ فار پروپگیشن آف دی میسج آف ہولی قرآن اینڈ سننا all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام ماہ رجب 1430 ہجری بمطابق جون 2009 میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 12 روزہ تجارت کورس کا سلسلہ ہوا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس میں ہونے والے 4 بیانات کی ڈی وی ڈی بنام تجارت کورس حصہ چہارم مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اپنی تجارت کو حرام سے بچانے، اس کی بنیادی اقسام سے آگاہ ہونے، قسطوں پر اشیاء لینے کا درست طریقہ سیکھنے، زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کرنے کی اہمیت کو سمجھنے اور تجارت کو رشوت و سود سے بچانے کے لیے اس ڈی وی ڈی کو اول تا آخر ضرور ملاحظہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اور عمل کی ترغیب بھی ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑے تو لم یموت حتی یرا مقامہ فی الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر ہم سنیں گے تجارت کے، وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ جن امور سے، جن باتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار میں منع فرمایا ہے، وہ احادیث مبارکہ اور ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم سنیں گے۔ تو اس سے قبل کہ ہم وہ باتیں سنیں، وہ تجارتیں سنیں کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، بہتر ہوگا کہ ہم احکام شرعیہ کے اندر، یعنی جو شرعی احکامات ہیں، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اسے ہم قرآن کی روشنی میں اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے عمل کی روشنی میں مختصر سنتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمانات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی اطاعت مومنین پر لازم ہے۔ آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا، جو کر کے دکھایا، وہ مسلمانوں کے لیے واجب العمل ہے، ضروری ہے، اور بعض جو آپ کے افعال ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا یہ مومن کے لیے بہت ہی اچھا، بہت بہتر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی میں بہتری ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، جو آپ کا اسوائے حسنہ ہے، یعنی جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزار کر دکھائی ہے، اسے سب سے بہتر طریقہ قرار دیا گیا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کامل ہو، جس کا طریقہ کامل ہو، جس کا طریقہ ایسا ہو کہ جس پر عمل کیا جا سکے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار، کہ جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری، ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس پر عمل کرنا آسان بھی ہے، ممکن بھی ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ جس پر بندہ چلے تو جہاں اس کی دنیا سنورتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا رب عز و جل بھی راضی ہوتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس بندے کے لیے یہ اسوائے حسنہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یعنی جو مومن ہے اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دیں، جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کریں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز رہنا یہ ضروری ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں حتی الامکان اس کے اوپر عمل کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عطا کریں، جو دیں، اس پر عمل کرنا، اسے حاصل کرنا، اسے لے لینا یہ مسلمان پر لازم ہے، اور جس چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس سے بچنا یہ مسلمان کے اوپر لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، کہ کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں، کسی بات کا حکم دے دیں، تو اب ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار باقی رہے. یعنی جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے یا اس سے بچنا ہے، تو اب کسی مومن کو کسی مومنہ کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے کسی ذاتی معاملے کو پیش کرے یا اپنے کسی ذاتی معاملے کو ترجیح دے. تو یہ اتنی واضح آیت ہے کہ جس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرما دی ہے، اب چاہے وہ تجارتی معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، چاہے وہ ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے، چاہے اس معاملے کو کرنے سے ہمیں بہت ہی بڑا فائدہ کیوں حاصل نہ ہو رہا ہو، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ معاملہ نہیں کرنا، تو اب مومن کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس معاملے کو کرے. اس کاروباری جو ڈیل ہے، اس کی جو تجارتی معاملہ ہے، اسے وہ کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی، تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا. تو جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، انہیں دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح حاصل کی جائے. وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا، اس کی اطاعت کر لی جائے. جب اس کی اطاعت کر لی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی. یہ جو فرمانات ہیں، یہ تمام کے تمام اس بات پر دلالت کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، آپ کا جو حکم ہے، وہ جب آ جائے تو اب جس معاملے میں وہ آیا ہے اس پر عمل کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے. چاہے وہ آپ نے کسی چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہو کہ یہ کام کیا جائے، چاہے آپ نے اس سے منع فرمایا ہو. تو یہ فرمانات جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے حجت ہونے کی یہ دلیل ہیں. تو اب ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو افعال ہیں، جو صحابہ کرام علی مردوان کا طریقہ کار ہے، اس پہ غور کریں، کیونکہ صحابہ کرام علی مردوان کے سامنے یہی آیات تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات تھے، کہ انہیں معلوم تھا کہ جو اسلامی احکامات ثابت ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح وہ احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات، آپ کا جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، وہ سارے کا سارا وہ تھا کہ جو اسلامی شریعت کا ماخذ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ اور قرآن مجید، یہ وہ دو اصول ہیں، اصلی اصول ہیں، کہ جن کے ذریعے سے اسلامی احکامات ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ قیاس اور اجماع یہ الگ چیز ہیں، لیکن جو اصل ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں. لہذا قرآن جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لی کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن بالکل محفوظ ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ سب کے سامنے واضح ہیں، اور اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا. جو احادیث طیبہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے، اس کا ذمہ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس امت کے اوپر ڈالی. لہذا ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار کو دیکھیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو ہم تک پہنچایا ہے. آپ کسی بھی نبی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی نبی کی آپ حیات معلوم کرنا چاہیں، تو آپ کو چند ایک باتوں کے علاوہ کسی نبی کی مکمل حیات نہیں ملے گی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ تمام انبیاء کرام علی مردوان کے حالات پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو چند باتوں کے علاوہ نہیں ملے گا. حالانکہ ہر نبی کامل ہے, ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے آیا اور اس نے ایسا نمونہ پیش کیا جو قابل اتباع تھا. ہر نبی کی اتباع کی جاتی تھی, لیکن کسی نبی کا بھی طریقہ کار مکمل طور پہ محفوظ نہیں رہا. لیکن ہمارے حضور علیہ السلام کی سیرت, آپ کی زندگی, آپ کی احادیث طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس امت نے اس انداز میں حضور علیہ السلام کی سیرت کی حفاظت کی کہ مستشرکین, یہ وہ جماعت ہوتی ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور باقاعدہ اسلامی علوم حاصل کرتے ہیں تاکہ اسلام کے اوپر طعن و تشنیع کر سکیں, طنز کر سکیں, ان کو مستشرکین کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت کی ہے, جس طریقے سے اپنے نبی کے اقوال کی حفاظت کی ہے, اس طرح کسی نے بھی نہیں کی. تو حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے, آپ کے جو افعال ہیں, جو آپ کے اقوال ہیں, آپ کے فرمانات ہیں, وہ سب کے سب محفوظ ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کو جاننے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی کون سی باتیں جو ہمیں نہیں ملتی, چاہے حضور علیہ السلام کا حلیہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک کیسا تھا, تو وہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گا. حضور علیہ السلام کی زلفیں کیسی تھیں, تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے کس کس مقام پر کس کس وقت کیسی کیسی زلفیں رکھیں. حضور علیہ السلام کے کپڑے کس طرح ہوا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طریقے سے تھے, آپ بیٹھتے کس طریقے سے تھے, آپ کے سونے کا انداز کیا تھا, بولنے کا انداز کیا تھا, کس طریقے سے آپ علیہ السلام لوگوں سے ملا کرتے تھے, کھاتے کس طریقے سے تھے, اپنی ازواج تھیں ان سے کس طرح ملاقات کیا کرتے تھے. الغرض ہر ہر بات ہمیں معلوم ہے. بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان, کیونکہ جو بندے کی زندگی ہوتی ہے وہ دو طرح ہوتی ہے, ایک اس کی گھر سے باہر کی زندگی ہوتی ہے, گھر کے اندر کی زندگی ہوتی ہے. جو گھر کے باہر کی زندگی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے سامنے واضح ہوتی ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے باہر بندہ کیا کر رہا ہے. لیکن جو گھر کے اندر کے حالات ہیں اس پر ہر ایک مطلع نہیں ہوتا, ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا, کہ گھر کا بندہ ہی جانتا ہے کہ گھر کے اندر وہ کیا کر رہا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ امہات المومنین سے, حضور علیہ السلام کی ازواج سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی کس طرح ہوا کرتی ہے. احادیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان امہات المومنین سے پوچھتے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر وقت کیسے گزارتے, تو امہات المومنین بتایا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام گھر کے اندر اپنے کام کیا کرتے تھے, کپڑے اگر سینے کے لائق ہوتے تو انہیں سیا کرتے تھے, اپنے جوتے سی لیا کرتے تھے, ہر ایک بات کو وہ معلوم کیا کرتے تھے. اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور آپ کی جو خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی, تو آپ نے ان کے گھر پر رات گزاری, اور رات میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام رات کس طرح گزارتے ہیں. آپ نے پھر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کچھ دیر سوئے اور اس کے بعد اٹھے, نماز ادا کی, پھر سوئے, پھر اٹھ کے نماز ادا کی, تو ایک ایک بات کو آپ نے نوٹ کیا کہ حضور علیہ السلام نے کس طریقے سے رات کو اٹھ کر وضو کیا, کس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی, کتنا وقت آپ سوئے, ساری کی ساری باتیں آپ نے معلوم کرنے کے بعد اسے لوگوں کو بیان کیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی جو احادیث تھیں, آپ کا جو طریقہ کار تھا, اسے معلوم کرنے کے در پہ رہا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, چونکہ اب ہر ایک جو اس کے معاملات مختلف ہوتے ہیں, کاروبار بھی ہوتا ہے, دیگر معاملات ہوتے ہیں, تو ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضری یہ ممکن نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احادیث کے اندر موجود ہے, کتب کے اندر موجود ہے, کہ آپ اور آپ کے ایک ساتھی, انہوں نے یہ طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, اور آپ کا جو ساتھی تھا وہ کام کاج کیا کرتا تھا. وہ جب آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری بات بتاتے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کام پر جاتے، وہ آتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتیں سنتے اور پھر جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے کہ آج کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے گزارا۔ تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک ایک بات کو محفوظ کر کے، نوٹ کر کے، یاد کر کے امت کو پہنچایا، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کے بعد تابعین کا طبقہ تھا انہوں نے آگے تک پہنچایا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت جو ہے وہ لکھ لی گئی۔ تو اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت تھی وہ تھی قابل اتباع، دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے افعال ہیں اور جتنے آپ کے اقوال ہیں جو آپ نے فرمایا ہے، یہ تمام کے تمام قابل حجت ہیں، یعنی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا۔ اب بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن ایک انسانی عقل ہوتی ہے اور اس کے مقابل ایک نبوت کی عقل ہوتی ہے، تو نبوت کی جو عقل ہوتی ہے وہ عام انسانی عقل سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو بظاہر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر جب وہ بات آ جاتی ہے اور اس کے برخلاف ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر احکام شرعیہ یہ عقل کے ذریعے ثابت ہوتے تو جو موضوع کے اوپر مسا کیا جاتا ہے میں حکم دیتا کہ موضوع کے تلووں میں مسا کیا جائے، یعنی جو مسا کیا جاتا ہے اگر کسی نے موزے پہنے ہوئے شرائط کے ساتھ تو حکم شرع یہ ہے کہ وہ موزے کے اوپری حصے کے اوپر مسا کرے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ تھا، اگر عقل سے یہ بات ثابت کرتے تو ہم کہتے کہ مسا یہ موزوں کے نچلے حصے میں کیا جائے، کیونکہ مٹی وہاں لگتی ہے، بندہ چلتا ہے تو جو بھی ذرات وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے نچلے حصے پر لگتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے اور آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسا موزوں کے اوپری حصے پر کیا جائے۔ لہذا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا تو اب ہم نے اسی کے اوپر عمل کیا۔ اسی لیے جو اصول فقہ ہیں یعنی شرعی مسائل کے جو ضوابط ہیں، قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر انسانی قیاس جو ہے، انسانی عقل اور حدیث مبارکہ کہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، بظاہر ان کے درمیان کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی کہ مناسبت بنا دی جائے، تو حکم یہ ہے کہ حدیث پر عمل کیا جائے گا اور جو ہمارا قیاس ہے، جو ہماری عقل ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ احادیث طیبہ یہ قابل حجت ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں چار پانچ مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف، آپ کی ایک صفت، آپ کا ایک کام یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ لوگوں کو احکام سکھانے والے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں ارشاد ربانی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، تم ہی میں سے تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہیں ستھرا کرتا ہے اور تمہیں کتاب یعنی قرآن سکھاتا ہے اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام شرعیہ ہیں ان کو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایک وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سکھانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دیگر معاملات کے اندر لوگوں کی رہنمائی فرمائی، لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اسی طرح جو تجارتی معاملات ہیں ان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی، چاہے وہ اب اخلاقی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ بالکل کاروباری، جن کی وجہ سے جو ہے بے و شرا جو ہوتی ہے، جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں وہ جائز یا ناجائز ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہو، ہر طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تاجر برادری کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی احادیث طیبہ کے اندر وہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کی روشنی میں بندہ جو ہے وہ تجارت کرنے والا اپنی زندگی بآسانی گزار سکتا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سوار سکتا ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجار سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تاجر ہیں یہ قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے، یعنی بدکار اٹھائے جائیں گے، بد کردار اٹھائے جائیں گے اور نافرمان اٹھائے جائیں گے، الا مگر وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، نیکی اختیار کرے اور سچائی اختیار کرے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی رہنمائی فرمائی کہ تاجروں کا گروہ وہ ہے کہ جو عمومی طور پر جھوٹ کے اندر مبتلا رہتا ہے، برائیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرما دیا کہ ایسے تجار جو ہیں، ایسے جو تاجر ہیں، وہ قیامت کے دن فاسق و فاجر اٹھائے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رہنمائی فرما دی کہ الا من برا وصدقا واتقا، مگر وہ کہ جو نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور سچائی اختیار کرے۔ اسی طریقے سے تاجر برادری کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، اپنا مال بکوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں اور اس میں وہ سچی اور جھوٹی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا ایاکم وکثرت الحلف، کہ تم پر کثرت سے قسم کھانے سے بچنا لازم ہے۔ تو قسم کھانے سے بچنا لازم ہے، یہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ قسم جو ہے یہ سودا تو بکوا دیتی ہے، مال تو بکوا دیتی ہے، لیکن جو مال کی برکت ہوتی ہے اسے اٹھا دیتی ہے۔ تو یہ رہنمائی فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب مال بیچیں تو اس میں قسم کھانے سے یہ بچتے رہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے تقاضے جو ہیں اس کے بارے میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرمائے کہ جب معاملہ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ کرتا ہے، جب کسی سے تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک کاروباری اصول بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے، وہ یہ ہے کہ جب معاملہ کیا جائے تو نرمی کے ساتھ کیا جائے، جب کسی سے کوئی تقاضا کرنا ہو، اپنا مال لینا ہو یا اپنا جو قیمت ہے اسے حاصل کرنا ہو تو اسے نرمی سے کیا جائے۔ تو یہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو بندہ اس صفت کے ساتھ متصف ہو، جس کے اندر یہ معاملہ پایا جاتا ہو، تو جو تاجر برادری ہے اس کے اندر بھی وہ بندہ ایک اچھا بندہ شمار ہوتا ہے کہ یہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار لیتا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وہ ناجائز امور، ناجائز بیو ہم سنیں گے کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ جو تجارتی امور ہیں ان میں کون کون سی صورتیں ہیں کہ جن سے بچنا بندے کے اوپر لازم ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف سنن دارقطنی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہا عن بیع الکالی بالکالی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ادھار کی ادھار سے بے سے منع فرمایا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو کاروباری معاملہ ہو، جو فرسٹ ٹائم ڈیل ہوتی ہے، یعنی پہلی دفعہ آپ معاملہ کرنے گئے کسی سے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف آپ کا سمن ہوتا ہے یعنی قیمت ہوتی ہے، اور دوسری طرف آپ کی مبی یعنی مال ہوتا ہے۔ تو جو قیمت ہے اور ساتھ میں جو مال ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا اس پر قبضہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے کاروباری معاملہ کیا کہ میں نے آپ سے یہ چیز خریدی، اس نے کہا میں نے بیچی، اتنے کی خریدی اتنے کی بیچی، تو اب یہ ضروری ہے کہ آپ یا تو اسے قیمت دے دیں، 1000 روپے کی وہ خریدی تو 1000 روپے اسے دے دیں، یا پھر وہ آپ کو جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس سے، وہ کتاب آپ نے خریدی یا جو بھی چیز آپ نے خریدی وہ آپ کے وہ حوالے کر دیں۔ یہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اس سے ڈیل ہوئی، آپ نے کہا کہ بھائی یہ چیز میں نے اتنے میں لی، اس نے کہا میں نے دی، آپ کا سودا طے ہو گیا، اب قیمت کا کیا ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد قیمت دیں گے، اور ایک ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد یا 3 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ آپ کی جو چیز ہے وہ مل جائے گی، تو وہ آپ کی قیمت بھی ادھار اور آپ کا جو مال ہے وہ بھی ادھار۔ دونوں طرف ادھار ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ناجائز ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ کا کسی سے کاروباری معاملہ ہو تو اس میں ایک طرف سے قبضہ ہو جانا یہ ضروری ہے، یہ پہلی دفعہ جب آپ کا معاملہ ہو اس وقت کی بات ہے۔ تو اس کو بیع الکالی بالکالی یعنی ادھار کی ادھار سے بے کہا جاتا ہے، ادھار کی ادھار سے ڈیل کہا جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ ناجائز ہے۔ بعض علماء نے اس کی ایک صورت یہ بیان کی کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر زید کا بکر کے اوپر 1000 روپیہ قرض ہے، زید کا بکر کے اوپر 1000 روپیہ قرض ہے۔ اب بکر آتا ہے زید کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میرے اوپر جو تمہارا قرض ہے، تم جو مجھ سے 1000 روپیہ مانگتے ہو، میں 1 مہینے کے بعد اس کے بدلے تمہیں 1 کپڑے کا تھان دے دوں گا، 1 مہینے کے بعد تمہیں اس 1000 روپے کے بدلے 1 کپڑے کا تھان دے دوں گا۔ تو اب وہ جو قیمت تھی وہ بھی ادھار تھی، یعنی 1 مہینے کے بعد دینے کی تھی، اور جو وہ مال دے رہا ہے اسے کپڑے کا تھان دے رہا ہے وہ بھی 1 مہینے کے بعد دے رہا ہے، تو یہ ادھار کی ادھار سے صورت ہوئی اور یہ ناجائز ہے۔ اچھا اب ایک ہوتی ہے، یہ تو ادھار کی ادھار سے بے ہو گئی، ایک صورت ہوتی ہے وعدہ بے کی، یعنی کاروباری وعدہ جسے کہہ لیں آپ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے بازار میں کسی سے جا کر کہا کہ میں آپ سے 1 ہفتے کے بعد یہ کمپیوٹر یا جو بھی چیز ہے یہ خرید لوں گا، اور 1000 روپے کا 1 کمپیوٹر لوں گا، اور 100 کمپیوٹر مجھے چاہیے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے کے بعد آپ کو یہ کمپیوٹر جو 100 پیس ہیں 1000 پیس ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں وعدہ بے، یہ جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بے ہے، یہ جو ڈیل ہوئی ہے آپ کی، یہ منعقد نہیں ہو جاتی، یعنی اب یہ جو آپ کا معاملہ ہوا یہ لازم نہیں ہو گیا کہ اب آپ نے اس سے وعدہ کیا، اس نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آپ نے کہا 1 ہفتے کے بعد میں لے لوں گا، اس نے کہا 1 ہفتے کے بعد میں دے دوں گا، قیمت طے ہو گئی، تو اس کو وعدہ بے کہا جاتا ہے۔ یہ صورت یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے لیں، وہ چاہے تو آپ کو دے، نہ آپ پر لازم ہے کہ اس سے آپ خریدیں نہ اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو دے۔ تو اگر یہ صورت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ اس کے پاس آئے اور آ کر آپ نے اس سے کہا کہ بھائی 1000 جو کمپیوٹر تھے اس کا ہمارا سودا ہوا تھا، اس کی قیمت لیجئے، وہ آپ کو دے دیتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اس میں وعدہ ہوتا ہے کہ میں لوں گا اور وہ کہتا ہے میں دوں گا، یہ نہیں کہ میں نے لیا اور میں نے دیا، سودا ڈن ہو جائے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد قیمت دوں گا، وہ کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد مال دوں گا، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر آپ لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد میں لوں گا اور وہ کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد میں دوں گا، تو یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے۔ اب دونوں کے اوپر یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے پورا کریں، اور 1 ہفتے کے بعد جب آپ کا دوبارہ معاملہ ہو تو یہ بے تعتی کی صورت کہلاتی ہے، تو اس میں آپ دیں گے وہ لے لے گا تو یہ درست ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ میں نے دیا اور اس نے کہا کہ میں نے لیا تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہیں پر یہ بات یاد رکھیے کہ جو کاروباری معاملات کے اندر جو ڈیل ہوتی ہے، بے و شرا ہوتی ہے، اس میں ایک طرف سمن ہوتا ہے، سمن یعنی قیمت جو آپ طے کرتے ہیں کہ اتنے میں یہ مال میں نے خریدا ہے، اس کو سمن کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی فوری دینا لازم ہوتا ہے اور کبھی یہ اس کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ تو جو سمن فوری دینے والا ہوتا ہے اسے سمن حال کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں دینا لازم آتا ہے اسے سمن مؤجل کہا جاتا ہے۔ تو جو بے ہے، جو کاروباری معاملہ ہے، اس میں اصل یہ ہے کہ سمن حال ہو، یعنی فوری دینا لازم ہو۔ تو اب آپ کا کسی سے معاملہ طے ہوا کہ یہ چیز جو ہے وہ میں نے 1000 روپے کی لی، تو اب اگر وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے 1000 روپے مجھے دیجئے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے دیں، جب آپ نے چیز لے لی اپنی تو اب آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ اسے دیں۔ ہاں اگر سمن مؤجل کرنا چاہتے ہیں، بعد میں آپ اسے قیمت دینا چاہتے ہیں، تو اسے طے کرنا ضروری ہے اور اسے بتانا ضروری ہے کہ میں اتنی مدت کے بعد آپ کو یہ قیمت دوں گا۔ تو جو سمن مؤجل ہوتا ہے، جو بعد میں قیمت دینا طے پاتا ہے، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ جتنی مدت مقرر کی جا رہی ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ میں 1 ہفتے کے بعد دوں گا، یا 1 مہینے کے بعد دوں گا، یا میں عید پر آپ کو دے دوں گا، بقرعید پر آپ کو دے دوں گا، فلاں تاریخ کو آپ کو دے دوں گا، یہ معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ بات معلوم نہیں تو یہ ناجائز ہے، سمن کا قیمت کا جسے آپ مؤخر کر رہے ہیں اس کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ چیز لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کی قیمت آپ کو دے دوں گا، اور وہ مقرر نہیں کرتے کہ کب دیں گے، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی قیمت آپ کو دے دوں گا، اس کی جو بھی رقم بنتی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، اور چند دنوں کا کہہ دیتے کہ چند دنوں میں دے دوں گا، تو ایسا نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ وقت مقرر کریں کہ کب آپ دیں گے، اور وہ اس بات پر ایگری ہو، اس بات پر راضی ہو کہ ٹھیک ہے کہ اتنے دنوں کے بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں جو شرعی مسئلہ ہے، بحر شریعت میں صدر الشریعہ نے فرمایا کہ جب کسی سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ اس سے چیز خرید لی اور مقرر ہو گئے اتنے دن کے، ایک ہفتے کے بعد آپ نے دینا ہے، اب اتفاقاً جو ہے ایک سال کا طے ہوا کہ ایک سال کے بعد یہ قیمت دے گا، اب جس کے اوپر ادھار تھا، جس نے چیز خریدی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے انتقال کی وجہ سے وہ جو میعاد مقرر ہوئی تھی، جو مدت مقرر ہوئی تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے انتقال کے بعد یہ لازم ہوگا کہ اس کا جو بھی ترکہ ہے، اس کا جو بھی مال ہے، اس سے اس کا ادھار اتارا جائے، جس کے اوپر قرض ہے، جس نے خریدا ہے، چونکہ وہ مقروض ہو گیا، اس کا مدیون ہو گیا اس کا، تو اب اس کے مرنے پر وہ جو مدت مقرر ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جس نے خریدا ہے، جس کے اوپر ادھار آ گیا ہے، اس کے ورثا پر لازم ہے کہ اگر اس کا مال بچا ہے تو اس مال کو بیچ کر اس بندے کی، جس سے اس نے مال خریدا ہے، اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو مدت آپ مقرر کر رہے ہیں، یہ مدت اس وقت شروع ہوگی جبکہ مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ نے کہا کہ بھائی یہ چیز مجھے دے دیں، 1000 روپے کی ہے، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور ایک ہفتے کی آپ کی میعاد مقرر ہوئی کہ ایک ہفتے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے 1000 روپے دینے ہیں، لیکن وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ ایک ہفتے کے بعد آپ نے 1000 روپے دینے تھے، لیکن وہ چیز ہی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی، اور ایک ہفتے کے بعد وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، تو اب وہ جب چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو اب یہ میعاد شروع ہوگی۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کو وہ مال ملا، تو ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ آپ اسے، یعنی ایک ہفتے کے بعد جو مال ملا ہے، اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ پر قیمت دینا یہ لازم ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ ہی کرتے ہیں کہ چیز لے لی اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ بھائی ہر مہینے یا کچھ ہر دن جو ہے وہ 100 روپے یا 1000 روپے آپ کو میں پیمنٹ کرتا رہوں گا، تو مدت مقرر نہیں ہوتی کہ کتنے عرصے میں دینا ہے۔ تو اس صورت میں جو مال بیچنے والا ہے وہ چاہے تو اپنی پوری قیمت کا ایک ساتھ تقاضا کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پوری قیمت جو ہے وہ دے دی جائے۔ وہ 1000 روپے روزانہ دے رہا تھا، اب اس نے کہا کہ مجھے ایک ساتھ پورے چاہیے، تو جو مال لینے والا ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ پوری قیمت اسے واپس کر دے۔ تو یہ ایک صورت ہو گئی ادھار سے ادھار کی بے کی، اسی کی ضمن میں یہ باتیں آئیں۔ دوسری جو صورت ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، وہ ہے کسی کی بے کے اوپر بے کرنا، کسی کے سودے کے اوپر سودا کرنا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یبیع بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض بعض کی جو خرید ہے، جو سودا ہے، اس کے اوپر سودا نہ کریں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے کوئی مال خریدنے جاتا ہے، دونوں کسی قیمت کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ 1000 روپے کی یا اتنی قیمت کی ہے، اب بس اتنا ہے کہ اس نے قیمت دینی ہے، اس نے مال دینا ہے۔ اتنے میں دوسرا شخص آتا ہے اور آ کر جو ہے اس دکاندار سے کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہیں 1000 روپیہ دے رہا ہے، میں تمہیں اس کا 1500 روپیہ دیتا ہوں، یہ چیز مجھے دے دوں۔ یا اس کے اس دکاندار سے تعلقات ایسے ہیں، یہ وجاہت ہے، وہ شخص ایسا ہے، وہ آ کے کہتا ہے بھائی تم اسے 1000 کی دے رہے ہو، مجھے 1000 روپے کی دے دو۔ تو اب یہ جو سودے پر سودا کیا ہے، اس نے کسی کے سودے کے اوپر سودا کیا ہے، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ المسلم اخ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی بھائی ہے، لا یحل للمؤمن ان یبتاع علی بیع اخیہ، کہ مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے کے اوپر سودا کرے۔ تو اب یہ دونوں ایک قیمت کے اوپر راضی ہو چکے تھے، صرف لینا اور دینا باقی تھا کہ اتنے میں وہ آیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ پہلا سودا ختم کروا کے اپنا سودا کر لیا۔ تو ایک تو یہ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے منع ہے، دوسرا یہ کہ اس میں کسی مسلمان کو وحشت کے اندر مبتلا کرنا، کسی مسلمان کو ضرر پہنچانا ہے کہ وہ ایک چیز لے رہا ہے، اس کا دل اس کی طرف مائل ہے، وہ اس کی قیمت پر راضی ہو چکا ہے، اب اس کی خوشی اس میں کہ اس کو وہ چیز مل جائے، اب اچانک کوئی دوسرا آتا ہے اور اس کی جگہ وہ چیز لے لیتا ہے، تو مسلمان کے دل کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، اسے ضرر ہوتا ہے، اور یہ چیز اسلام کے اندر منع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا، چنانچہ امام ترمذی رحمتہ اللہ تعالی نے حضرت ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من دار دار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، کہ جو کسی بندے کو ضرر پہنچائے، کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے نقصان میں مبتلا کرے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مشقت کے اندر ڈالے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے کہ جو کسی مسلمان کو ضرر میں مبتلا کرتا ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو جب اس طرح کا سودا طے ہو جائے کہ وہ ایک قیمت دینے پر راضی ہے، وہ ایک چیز لینے پر راضی ہے، اب دوسرا آتا ہے کہ قیمت بڑھا رہا ہے، یا اپنی وجاہت کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے وہ چیز لے لیتا ہے، تو یہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ ضرر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وحشت کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جس طرح بے کے اندر منع ہے، اسی طرح اجارے کے اندر، کسی کو نوکر رکھنے کے اندر، کسی کو ملازم رکھنے کے اندر بھی منع ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ملازم رکھا اور اس کی تنخواہ طے کر دی، اب یہ طے ہونے والا تھا کہ وہ راضی ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اتنی تنخواہ کے اوپر آپ کے پاس کام کروں گا، کہ اتنے میں دوسرا بندہ آتا ہے اور آ کے اس ملازم سے کہتا ہے کہ بھائی تم اس کے پاس جو ہے وہ ماہانہ 5000 روپے لے رہے ہو، میں تمہیں 6000 روپے دوں گا، میرے پاس آ کر کام کرو۔ تو اب وہ دونوں ایک چیز پر راضی ہو چکے تھے کہ اتنے میں دوسرا شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ اس ملازم کو لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، تو یہ چیز بھی ناجائز ہے، اور اس سے بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو اس کی ممانعت کی ایک وجہ ہے وہ ہے لالچ، کہ ایک چیز جو ہے وہ مسلمان لے رہا ہے تو وہ اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے، اور یہ چیز بھی ہماری اسلامی تعلیم جو ہے وہ ہمارے اسلاف کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات اپنے ایک رسالے کے اندر، واقعہ بڑا پیارا نقل فرمایا، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پہلے کے اہل مدینہ کس طرح کے ہوا کرتے تھے، مدینے والے پہلے کے کس طرح ہوا کرتے تھے، تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مدینے کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ایک تاجر کے پاس آیا اور ایک بڑی تعداد کے اندر اس نے اس سے کپڑا طلب کیا کہ فلاں کپڑا اتنی مقدار کے اندر جو ہے وہ مجھے دے دیا جائے، تو اس نے کہا کہ جو کپڑا آپ مانگ رہے ہیں وہ میرے پاس ہے، اور جتنی مقدار آپ مانگ رہے ہیں، جتنا آپ کو چاہیے وہ بھی میرے پاس ہے، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ جو میرا سامنے والا دکاندار ہے اس سے جا کے خرید لیجئے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی جب آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے، تو اس نے کہا کہ مجھے جتنا کمانا تھا وہ میں کما چکا ہوں، اور میرا جو سامنے والا دکاندار ہے میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کاروبار نہیں ہو رہا، لہذا آپ جائیے اور اس سے کپڑا خرید دیجئے۔ ان کا انداز یہ تھا، تو اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو گاہک ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم سے مال خرید لے، تو یہ صورت جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ جب دونوں ایک قیمت کے اوپر راضی ہو چکی کہ ہاں اتنی قیمت ہو چکی ہے اور یہ مال آپ کا ہوگا، اگر وہ کسی قیمت پہ راضی نہیں ہوئے کہ اتنے میں میں خرید رہا ہوں اور وہ کہتا ہے میں اتنے میں دے رہا ہوں، ابھی کوئی قیمت طے نہیں ہوئی، اب دوسرا بندہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ میں اس سے کم میں دے رہا ہوں، یا جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ میں خرید رہا ہوں، تو اب یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ طے ہو رہا تھا کہ بھائی یہ چیز کتنے کی ہے، دکاندار کہہ رہا ہے 1500 کی، اور جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے 1000 روپے کی، اب دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے 1500 روپے کی دے دیں یا مجھے 2000 کی دے دیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں ابھی ایک سودے کے اوپر، ایک قیمت کے اوپر راضی نہیں ہوئے۔ اگر راضی ہو جاتے تو اس صورت میں اس طرح کرنا یہ ناجائز ہوتا۔ تیسری جو حدیث مبارکہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجش سے منع فرمایا۔ نجش یہ ہے کہ کوئی شخص جو مال ہے اس کی قیمت بڑھوائے اور اسے اس کے خریدنے کا ارادہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دیں اور اس پہ قیمت سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ 1000 روپے کی میں 1000 روپے کی لوں گا، دکاندار کہتا ہے کہ بھائی 1200 یا 1500 روپے، اتنے میں دوسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ 1200 کی دے دیں یا 1500 کی دے دیں، اب وہ جو خریدنے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں 2000 میں لوں گا، اور جو دوسرا آیا وہ کہتا ہے مجھے 2500 میں دے دیں، اس طریقے سے وہ قیمت بڑھواتا ہے، حالانکہ جو دوسرا بندہ آیا ہے اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اسے خریدے، اس کا کوئی ارادہ نہیں کہ اسے خریدے، بس اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس مال کی قیمت بڑھائے، اس چیز کی قیمت بڑھوا دے، تو اس کو نجش کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا تناجشو، نجش نہ کرو، یعنی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی قیمت نہ بڑھواؤ۔ تو اب یہ بہت ساری دکانوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ خاص بندے مقرر کرتے ہیں، جیسے نیلامی کی بے ہوتی ہے یا دوسری چیزوں کی بے ہوتی ہے، اس میں وہ اس طرح بندے مقرر کرتے ہیں اپنے کہ جو قیمت بڑھاتے ہیں، آپ گئے چیز خریدنے کے لیے، آپ نے کہا کہ یہ 1000 کی، اب وہ دوسرا آئے گا کہے گا 1200 کی، تیسرا بولے گا 1500 کی، آپ سمجھیں گے کہ جو چیز ہے وہ اچھی ہے جبھی تو یہ قیمت لگا رہے ہیں، آپ نے کہا 2000 کی، وہ کہتے ہیں 2500، آپ اور بڑھاتے ہیں، تو اس طرح وہ جو بندے کھڑے ہوتے ہیں وہ قیمت بڑھواتے رہتے ہیں اور جو خریدنے گیا وہ بڑھاتا رہتا ہے، تو یہ مسلمان کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، اور اسلامی شریعت کے اندر دھوکہ دینا، بد عہدی کرنا، یہ وہ جرم ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو غدر ہے، دھوکہ دینا ہے، یہ کسی سے بھی جائز نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کافر اصلی ہو یعنی شروع سے کافر ہو، چاہے وہ مرتد ہو، کوئی ہو، اس کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ جائز نہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے تو یہ برابر والا قیمت بڑھا رہا ہے، تو وہ بھی قیمت بڑھاتا رہتا ہے، مسلمان دھوکہ کھاتا رہتا ہے، تو یہ چیز بھی منع ہے۔ اسی طرح اپنی چیز کی ایسی تعریف کرنا، اپنے مال کی ایسی تعریف کرنا کہ جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کی ایسی خوبیاں بیان کرنا کہ اس چیز کے اندر وہ خوبیاں موجود نہیں تھیں، اور وہ اسے بیان کر رہا ہے تاکہ گاہک اس کی طرف متوجہ ہو کر، اس کی طرف مائل ہو کر اس چیز کو خرید لے، تو یہ چیز بھی ناجائز ہے، اور اس کو بھی نجش کہا جاتا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر منع ہے۔ اچھا، اب یہ صورت ممانعت کی ہے، اس میں ایک صورت جواز کی یہ ہے، جائز ہونے کی، کہ جو چیز وہ بندہ خریدنے کے لیے آیا ہے، وہ چیز بازار کے اندر مثال کے طور پہ اس کی قیمت بنتی ہے 1500 روپے، اب وہ ضد کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے 1000 کی دی جائے یا 1200 کی دی جائے، وہ کم قیمت میں خریدنا اسے چاہ رہا ہے۔ اب کوئی بندہ آتا ہے، اس کا دکاندار کا جو قریبی ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے 1200 کی دے دیں یا 1500 کی دے دیں، اب یہ بندہ جو دوسرا خریدنے آیا تھا پہلے، وہ مائل ہوتا ہے کہ اس چیز کی قیمت اچھی ہوگی، اسی لیے وہ اسے خریدنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اب وہ اسے 1500 کی خرید لیتا ہے، اور اس کی جو بازار کی قیمت ہوتی ہے وہ بھی 1500 کی ہوتی ہے، تو اس طرح کرنا یہ جائز ہے، یعنی اگر بازار کے اندر قیمت اس کی زائد ہے اور جو خریدنے کے لیے آیا ہے وہ قیمت کم لگا رہا ہے، اب کوئی دوسرا بندہ اس دکاندار کا جاننے والا آتا ہے اور اس کی قیمت وہ زیادہ لگاتا ہے تاکہ جو خریدنے کے لیے آیا ہے وہ اسے اتنی قیمت کے اندر خرید لے، تو یہ چیز ناجائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چیز 1200 کی ہے اور وہ اسے بکوانا 1500 کی چاہتا ہے، تو اب یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو اب بازار کی جو مناسب قیمت ہے، جو واجبی قیمت ہے، اس پر اگر وہ اسے لے آتا ہے تو یہ چیز ناجائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض جو بیو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہیں، جیسے مثال کے طور پر بے آنے کا ضبط کرنا، اگر کسی نے بے آنہ دیا ہے تو اسے ضبط کر لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی حدیث پاک کے اندر منع فرمایا، چنانچہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، موتا امام مالک میں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع العربون سے منع فرمایا، اور بیع العربون یہ ہے کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے اور اس کی کوئی قیمت تے ہوئی کہ یہ چیز 1,00,000 روپے کی ہے، اور اس نے اس کا بے آنہ دے دیا کہ یہ چیز 1,00,000 روپے کی ہے اور اس کا بے آنہ یہ 10,000 روپے آپ لیجئے، اگر میں یہ چیز خرید لوں تو یہ 90,000 میں آپ کو زائد دے دوں گا، اور اگر وہ چیز میں نہیں خریدتا یہ تو 10,000 آپ کے ہوئے، جسے ہمارے عرف میں بے آنہ ضبط کرنا کہتے ہیں، تو یہ چیز شریعت کی روشنی کے اندر ناجائز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں اپنے اموال، اپنے جو مال ہیں دوسروں کے جو مال ہیں اسے باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو یہ بیعانہ ضبط کرنا ہے، یہ ظلم ہے. اگر کسی کا سودا ہو جاتا ہے، وہ بیعانہ دیتا ہے، اب کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اسے نہیں خریدتا اور آپ اس سودے کو ختم کر رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ جو بیعانہ لیا ہے اسے واپس کریں. اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی، 10,000 روپے اس کے جمع کروا دیے، اب جو دکاندار ہے جس نے آپ کو بیچی ہے اس کا ذہن بنا کہ یہ چیز مجھے نہیں لینی، تو اب یہ ہو جاتا ہے ہمارے عرف کے اندر کہ اب 10,000 روپے آپ نے جمع کروائیں تو وہ آپ کو 20,000 روپے دے گا، یعنی ڈبل کر کے دے دے گا آپ کو. تو یہ چیز بھی ناجائز ہے. جب سودا طے ہو گیا تو یا تو اسے پورا کریں، اور اگر اسے ختم کر رہے ہیں تو اب لازم ہے کہ جو بیعانہ لیا ہے اسے واپس کریں، اور ڈبل لینا یہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت ابھی دی نہیں کہ اس کا ریٹ کم ہو گیا، اب وہ ریٹ کم ہو گیا تو اب جو خریدنے والا ہے اسے پریشانی ہو جاتی ہے کہ اگر میں اسے لے لوں گا تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. 10,000 کی لی تھی چیز، اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت 100 روپے تھی، اب اچانک مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے ہو گئی. یا پھر جو دکاندار ہے اس کے پاس مال رکھا ہوا تھا اور اس چیز کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے 200 روپے ہو جاتی ہے، تو اب دکاندار کہتا ہے کہ اب میں اسے دوں گا تو میرا نقصان ہے. تو اب یہ سارے بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کر یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آدھے آدھے پہ کر لیتے ہیں، جو 50 روپے کا نقصان ہوا ہے 25 روپے دے دیتے ہیں، یا 100 روپیہ بڑھ گیا ہے تو 50 روپیہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ چیز ناجائز ہے. اس طرح کا معاملہ کرنا، سودا کر لینا یا اس پر راضی ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے. تو اسے بیع العربون کہا جاتا ہے، اور بیع العربون سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اسی طریقے سے اگر کسی کو معلوم ہے کہ جس سے میں مال خرید رہا ہوں اس کے پاس مال جو ہے وہ چوری کا ہے، تو چوری کا مال خریدنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. چنانچہ امام اسحاق بن رہوہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مصنف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اشترى سرقۃ وهو يعلم انها سرقۃ فقد شرک فی عارها واثمها، کہ جس نے کوئی چوری کی چیز خریدی اور وہ جانتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے، تو اب یہ بندہ اس کے آر کے اندر، اس کی برائی کے اندر اور اس کے گناہ کے اندر شریک ہو گیا. جس نے کسی سے چوری کی چیز خریدی، وہ جانتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے، تو وہ اس کے جرم کے اندر شریک ہو گیا. یہ وہ صورت ہے کہ جب وہ جانتا ہو کہ جس سے میں یہ چیز لے رہا ہوں یہ چوری کی چیز ہے. اگر وہ جانتا نہیں ہے اور اسے اس بات کا گمان ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے، تو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی چیز خریدنا یہ جائز نہیں ہے. جس کے بارے میں گمان بھی ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ چیز خریدنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باہر شریعت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو تاجر ایسی چیز بیچتا ہے کہ جو ناجائز طریقوں سے بھی حاصل کی جاتی ہے اور جائز طریقوں سے بھی حاصل کی جاتی ہے، یعنی اس کا کاروبار جو ہے وہ مخلوط ہے، وہ مختلف قسم کی چیزیں بیچتا ہے، کسی سے غصب کر کے چیز بیچ دی، چوری کر کے چیز بیچ دی، اور جائز صورتوں میں بھی وہ مال لگتا ہے، خرید کر بیچتا ہے، تو ایسے پر ضروری ہے کہ اس سے معلوم کر لیں کہ یہ چیز کون سی ہے، کہیں چوری کی تو نہیں، کہیں غصب کی تو نہیں ہے. تو اس سے احتیاط یہ ہے کہ اس سے معلوم کرے، اگر وہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے تو اس سے خرید لے، ورنہ اس سے خریدے نہ. تو احادیث طیبہ کے اندر بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صورتوں سے، مختلف تجارتوں سے منع فرمایا ہے، اور ان احادیث کے اندر جو ہے وہ کثرت ہے کہ اگر ہم ان احادیث کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر لیں تو ہمارے کاروباری معاملات دنیاوی اعتبار سے بھی سنوریں گے. کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانات کو جب ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں گے تو ہماری جو کاروباری مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہوتی چلی جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا چلا جائے گا. احادیث طیبہ اس کثرت کے ساتھ ہیں اس موضوع پر کہ کنز الامال کے اندر جو کاروباری مسائل کے اوپر احادیث اور صحابہ کرام علی مردوان کے آثار لکھے گئے ہیں وہ 1500 سے زائد ہیں، کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کاروباری برادری کی، تاجر برادری کی اس بات پر رہنمائی فرمائی کہ ان کو کس طریقے سے اپنے کاروباری معاملات چلانے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن کاروباری امور سے اور دیگر معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
مال سے بچانا مدنی مدینے والے کاش ہفتہ رہے ہر گلی گرفتہ، پھر غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، رہے ہر گھڑی گرفتہ، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مخیر اسلامی بھائی، صاحب نصاب اسلامی بھائی، اپنی اپنی زکات کی ترکیب بناتے ہیں تو ہمیں زکات کے حوالے سے بھی کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ آج کل جو فائنینشل کرائسس ہے، جو معاشی بحران ہے، کاروبار میں جو تنگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زکات یہ صحیح معنوں میں نہ نکلتی ہو؟ ہم تو سمجھتے ہوں کہ ہم زکات پوری دے رہے ہیں، لیکن ہماری کیلکولیشن کے اندر کوئی ایسی مسٹیک ہو کہ ہم اس کی وجہ سے اپنی زکات پوری یا صحیح طریقے سے نہ نکالتے ہوں، تو آئیے انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ آیات قرآنی احادیث کرام کے ذریعے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، زکوٰۃ دینے کے فضائل کیا ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اچھا خاصا کاروبار ہونے کے باوجود بھی جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے اور اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری لاکھوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ جی ہاں، ایسے بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، تو جب کیلکولیشن کرتے ہیں اور شاید کیلکولیٹر پہ جواب لاکھوں کروڑوں کا آ جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہاں پر کچھ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، مال سے محبت کی بنا پر زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ آئیے زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا فرمان ہیں، قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، پہلے یہ سنتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو پتا چلا کہ تکمیل ایمان کا جو ذریعہ ہے، ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ جو ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، ترجمہ کنز الایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت زکوٰۃ دینے والوں پر چھما چھم برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، زکات دینے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں متقین کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اللہ کا فضل تو دیکھیے کہ پروردگار عالم ہی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی عطا فرماتا ہے، وہی بندے کو توفیق دیتا ہے کہ بندہ اس کی راہ میں کچھ خرچ کرے، اور جب بندہ اسی کے دیے ہوئے میں سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میرا رب اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ زکات دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فلاح کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکات بھی گنوایا گیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما رہا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کی بہت حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت و فتح مسلمانوں کو نہیں مل رہی۔ قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے، وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکات دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ زکات دینے کا عمل اخوت اسلامی کی بہترین تعبیر ہے کہ ایک غنی مسلمان اپنے غریب اسلامی بھائی کو زکات دے کر معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مہیا کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ غریب اگر اس کو زکات ملتی رہے، اس کو یہ پتا ہو کہ میرا یہ امیر اسلامی بھائی جو ہے اگر یہ کما رہا ہے تو یہ اپنی زکات کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے، تو غریب اور امیر کے اندر جو ڈفرنس بنتا جا رہا ہے، غریب اور امیر کے اندر جو ایک ڈسٹنس اتنا ہو چکا کہ آج غریب جو ہے امیر کو اپنے مال کا غاصب سمجھنے لگا ہے، اور چوری ڈکیتی اور یہ جو معاشرے میں بری باتیں پائی جا رہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو لوٹ اس لیے رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے مال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر تمام عمراء، تمام صاحب نصاب اپنے مال کی بھرپور زکات نکالیں تو غریب کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ امیر اگر کما بھی رہا ہے تو اپنی زکات سے ہم غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غریب اسلامی بھائی کا دل کینہ و حسد کی شکارگاہ بننے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے غنی اسلامی بھائی کے مال میں اس کا بھی حق ہے، چنانچہ وہ اپنے بھائی کے جان مال اور اولاد کی برکت کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے لیے مومن مثل عمارت کے ہے، باز باز کو تقویت پہنچاتا ہے۔ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جب تک پہلی منزل مضبوط نہیں ہوگی اس پر دوسری منزل قائم نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے مومنین ہوں، مسلمان ہوں، آپ غور کریں ہمارے معاشرے کے اندر کیسا بھائی چارگی کی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی فضا بن سکتی ہے۔ زکات مسلمان کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے، اور امداد باہمی کی بنیاد پر مسلمان اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عظیم کا مستاق بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ زکات دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی زکات نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ تو گویا زکات نکالنے سے تو مال پاک ہوتا ہے، زکات دینے سے لالچ و بخل یعنی لالچ اور کنجوسی جیسی بری صفات سے چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے، اور سخاوت و بخشش کا محبوب وصف مل جاتا ہے۔ زکات دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ جناب اتنی ساری زکات نکال دیں گے ہماری تو لاکھوں روپے کم ہو جائیں گے، کروڑوں روپے اگر زکات بنتی ہے تو کروڑوں کم ہو جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، زکات دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہے، یہ سنا تو ضرور ہے۔ آئیے قرآن پاک سے سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارا نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 39 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زکات دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکات دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اگرچہ ظاہری طور پر مال تو کم ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب آپ نے قرآن آیت تو سنائی، حدیث پاک بھی ہم نے سنی، مگر کیلکولیشن کریں، اپنے سامنے اپنے مال کو دیکھیں تو کم تو ہو ہی جاتا ہے۔ اگر میرے پاس لاکھ روپے ہوں تو زکات دینے سے 2500 روپے بظاہر تو میرے مال سے کم ہو گئے۔ تو قرآن پاک کی آیت برحق سرکار کا فرمان سچا، تو اس کی وضاحت بھی سنیے، اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، درخت سے خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالی جو ہے جب وہ آتا ہے تو جو شاخیں بڑھ جاتی ہیں، پودے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی تراش خراش کرتا ہے، اس کی سائڈیں کاٹتا ہے، یا جو یوں سمجھ لیں کہ درخت کی شاخیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کو کاٹتا ہے۔ تو بظاہر تو اس درخت میں، اس پودے کے اندر وہ شاخ وہ پتے کم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تراش خراش جو ہو رہی ہوتی ہے اس سے بعد میں وہ درخت وہ پودے اچھی طرح نشو نما پاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پتا چلا کہ زکات دینے سے مال کم نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، آپ اپنے بارے میں غور کر لیجئے کہ جو پوری زکات دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے سال انہوں نے زکات جناب اگر 2 لاکھ روپے پر 5000 روپے بنتی ہے وہ زکات دی، تو آئندہ سال ان کی زکات جو ہے وہ 5000 سے کم بنے گی۔ الحمدللہ یہ دیکھا گیا کہ جو پوری زکات ادا کرتے ہیں ہر سال ان کی زکات بڑھتی رہتی ہے، تو گویا اس کا ہر سال مال بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو کسان کھیت میں بیج پھینک کر آتا ہے، مثال دیتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی کہ کسان جو ہے وہ کھیت کے اندر بیج پھینکتا ہے تو بظاہر اپنی بوریاں خالی کر لیتا ہے۔ بیج پھینکنے والا ایک بوری لے کر گیا، اس نے اپنی پوری بوری جو ہے وہ کھیت میں پھینک دی، لیکن حقیقت میں مع اضافے کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں یعنی جو بوریاں گھر میں رہ جاتی ہیں، اسے سرسری وغیرہ اور چوہے کی آفات آ جاتی ہیں اور اس سے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس مال سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ عزوجل بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو پانی بڑھے گا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی ہمیں چند مثالوں سے یہ سمجھاتے ہیں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، آج کل بڑی چوریاں ڈکیتیاں غصب کے معاملات ہو رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زکات دینا حفاظت مال کا سبب ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، آج ہم بڑے بڑے سیکیورٹی کے اداروں سے رابطہ کرتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں، واقعی ایسے حالات ہیں کہ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر زکات پوری ادا کر دی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید کہ اس کے مال کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ مال انشاءاللہ حفاظت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ زکات دینے والوں کی حاجت روائی فرمائے گا، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے. ظاہر ہے ہم زکات دے کر کسی کی مشکل حل کر رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا، اور جس کی حاجت روائی رب تعالیٰ کرے اس کے کام کیسے نہ بن جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث سنیے، یاد رکھیے کہ زکات دینے سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، جس سے رحمت خداوندی اور مدد الہی حاصل ہوتی ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود، شہنشاہ مدینہ قرارِ قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو اللہ تعالی کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے. کمزور لوگوں کی دعائیں، ضعیفوں کی دعائیں. ہم آج سوچتے ہیں کہ جناب یہ میرے آفس میں بڑا عجیب و غریب قسم کا بندہ کام کر رہا ہے، یہ کام میں بھی کمزور ہے اور ایکٹیو بھی نہیں ہے، چلو اس کو فارغ کر دو. بزرگ ایک بات کہا کرتے ہیں، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، آج حدیث پاک سے بھی ہم نے سن لی، کہ نہیں معلوم کس کے صدقے ہمیں روزی دی جا رہی ہے. بعض اوقات ہمارے اسٹاف کے اندر، ہمارے امپلائیز کے اندر ایسا بندہ ہے جو اللہ کا مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے روزی دینا مقصود ہے، تو ہماری روزی میں برکت ہو رہی ہے. ہم اپنے بندوں کے عیب دیکھ کر انہیں فارغ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ وہی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو. ہمیں نرمی کی عادت رکھنی چاہیے. بعض اوقات ہم کسی کی ماہانہ طور پر مدد کر رہے ہوتے ہیں، کسی غریب کو، کسی رشتہ دار کو ہم ماہانہ طور پر راشن دے رہے ہوتے ہیں یا کسی طریقے سے اس کی خیر خائی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اسی کی برکت سے، اسی کی دعاؤں سے ہمارے روزی میں برکت ہو رہی ہے، ہمارا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے. تو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے اطراف میں غریب لوگوں کی، اپنے اسٹاف کی ہمیں خیر خواہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ضعیفوں کی دعاؤں کی برکت سے رزق عطا فرماتا ہے. اب آئیے، یہ ہم نے چند احادیث کرام اور قرآنی آیات کے ذریعے زکوٰۃ کے فضائل سنے. اب ہم زکوٰۃ نہ دینے کے چند نقصانات بھی سنتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا بڑا سمجھاؤ مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، بس کیلکولیشن ہی نہیں کرتے، اندازن نکال دیتے ہیں، یا زکوٰۃ دینے کا ذہن نہیں بلکہ وہ صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی ترکیب نہیں بناتے. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جو فوائد ابھی ہم نے سنے ان سے محرومی ہو جائے گی. یعنی جو قرآن پاک میں فضائل سنے، احادیث کرام میں ہم نے برکتیں سنی کہ زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، محفوظ قلعوں میں قید ہو جاتا ہے، ضعیفوں کی مدد کرنے سے ضعیفوں کی دعاؤں سے رزق بڑھتا ہے، اسی طرح جو ہے میرے آقا نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، یہ ساری احادیث قرآن پاک کی آیات جو زکوٰۃ کی برکتوں پر ہیں، ان تمام فضیلتوں سے محرومی ہو جائے گی اگر بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اس کے علاوہ بخل، یعنی زکوٰۃ جو نہیں دیتا اس کے اندر کنجوسی جیسی بری صفت جو ہے اس سے چھٹکارا نہیں مل پاتا، بندہ مال کے اندر ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اب اسے مال سے محبت ہو جاتی ہے. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خبردار ہے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے. غور سے سنیے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے. اور بخل یعنی کنجوسی، آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا یعنی جو کنجوس ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑ لی، وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخاوت کی نعمت عطا فرمائے، بخل اور کنجوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. مال کی بربادی کا سبب ہے زکوٰۃ نہ دینا، اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے مال برباد ہو جاتا ہے. جیسا کہ نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارا بڑا لاس ہو گیا، بڑا جناب مشکل میں آ گئے، ہمارا مال ضائع ہو گیا. غور تو کریں، کیلکولیشن تو کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زکات ہی پوری ادا نہیں ہو رہی. انشاءاللہ آگے زکات کس طرح نکالنی چاہیے، چند مسائل بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. ایک مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، زکات کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا. اب اس کی شرح میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بعض آئمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکات واجب ہو گئی، اسے ادا نہ کی، اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا. یعنی زکات دینے والا مال حلال مال میں شامل رہا تو اب یہ مال مل کر اس کے حلال کو بھی برباد کر دے گا. اور امام احمد نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ مالدار شخص مال زکات لے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں زکات کے حقدار نہیں ہوتے، خود صاحب نصاب ہیں، اب وہ زکات کے پیسے لیں، تو انہوں نے زکات لیا اور یہ مال زکات اس کے حلال مال میں شامل ہوا، یہ مال اس کو ہلاک کر دے گا کہ زکات تو فقیروں کے لیے ہیں. اس حدیث کے یہ دونوں معنی صحیح ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکات وقت پر پوری پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، مجموعی طور پر بھی زکات نہ دینے کے نقصانات ہوتے ہیں، پوری قوم پر بھی نقصانات آ سکتے ہیں. جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکات نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا. ایک اور مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک، جب لوگ زکات کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا. آج بارشیں نہ ہونے کا بھی شکوا اور اس کی بھی پرابلم ہم سب تذکرہ کرتے رہتے ہیں. زکات نہ دینے والے پر لعنت کی گئی. ایک اور نقصان، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، زکات نہ دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زکات جو ہے وہ کس انداز سے دینی چاہیے اور زکات کے کچھ معاملات بھی سماعت فرما لیجئے. سال مکمل ہونے پر زکات دی جاتی ہے، تو سال مکمل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اگر چاہیں تو نوٹ فرما لیجئے، انشاءاللہ چند مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسی منٹ اس کا سال مکمل ہوگا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسی منٹ سال مکمل ہوگا. اب اس کی مثال سمجھیے، اب توجہ میری طرف رکھیے تاکہ آپ مثال کے ذریعے سمجھ جائیں کہ یہ فارمولا کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا زید کے پاس ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ یعنی عید میلاد النبی کو دن کے 12 بجے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم حاصل ہوئی. یعنی یہ جو نصاب کی مقدار ہے نا کہ زکات کس پر فرض ہوتی ہے، یہ بھی لکھ لیجئے کہ 7.5 تولا سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کی رقم، یہ اگر کسی کے پاس آ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اب اس پر زکات دینا واجب ہو جائے گی، فرض ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو سال مکمل ہونے کی ڈیٹیل بتا رہا تھا وہ دوبارہ سنیے کہ مثلا کسی شخص کے پاس، زید کے پاس، ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو دن کے 12 بجے 52.5 تولا چاندی ہو یا 7.5 تولا سونا یا اس کے قیمت کے برابر رقم حاصل ہوئی یا مال تجارت حاصل ہوا، تو سال گزرنے کے بعد عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کو دن کے 12 بجے اگر وہ نصاب کا بدستور مالک ہوا تو اس مال کی زکات کی ادائیگی اس پر فرض ہوگی. اگر اب بلا عذر شرعی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پر کس دن ہم صاحب نصاب ہوئے تھے. کیلکولیشن کی جا سکتی ہے کہ کس دن میرے پاس اتنی رقم آئی تھی کہ میں صاحب نصاب ہوا. اب ہر سال جب بھی وہ دن آئے گا, اس دن اس دن جیسے ہی وہ دن آئے, جتنی آپ کے پاس مال موجود ہے, جتنی آپ کے پاس کیپٹل موجود ہے, اس پر زکات ادا کرنی ہوگی. اب یہ بھی یاد رہے کہ سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا. آپ کہے جناب 25 دسمبر جو ہے یا جناب 12 جنوری جو ہے وہ میرا سال بنتا ہے, نہیں, قمری مہینے چلیں گے, اسلامی مہینے جس کو ہم کہتے ہیں. شمسی مہینوں کا اس میں اعتبار حرام ہے, یاد رکھیے. اب اس میں چند مسائل ہوتے ہیں, وہ بھی سن لیجیے. چونکہ زکات کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے, اس لیے اگر سال مکمل ہونے پر نصاب زکات پورا ہے تو دوران سال ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں, موجودہ مال کی زکات دی جائے گی. اب اس کو بھی مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ یکم رمضان کو کسی شخص کے پاس 12 بجے وہ 7.5 تولہ سونے کا مالک بن گیا, اسی لمحے اس کا سال شمار ہونا, کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر شوال میں اس نے 1 تولہ سونا بیچ دیا, اس کے پاس 7.5 تولے تھے, 1 تولہ بیچ دیا تو اب 6.5 تولے ہو گئے اور نصاب میں کمی واقع ہو گئی. جب دوبارہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہوئی تو اسے شعبان کے مہینے میں سے کہیں 1 تولہ سونا تحفے میں ملا, چنانچہ یکم رمضان کو 12 بجے وہ پھر سے مالک کے نصاب تھا, لہذا اب اسے اس سونے کی زکات ادا کرنی ہوگی کیونکہ سال مکمل ہو گیا. یعنی دوران سال میں کہیں بھی اس کے مال میں کمی ہوئی مگر اینڈ آف دا ایئر اس کے پاس اگر مال آ گیا تو جس دن اس کا سال کمپلیٹ ہوگا اس دن اس کے پاس جو بھی مال ہوگا چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو اس کو اس پر زکات دینی ہوگی. اسی طرح اضافہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے, اگرچہ سال تمام سے 1 ہی منٹ پہلے حاصل کیا, خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا ہو یا میراث, ہبا یعنی گفٹ یا کسی اور جائز طریقے سے ملا ہو. اب اس کو بھی مثال سے سمجھ لیجئے. مثلا ایک شخص کو, زید کو, سالانہ 11ویں شریف میں یعنی 11 ربیع الغوث کے دن 11,000 روپے حاصل ہوئے, پھر عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع النور کو بطور میراث اسے 12,000 روپے حاصل ہو گئے, حالانکہ صاحب نصاب جو وہ بنا تھا وہ تو 11ویں شریف میں بنا, اس کا سال تو 11ویں شریف کے بعد کاؤنٹ ہونا شروع ہوا مگر 12ویں میں 12,000 روپے مزید آ گئے. اسی طرح سفر المظفر میں 25,000 روپے مزید اس کو مل گئے اور اس طرح سال کے آخر میں اس کے پاس 48,000 روپے ہو گئے, 48,000 ہو گئے. اب زید پر شرن واجب ہے کہ ان تمام روپوں کی زکات نکالے کیونکہ تمام نوٹ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں, لہذا دوران سال جتنے روپے حاصل ہوں گے ان سب کا وہی سال شمار کیا جائے گا جو پچھلے 11,000 کا تھا. اسی طرح اب اگر نصاب ہی ہلاک ہو جائے یعنی اگر دوران سال کسی کا نصاب ہلاک ہو جائے اس کا کوئی حصہ بھی نہ بچے تو شمار سال جاتا رہا, جس دن دوبارہ مالک کے نصاب ہوگا اسی دن نئے سرے سے حساب کیا جائے گا. مثلا یکم محرم کو مالک نصاب بنا, سفر میں سب مال اس کا چلا گیا, نقصان ہو گیا, قرض دار ہو گیا, وہ مال ضائع ہو گیا تو اور پھر ربیع النور شریف میں پھر بہار آئی پھر مالک نصاب ہو گیا تو اب اسی مہینے سے یعنی ربیع النور سے اس کے اس سال کا آغاز ہوگا کیونکہ اس کا نصاب ہی ختم ہو چکا تھا, اب دوبارہ صاحب نصاب بنا تو اب اس کا سال دوبارہ سے اسٹارٹ ہوگا. اب زکات کن مالوں پر دی جائے, یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ زکات کون کون سے مال پر ہے, تو یہ نوٹ بھی کر لیں اور سمجھ بھی لیجیے. زکات 3 قسم کے مال پر ہے, یاد رکھیے. نمبر 1 سونا چاندی, اور اسی کے بریکٹ میں چاہیں تو لکھ لیں کہ کرنسی نوٹ بھی اسی کے حکم میں ہے, جس کو ہم اپنے آج رائج ہمارے پاس روپے ہوتے ہیں نمبر دو مال تجارت، اور نمبر تین سائمہ، جانور وغیرہ چرائی کے لیے رکھتے ہیں ان پر بھی زکات ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں جو رائج ہے وہ سونے چاندی یا کرنسی نوٹ کی زکات یا مال تجارت کی، تو انشاءاللہ انہی دونوں قسموں پر مختصر کلام کریں گے۔ سونے چاندی کی زکات کا حساب کیسے لگائیں؟ سب سے اہم سوال یہ آتا ہے کہ جناب کیا ایسا طریقہ ہو، فارمولا ہو کہ جس سے ہمیں اگزیکٹلی پتا چل جائے کہ ہم پر زکات کتنی فرض ہے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر سونے یا چاندی کی آپ زکات نکالنا چاہتے ہیں، گھر میں زیور بھی ہوتے ہیں، تو آپ رقم کی صورت میں زکات دینا چاہتے ہیں یا سونے چاندی کی صورت میں؟ دونوں صورتوں میں زکات دی جا سکتی ہے۔ اگر رقم کی صورت میں زکات دینا چاہتے ہیں تو آسان ترین حساب یہ ہے کہ زکات کا سال پورا ہونے پر ان کی قیمت معلوم کر لیں، یعنی سونا چاندی جو ہے اس سب کی قیمت معلوم کر لیں، پھر اس کا 2.5% یعنی ہر 100 پر 2.5 روپے 2.5% جو ہے اس کو بطور زکات ادا کر دیں۔ اس طرح چاہے تھوڑی رقم زائد چلی جائے لیکن زکات مکمل ادا ہونا یقینی ہے اور زائد رقم نفلی شمار ہوگی۔ اور اگر آپ دوسری صورت سونے کی زکات سونے کی صورت میں یا چاندی کی زکات چاندی کی صورت میں دینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% بطور زکات دینا ہوگا۔ اس کا حساب یوں لگائیں گے کہ سنار سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق ایک تولہ تقریباً جو ہے 11 گرام 665 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ ایک جو تولہ ہوتا ہے 11 گرام 665 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے، لہذا 7.5 تولے کی زکات، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور سونے ہی سے اس کی زکات ادا کر دوں، تو اس کی 2.5% تقریباً 2 گرام 187 ملی گرام سونا، اور 52.5 تولے چاندی کی اگر زکات نکالنا چاہتا ہے تو تقریباً 15 گرام 310 ملی گرام چاندی بنے گی۔ اور اگر آپ کے پاس نصاب سے تھوڑی زائد سونا اور چاندی ہے تو آسانی اسی میں ہے کہ سونے کی کل مقدار کا 2.5% یا چاندی کی کل مقدار کا 2.5% بطور زکات ادا کر دیجئے۔ اس طرح چاہے اگر کچھ مقدار زائد بھی چلی جائے لیکن زکات کا مکمل ادا ہونا یقینی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب پہننے والے زیورات پر بھی زکات ہے؟ تو زور سے سن لیجئے کہ جی ہاں، پہننے کے زیورات پر بھی، جو گھر میں استعمال بھی ہوتے ہیں، ان پر بھی زکات فرض ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی، جی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور کہا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے جو زیورات ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو گفٹ کر چکا ہوتا ہے، یا گھر والوں کا اس میں ملکیت ہوتی ہے، زوجہ کی ملکیت ہوتی ہے، والدہ یا بہنوں کی ملکیت ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو بھی اس بات کا ادراک دلائیں، انہیں احساس دلائیں کہ اس پر بھی زکات ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے مال تجارت یا اپنے بینک بیلنس یا اپنے کیپٹل کی تو زکات نکال دیتے ہیں، مگر گھر میں جو سونا ہوتا ہے اس کی زکات رہ جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر والے عذاب کا شکار ہوں، ہمیں ان کی بھی تفہیم کرنی ہے۔ اب مال تجارت کی زکات کس طرح ادا ہوگی؟ مال تجارت کی زکات ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہول سیل کاروبار کرنے والا شخص جس دن جس وقت مالک کے نصاب ہوا تھا، دیگر شرائط پائے جانے اور سال گزرنے پر جب وہ دن اور وقت آئے، تو جتنا مال موجود ہے حساب لگا کر اس کی فوراً زکات ادا کرے، اور جو ادھار میں گیا ہوا ہے اس کا حساب اپنے پاس محفوظ کر لے، اور جب اسے اس میں سے مقدار نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہو تو اس وصول شدہ حصے کی زکات کی ادائیگی کرے، اسی حساب سے جتنا مال ملتا جائے اتنے حصے کی زکات ادا کرتا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے، آپ کے پاس جو آپ کے دکان کے اندر اسٹاک ہے وہ 2,00,000 روپے کا ہے، اور آپ نے جو ادھار مال بیچا ہوا ہے وہ 1,00,000 روپے کا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں 2,00,000 کی تو زکات نکال دوں، ابھی 1,00,000 تو ادھار گیا ہوا ہے، تو آپ 1,00,000 کا حساب الگ لکھ کر رکھ لیں، 2,00,000 کی زکات ادا کر دیں۔ جب وہ ادھار کا مال آپ کو، ادھار کے پیسے جو آپ کے گئے ہوئے ہیں اس کی پیمنٹ آتی جائے، آپ اس کی زکات ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آسانی اسی میں ہے کہ ادھار میں گئے ہوئے مال کی بھی زکات ابھی ادا کر دے تاکہ بار بار حساب سے نجات مل جائے۔ بعد میں سستی ہو جاتی ہے، 1,00,000 میں 25,000 ملے، اب 25,000 کی زکات نکالیں، پھر 25,000 ملے، پھر زکات نکالیں، تو کیلکولیشن کرنا اور بار بار اس کا حساب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بندہ جو ہے اپنے مال کی زکات پوری نکال دے تو وہ ٹینشن سے بچ جاتا ہے۔ ادھار میں لیے ہوئے مال کو اصل مال سے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ ادھار کے مال کو الگ کر دیں تو ادھار میں لیے ہوئے مال کو اصل مال سے مائنس کر دے، باقی جو بچے اس کی زکات ادا کر دے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے پاس جو مال موجود ہے، ہول سیل والے بھی ہوتے ہیں، ریٹیل والے بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے مال کی کاسٹنگ کیسے کریں، یعنی جو اسٹاک ہے اس کو کس ریٹ سے کاسٹ کریں گے؟ کیا ہول سیل کے ریٹ سے کاسٹ کریں گے یا ہم ریٹیل کے ریٹ سے کاسٹ کریں گے؟ تو اس کا طریقہ سن لیجئے کہ ہول سیل کا کاروبار کرنے والے ہول سیل کے ریٹ کے اعتبار سے، اور پرچون کا کاروبار کرنے والے ریٹیل یعنی پرچون کے نرخ یعنی اس کے ریٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت بنائیں گے۔ مال تجارت کی زکات دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکات کا حساب اس طرح کرے۔ اب آپ چاہیں تو ایک چھوٹا سا چارٹ بنا لیں اپنی اپنی کاپی کے اندر، جو اسلام پہ ڈائری وغیرہ لے کر آئے ہیں، 4-5 لائنیں لکھ لیجئے۔ اس میں پہلا کالم یہ ہوگا، یہ آپ کو انشاءاللہ بہت کام آئے گا، موجودہ سامان تجارت کی قیمت، موجودہ سامان تجارت کی قیمت، اس کو آپ اپنی کاروباری زبان میں اسٹاک بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، کرنسی نوٹ، یعنی جو بھی آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، کیش ان ہینڈ جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ بینک کے اندر ہے چاہے وہ آپ کی آفس کے اندر ہے، کیش ان ہینڈ ہو گیا، اسٹاک ہو گیا۔ تیسرا، ادھار میں گئی ہوئی رقم، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے کریڈٹ پہ مال دیا ہوا ہے، جو بھی ہماری کریڈٹ، ہماری بیلنس شیٹ شو کر رہی ہے وہ ہماری رقم آ گئی۔ اور اس میں چوتھا کالم ہوگا، ادھار میں گیا ہوا سامان تجارت، ایک تو کریڈٹ میں اماؤنٹ جاتی ہے اور ایک کریڈٹ میں مال جاتا ہے، تو آپ رقم کی بھی ایک کالم بنا لیں اور ایک مال تجارت جو ادھار میں آپ نے بیچا ہے۔ اب یہ 4 کالم ہو گئے، اس میں سے اب اس میں اس کو کیلکولیٹ کس طرح کریں گے؟ ادھار لی ہوئی رقم یا ادھار میں لیے ہوئے سامان تجارت کی قیمت کو مائنس کر دیں، یعنی پہلے دونوں کالم میں، پہلے کالم میں آپ لکھیں کہ میرے پاس اسٹاک کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ بنا لیتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 5,00,000 روپے کا اسٹاک ہے، پہلے کالم میں آپ لکھ لیں 5,00,000 روپے، پھر اس کے پاس کرنسی نوٹ جو ہیں یعنی کیش ان ہینڈ جو ہیں وہ 1,00,000 روپے ہے، تو بن گیا 6,00,000 روپے۔ اس کے بعد ادھار میں گئی ہوئی رقم، یعنی آپ نے جو مال ادھار میں کیش، آپ نے پیمنٹ آپ نے کسی کو دی ہے ادھار واپس لینی ہے، تو وہ ہو گئی اگر 3,00,000 روپے لکھ لیں اس میں، اور ادھار میں گیا ہوا سامان تجارت یہ 2,00,000 روپے لکھ لیں، تو اب اس ادھار میں لی ہوئی رقم، اب یہ تو آپ کا ٹوٹل ہو گیا، یعنی اب آپ کا مثال کے طور پہ ہم نے 5,00,000، 1,00,000، ادھار میں گئی ہوئی رقم 3,00,000، اور ادھار میں گیا ہوا سامان تھا 2,00,000، تو غالباً یہ 11,00,000 بنے، 11,00,000 روپے کے آپ کے پاس ایسٹس ہو گئے، یعنی جو آپ کی اپنی کیپیٹل آپ یا تو لوگوں سے مانگتے ہیں یا آپ کے پاس موجود ہے۔ اب اس میں سے مائنس کیا کرنا ہے، بیلنس شیٹ کس طرح بنے گی زکات کے لیے؟ اس میں سے ادھار لی ہوئی رقم یا ادھار میں لیے ہوئے سامان تجارت، یعنی یہ تو وہ ہے آپ نے جو لینا ہے، اب آپ سے بھی تو لوگ مانگتے ہیں نا، تو یہ تو آپ کی کیپیٹل بننے کا میں نے آپ کو فارمولا دے دیا، اب اس میں سے مائنس کیا کرنا ہے؟ 5ویں لائن یہ بنے گی، ایک بیلنس آ گیا 11 لاکھ روپے کا. اب آپ سے کچھ لوگ رقم مانگتے ہیں 3 لاکھ روپے, وہ اس میں سے مائنس ہو جائیں گے, اور آپ نے جو مال ادھار پر خریدا ہوا ہے وہ ہے 2 لاکھ روپے کا, تو وہ بھی اس میں سے مائنس ہو جائیں گے. تو اب 11 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے مائنس ہو گئے, اب بچ گیا 6 لاکھ روپے. تو یہ 6 لاکھ روپے جو ہے, یہ یوں سمجھ لیں کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کیپٹل بناتے بھی ہیں, اپنی موڑی جس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں, کہ ہمارے پاس اپنا کیا ہے, جو دینا ہے, جو لینا ہے, جو اسٹاک ہے, اس کو مائنس کرنے کے بعد جو کیپٹل بنتی ہے, اس مال کی زکات 2.5% ادا کرنی ہوگی. یاد رہے کہ ادھار میں گئی ہوئی رقم یا سامان تجارت کی زکات فی الحال ادا کرنا واجب نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی بہت بڑی لائبلٹیز ہوتی ہیں, لاکھوں روپے آنے ہوتے ہیں ادھار کے, آپ کہیں کہ جناب میرے پاس کیش ان ہینڈ تو 2 لاکھ روپے ہیں, مگر مجھے مارکیٹ سے 25 لاکھ روپے لینے ہیں, اب میں 27 لاکھ روپے کی زکات فوراً تو نہیں نکال سکتا. تو ٹھیک ہے, آپ کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے, جب آپ کا سال پورا ہوا آپ اپنے 2 لاکھ کی زکات نکال دیں, اور جو آپ کا مال ادھار پہ گیا ہوا ہے جیسے جیسے اس کی رقم آتی جائے آپ اس پر زکات نکال سکتے ہیں. اب کرنسی نوٹ کی زکات یہ کس طرح ادا ہوگی, مختصراً اس بارے میں بھی سن لیجئے. کرنسی نوٹ کی زکات بھی واجب ہے جب تک کہ ان کا رواج اور چلن ہو. جب نوٹوں کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے تو ان پر بھی زکات واجب ہے. ہم نے آج سنا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی, اس کی جو بھی کاسٹ بنتی ہو, اس کاسٹ کے مطابق جب بھی ہمارے پاس کیش آ جائے گا تو ہمارا وہ نصاب شروع ہو جائے گا, اور اس پر بھی اگر سال پورا ہو جائے تو زکات دینی ہوگی, اور زکات اس میں بھی 2.5% ہوگی. چند موٹی موٹی باتیں لکھ لیجئے, یعنی کیلکولیشن کے لحاظ سے, کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو 2500 روپے زکات دینی ہوگی, 10 لاکھ روپے ہیں تو 25,000 روپے اس کی زکات بنے گی, 1 کروڑ روپے ہوں تو 2.5 لاکھ روپے اس کی زکات بنے گی. اس طرح آپ الحاظل قیاس کیلکولیشن کر سکتے ہیں. اب زکات کی ادائیگی درست ہونے کی بھی کیا کچھ شرائط ہیں. ایک تو زکات آپ نے دے دی, 2.5% نکال بھی لیا, دے دی, تو کیا اس میں مزید بھی کوئی شرائط ہیں کہ اس میں وہ ادائیگی درست ہو جائے؟ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ زکات کی ادائیگی درست ہونے کی 2 شرائط ہیں, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, فرائض علوم میں سے ہے. نمبر 1 نیت, اور نمبر 2 مستحق کے زکات کو اس کا مالک بنا دینا. الاشباہ والنظائر میں ہے, زکات کی ادائیگی نیت کے بغیر درست نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے کسی شخص کو گفٹ دے دیا, بعد میں آپ سے کسی نے پوچھا یار آپ نے کیا دیا ہے, آپ بولا میں نے تو گفٹ دیا, چلو اب زکات کی نیت کر لیتا ہوں, آپ جس وقت زکات دے رہے ہیں اس وقت آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں زکات دے رہا ہوں. یعنی اچانک کوئی پوچھ لے کیا دے رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ میں زکات دے رہا ہوں, تو نیت ہونا ضروری ہے. اور مستحق زکات کو اس کا مالک بنا دینا یہ بھی ضروری ہے. ہاں اگر زکات دیتے وقت نیت کرنا بھول گیا اب کیا کرے؟ اگر زکات میں وہ مال دیا جو پہلے ہی سے زکات کی نیت سے الگ کر رکھا تھا تو زکات ادا ہو گئی. بعض لوگ کرتے ہیں کہ اپنے مال میں سے زکات کو الگ کر لیتے ہیں پھر اس کو بانٹتے رہتے ہیں. اب اگر اس مال میں سے کسی کو زکات دی, اب اس وقت نیت کرنا بھول گیا, تو اب چونکہ وہ مال الگ ہی زکات کے لیے کیا گیا تھا, سیپریٹ ہی زکات کے لیے کیا گیا تھا, تو اب زکات ادا ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک محتاج کے پاس موجود ہے, جس کو آپ نے مال دیا اس کے پاس موجود ہے, تو دینے والا نیت زکات کر سکتا ہے, اور اگر اس کے پاس بھی اب نہیں ہے تو اب نیت نہیں کر سکتا. دیا گیا مال صدقہ نفل ہوگا. در مختار میں ہے, ادائیگی زکات کے صحیح ہونے کے لیے وقت ادا نیت کا متصل یعنی ملا ہونا ضروری ہے, خواہ یہ اتصال حکمی ہو. مثلاً کسی نے بلا نیت زکات ادا کر دی اور ابھی مال فقیر کے قبضے میں ہو تو نیت کر لی, یا کل یا بعض مال برائے زکات جدا کرتے وقت نیت کر لی, جیسا میں نے عرض کیا کہ مال الگ کر لیا اب دے دیا, یا دیتے وقت نیت کر لی, یا جب فقیر کے پاس مستحق کے پاس موجود ہے آپ نے اب نیت کر لی, تو وہ زکات ادا ہو جائے گی. اب زکات ادا کرتے وقت کیا کوئی الفاظ بھی کہنے ہوں گے, اس کی نیت کیا ہوگی, یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. تو زکات ادا کرتے وقت زکات کے الفاظ بولنا ضروری نہیں, فقط دل میں نیت ہونا کافی ہے. زبان سے چاہے کچھ اور بھی کہے. فتاوی شامی میں ہے کہ نام لینے کا کوئی اعتبار نہیں. اگر کسی نے زکات کو تحفہ یعنی گفٹ کہہ کر قرض کہہ کر دیا، اگر اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں زکات دے رہا ہوں، تب بھی صحیح ترین قول کے مطابق اس کی زکات ادا ہو جائے گی. یعنی سامنے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکات دے رہا ہوں. اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیوں، زکات تھوڑی تھوڑی دی جائے یا یکمشت دے دی جائے، دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ ون شاٹ زکات فرض ہوئی دے دی جائے. اب اس میں طریقہ یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ اگر آپ ایڈوانس میں زکات دینا چاہتے ہیں تو آپ ایڈوانس زکات بھی نکال سکتے ہیں. کیلکولیشن ہوتی ہے نارملی کہ میری ہر سال 2-2.5 لاکھ روپے زکات نکلتی ہے اور میرا یوم نصاب جو ہے سال کمپلیٹ رمضان میں ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں پورا سال 2-2.5 لاکھ نکالنی ہے تو 25-25-50 ہزار روپے میں دیتا رہوں تاکہ جب رمضان شریف آئے تو میری زکات الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والی ہو. تو اس طرح تو کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں اگر آپ کا سال پورا ہوا، اب آپ پر 2.5 لاکھ روپے زکات اگر واجب ہے، 2 لاکھ روپے زکات واجب ہے، اب آپ کہیں جناب میں اگلے سال میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالوں گا، تو اب یہ تاخیر پر گناہگار ہوں گے. اب فوراً زکات ادا کر دی جائے، اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا تو زکات کا جو فرض ہے وہ باقی رہ جائے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں پتا چلا کہ زکات کس قدر ضروری ہے، اس کے چند مسائل ہم نے سنے. اب آخر میں ایک مسئلہ سن لیجئے کہ زکات کی جگہ نفلی صدقہ لوگ دیتے ہیں، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں، بس دیتے رہتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے رہتے ہیں، نہ زکات کی نیت ہوتی ہے اور کہتے ہیں جناب ہم بہت بانٹتے ہیں، تو کیا ان کی زکات ادا ہو جائے گی اور کیا ان کا یہ صدقہ قبول بھی ہوگا؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ 206 پر ایک سوال کے جواب میں کچھ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے. چنانچہ آپ لکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنا مال جھوٹے سچے نام کی خیرات میں صرف کرے اور اللہ کا فرض اور اس بادشاہ قہار کا وہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے. شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے، نادان سمجھتا ہی نہیں، یہ سمجھا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں اور نہ جانا کہ نفل بے فرض نرا دھوکہ ہے. اس کے قبول کی امید تو مفقود، اس کے ترک کا عذاب گردن پر موجود ہے. پتا چلا کہ جو فرض ہے اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں کیا کیا جگر شگاف مثالیں ایسے شخص کے لیے ارشاد فرماتے جو فرض چھوڑ کر نفل بجا لائے. فرماتے ہیں، اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے اور یہ وہاں تو حاضر نہ ہو، اس کے غلام کی خدمت گاری میں موجود رہے. پھر حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس کی مثال نقل فرمائی کہ جناب ارشاد فرماتے ہیں، ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جسے حمل رہا، جب بچہ ہونے کے دن قریب آئے تو حمل ضائع ہو گیا، یعنی پوری تکلیف بھی اٹھائی اور بچے کا ثمرہ بھی نہ ملا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتا چلا کہ زکات دینی چاہیے. اگر زکات کے بغیر صدقات خیرات دے رہے ہیں تو اس کو قبول ہونے کی بھی امید نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکات دیں، جو زکات نہ دے اس کی نماز قبول نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ پوری پوری کیلکولیشن کرنے کے بعد اپنی انشاءاللہ پوری زکات ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق کاروبار کرنے اور پوری پوری زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب.
مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، رہے ہر گھڑی گرفتہ، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑا ہوگا. ہمیں بھی چاہیے کہ قیامت کی گھبراہٹ اور دشواریوں سے بچنے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھنے میں مشغول رہا کریں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع مال حرام سے متعلق ہے. بعض باتیں میں اس حوالے سے بیان کروں گا اور کچھ باتیں لکھنے کی ہوں گی. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق. پھر فرمایا، الا ان تکونا تجارتا عن تراد منکم، مگر جبکہ کوئی سودا تمہاری باہم رضامندی سے ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کانا بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو یہ کام اس کے بعد سرکشی اور ظلم کے ساتھ کرے، فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. یہ کام جو سرکشی اور ظلم کے طور پر کرے، فَسَوْفَ نُسْلِيهِ، تو ان قریب ہم اسے داخل کریں گے نارن آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اس آیت مبارکہ میں واضح حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے اموال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق طور پر کھانا حرام ہے، باطل طریقے سے کھانا حرام ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ہر حرام طریقہ مال کا وہ داخل ہے، چاہے سود ہو، رشوت ہو، غصب ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، دھوکہ دہی ہو، جتنے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے مال کمانا اور لینا حرام ہوتا ہے، وہ تمام طریقے اس آیت مبارکہ کی روح سے حرام ہیں. اور اسی آیت سے تجارت، جس کے کورس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، تجارت جو باہم رضامندی سے ہو اور شرن درست طریقے سے ہو، اس کے جواز کا حکم بھی اسی آیت مبارکہ میں. اور یہ الفاظ آیت کے، الا ان تکونا تجارتن ان تراد منکم، مگر یہ کہ سودا تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بے کو حلال فرمایا. اور اسی آیت میں باطل جتنے بھی طریقے ہیں حرام مال کے حصول کے، ان تمام کو حرام و ناجائز قرار دیا. اور یہ فرما دیا آگے، ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ایک دوسرے کا مال کھانا، مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، اسے گویا قتل عام کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے حرام میں مبتلا ہو جانا، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے حرام میں مبتلا ہو جانا، یہ اپنے آپ کو مار ڈالنا ہے، جس کو روحانی موت کہتے ہیں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے. تو آیت میں جو منع فرمایا گیا، لا تقتلوا انفسکم، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ مت اتارو. ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ کانا بکم رحیما, بے شک اللہ تم پر مہربان ہے رحیم ہے. یہ دونوں احکامات بیان کرنے کے بعد پھر واضح دوبارہ یہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, جو یہ کرے گا عُدْوَانًا وَظُلْمًا سرکشی اور ظلم کے طور پر فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, پھر دھمکی دی جا رہی ہے اور عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو مال حرام سے بچے گا نہیں اور سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے مال حرام کا ارتکاب کرے گا اور مال حرام کے حصول کے لیے تگ و دو کرے گا, ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ پر آسان ہے. ہماری سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ہر کام آسان ہے, لیکن پھر بھی وہ واضح اعلان فرما رہا ہے کہ جہنم میں داخل کرنا کوئی دشوار نہیں, آسان ہی آسان ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس آیت مبارکہ پر غور کرنا چاہیے, اور مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اس نے سچے دل سے مانا ہے تو اس پر عمل بھی کرے. ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل میں جستجو کرنے لگے, سست اور کاہل بن کر نہ بیٹھے, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکال دے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں مال حرام کی مذمت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال ہے یا حرام, اس کا مال حلال ہے یا حرام. اب آپ غور کر لیجئے کہ ہمارے ہاں زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ایک اچٹتی سی نگاہ, تھوڑی سی توجہ معاشرے پر دوڑائیں, کیا قدم قدم پر حرام کمائی کے دھندے ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ بازاروں کا حال, بڑے پیمانے پر جو کاروبار کیے جاتے ہیں ان کا حال, اور آس پاس نظر دوڑائیے مسلمانوں کی اکثریت کی کیفیت کیا ہے کہ اسے اگر کوئی حرام رزق کا ذریعہ نہیں ملتا اور آفر ہوتی ہے حرام کھانے کمانے کی تو بلا تکلف بلا دریغ حرام میں مبتلا ہو جاتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کمانے جا رہا ہوں, تجارت کا جو ذریعہ میں نے اختیار کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام, اس کی نظر لگی ہوئی ہے مال کسی بھی طریقے سے آئے. گویا پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیب کی خبر ارشاد فرمائی وہ حرف بحرف صادق آ رہی ہے ہمارے معاشرے پر کہ انسان مال کی محبت میں ایسا اندھا ہو چکا کہ وہ ذریعے پر غور نہیں کرتا کہ میں نے حلال ذریعہ اختیار کیا یا حرام, میرے پاس حلال مال آ رہا ہے یا حرام. خرید و فروخت کرنے والے تاجر, پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارن, تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کی طرح ہوگا. فاجر گناہگار, اپنی جان پر ظلم کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا فاجر ہے. تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجر کے طور پر ہوگا. الا من اتقى وبرا وصدق, سوائے اس کے جو ڈرا اپنی تجارت کو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے حرام سے بچایا, وبرا اور نیکوکار ہوا, بھلائی کی, اچھے انداز میں تجارت کا معاملہ کیا, وصدق اور اپنے معاملے کو سچ کر دکھایا. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ لمحہ فکریہ ہے, جس طرح مسلمان کسی بھی معاملے میں مطلق العنان آزاد نہیں, اسلام کا معنی ہی اپنی گردن کو جھکا لینا ہے, فرما برداری کرنا مسلمان کا یہ کام ہے, تو جہاں دیگر معاملات ہیں وہاں پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہے پر چلنا ہے. ہماری شریعت نے, پیارے دین اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے, جس جس معاملے میں جو جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی پابندی ہم نے ہی کرنی ہے, کسی اور نے نہیں کرنی. دین احکامات کے سارے معاملات ہمارے لیے ہیں. اگر ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے تو سراسر خسارے اور گھاٹے میں. تو تاجروں کا بھی یہ حال ہے, تجارت کورس ہے. تجار جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان کا حشر فاجروں کے طور پر ہوگا, یہ کون سے تاجر ہیں جو اپنی تجارت کو حرام سے نہیں بچاتے, اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے, ان کا مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال ہے یا حرام, اس پر نظر نہیں رکھتے, ایسے تاجر قیامت کے دن فاجر ہوں گے. جو حرام میں مبتلا ہوا دنیا میں بھی فاجر ہے, بغیر توبہ کیے مر گیا تو ایسا تاجر جو ساری زندگی حرام کماتا کھاتا رہا, حلال حرام کی تمیز اس نے بالکل بھلا دی, وہ قیامت کے دن فاجر اٹھے گا. اور قیامت کے دن فاجر اٹھنا ایسا گھاٹے کا سودا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن تاجروں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ڈرتے ہوئے اپنی تجارت کو حرام سے پاک کرنے والے ہیں, نیکی اور بھلائی کرنے والے ہیں, اور سچ بولنے والے ہیں, اپنے معاملے کو سچا کر دکھانے والے. لوگ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو بیچتے ہیں. جھوٹی قسم کھانے سے مال دنیاوی طور پر تو بک جاتا ہے, کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے, دھوکہ دے کے دودھ میں پانی ملا کر, ملاوٹ کر کے. لیکن ایسے امور سے جو مال کو حرام کرنے والے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی. جھوٹی قسم کے بارے میں ہے کہ مال بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی. سب سے بڑا نقصان عبادت کا مغز دعا ہے. عبادت کا مغز دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ. قرآن پاک میں حکم دیا گیا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں. قرآن پاک کے اس حکم پر جو اللہ تعالی نے دیا کہ بندے کو دعا کرنی چاہیے, اس سے مانگنا چاہیے, احادیثوں میں ہے کہ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, مانگو جو مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوں گا. دعا کے اندر بندہ بخشش طلب کرتا ہے, مغفرت مانگتا ہے, جو چاہتا ہے, توبہ استغفار سے دعا کا آغاز کرتا ہے, پھر جو مانگنا چاہتا ہے اپنے رب سے مانگتا ہے. اور اس کے مانگنے کا حکم قرآن میں دیا گیا, دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا. دعا ہو العبادہ, یہ الفاظ بھی ہیں روایت میں, حدیث شریف ہے مسلم شریف کی. اب دیکھیے مال حرام کمانے کھانے والے کس طرح فاجرانہ فاسقانہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, اور آخرت میں تو فاجر اٹھائے جائیں گے, ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ان کی بے عملی کی حالت کیا ہے, سزا کیا ہے, اور کیسی محرومی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, مسلم شریف کی حدیث, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے, اور اس نے مومنین کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا. پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے مومنین کو, مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا. غور کیجئے بات کی اہمیت, وہ بات کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے برگزیدہ محبوب بندوں, پیغمبروں کو, رسولوں کو, مرسلین کو جو دیا, روایت کے الفاظ میں مرسلین ہیں, مرسلین کو جس بات کا حکم دیا وہ حکم مسلمانوں کو بھی دیا, تو اس حکم کی اہمیت پھر ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبروں کھاؤ ستھری چیزیں پاکیزہ حلال, واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کھاؤ ستھری چیزیں اور نیک عمل کرو. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے, لیکن یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے امت کی تعلیم کے لیے. اور ساتھ ہی پھر آگے ارشاد ہے کہ مومنین سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والوں ہمارا دیا ہوا ستھرا یعنی حلال رزق کھاؤ. تو وہاں پر بھی رسولوں کو طیبات پاکیزہ حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا. اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اپنا دیا ہوا ستھرا حلال رزق کھانے کا حکم ارشاد فرمایا. پھر پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا اور کہا وہ طویل سفر کر کے ایک مقام پر پہنچا. حالت یہ تھی کہ غبار میں اٹا ہوا ہے, گرد آلود ہے. آج کا سفر نہیں, آج کا سفر بھی انسان کرتا ہے تو اس کی حالت بری ہو جاتی ہے, حلیہ بگڑ جاتا ہے. پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا ہوگا گرد اور مٹی کے جو بگولے آ کر اس پر لگتے ہیں اس سے وہ پورا اٹ جاتا تھا. دور دراز کا سفر کیا, غبار میں اٹا ہوا ہے, گرد آلود ہے. پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب, اے میرے رب, پھر دعائیں کرتا ہے. لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا, مت عموہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے. و مشربہ حرام, اس کا پینا حرام ہے. و ملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا ہے. و غذیہ بالحرام, اس کی پرورش حرام پر ہوئی, پروان وہ حرام غذا کھا کر چڑھا ہے. پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فانا یستجاب لذلک, تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی, اس کا کھانا حرام, پینا حرام, پہننا حرام, حرام پر اس نے پرورش پائی, فانا یستجاب لذلک, تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حرام کھانے کمانے والے دنیا میں مال پر نظر رکھتے ہیں, مال کا حصول ان کا مطمع نظر ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ایسی نافرمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ آخرت میں دردناک عذاب اور دنیا میں دعا کی قبولیت سے محرومی. جب انسان رب تعالیٰ سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو, دعا جو قضا کو بدل دیتی ہے, دعا جو قضا کو بدل دیتی ہے, اپنی پریشانیوں کے لیے, حل کے لیے انسان دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کا حل طلب کرتا ہے, حاجت روائی کی دعا کرتا ہے, جب وہ دعائیں اس کی قبول نہیں ہوں گی تو اس کی کیسی محرومی والی زندگی ہوگی, دنیا میں وہ کیسا محروم ہوگا, قدم قدم پر ٹھوکرے کھائے گا, حرام میں برکت نہیں. یہ ساری باتیں روایات میں موجود ہیں, وہ اس کی وجہ ساری یہ سامنے نظر آتی ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں حرام کے قریب بھی نہیں جانا, اور انسان گناہ سے اس وقت بچ سکتا ہے جب وہ گناہ کو گناہ سمجھے, کیا حلال ہے کیا حرام, کیا حلال ہے کیا حرام, کیا جائز ہے کیا ناجائز. دین کے دیگر شعبوں میں بھی تجارت کورس کے حوالے سے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کی کون سی شکل حلال ہے کون سی حرام, حلال حلال ہے, حرام حرام واضح ہوتا ہے. بعض چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں, ان کے بارے میں آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا, تو ایسی چیزوں کے بارے میں حکم بیان کیا جاتا ہے. فقہا نے, علماء نے قرآن و حدیث میں غور و خوص کر کے جن باتوں کو ہمارے سامنے احکامات کی صورت میں بیان کیا کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام, یہ بھی ہمیں ماننی ہے. تو حرام سے ہمیں بچنا ہی بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہی بچنا ہے. اور بچنے کے بارے میں میں پھر اس بات کا یادہ کروں گا, پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان اگر انسان اپنا مضبوط کر لے تو اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط, اس کا ایمان اتنا کامل ہے, وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. ایمان جب مضبوط ہوتا ہے, معرفت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے. حدیث شریف میں پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سنی ہے نا یہ حدیث, پہلے بھی کئی بار. پتہ یہ چلا کہ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اتنا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرے گا, تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا, وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. تاجر کے بارے میں جو روایت بیان کی کہ جو تاجر ڈرنے والا ہوگا, بھلائی کرنے والا ہوگا, سچ بولنے والا ہوگا, وہ نجات پائے گا. اور سارے تجار کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن فاجر اٹھیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ گناہوں سے بچنے, حرام سے اجتناب کرنے, ناجائز سے اپنے آپ کو بچانے میں کردار ہے اللہ تعالیٰ سے خوف کا. انسان جتنا زیادہ اپنے اندر خوف پیدا کرے گا, ڈرے گا, تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے خوف انسان کا کب بڑھتا ہے کہ جب اس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء, اس کے افعال پر غور کرتا جائے, اپنے آپ کو اس کا محکوم بندہ سمجھے, مکمل اختیار میں سمجھے, اسے با اختیار, قادر, خالق, مالک, رازق, اسی پر بھروسہ کرے, ہر چیز اسی کی جانب سے سمجھے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کی صفات پر غور کرتا جائے تو اس کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو کامل فرمائے. صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ کہ قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح یہ انگلیوں کا اشارہ، قبر اس طرح دبائے گی کہ جس طرح انگلیاں ایک دوسرے میں مڑ کر کیا ہو جاتی ہیں، پیوست. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے سنا ہے قبر دبائے گی تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. اب آپ غور کیجئے کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب آدمی پوری توجہ کے ساتھ باتوں کو سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بالکل سچے دل سے بغیر تاخیر کیے، آئیں بائیں شائیں کیے بغیر اس پر ایمان لاتا ہے اور پختہ یقین کرتا ہے. حضور کی ہر بات پر پختہ یقین کر لینا، یہی تو ایمان ہے نا. جس کا یقین جتنا کامل ہے وہ کامل مسلمان، جس کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ کمزور مسلمان، کمزور ایمان والا. تو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ایمان دیکھیے کتنا کامل، کہ حضور نے فرمایا قبر دبائے گی تو کہتی ہے مجھے اب راتوں کو نیند نہیں آتی، میری راتوں کی نیند اڑ گئی. یعنی آپ کے فرمان پر ایسا اعتماد اور یقین. ہمارے ہاں جب ہمیں کوئی دنیاوی نقصان پہنچتا ہے، جسمانی بیماری پہنچتی ہے، جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہماری راتوں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور سبھی کچھ اڑ جاتا ہے. لیکن دینی اعتبار سے چاہے لاکھ وعیدیں سنائی جائیں، قرآن و حدیث کی آیتیں سنائی جائیں، ہم سنتے ہیں، تھوڑا سا کچھ اثر ہونے لگتا ہے، کیفیت تھوڑی بہت بنتی ہے، لیکن جس طرح کی بننی چاہیے ویسی نہیں بنتی. اگر بنتی تو ہم برے عمل سے باز رہتے، نیک اعمال کرتے. آخری روایت، اس کے بعد میں کچھ لکھواتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد، صحابہ کرام میں سب سے افضل، ان کا ایمان کیسا کامل تھا، کیسا کامل تھا. سارے صحابہ کا ایمان کامل تھا، جو صحابہ میں سب سے افضل ہو اس کے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ قرآن پاک کی ایک آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، خودکشی کرنا حرام ہے نا، خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم یہ حکم دے دیتے، اوی خروجو من دیارکم، یا یہ حکم ارشاد فرما دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو، گھروں کو چھوڑ دو جاؤ، تو فرمایا ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے، اس بات پر پورے نہ اترتے مگر تھوڑے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہونے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تھوڑوں میں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آپ کو مار ڈالو تو میں اپنے آپ کو مار ڈالتا، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو تو میں گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا. پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ایمان سے بھی واقف ہیں، ہمارے ایمان کے مرتبے سے بھی واقف ہیں، آپ فرماتے ہیں اے صدیق تو سچا ہے، اگر واقعی ایسا حکم ہوتا تو تم اس حکم پر پورا اترتے. تو دیکھیے جہاں صحابی رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامل ایمان کا اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہیں پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب شریف کا، کہ آدمی تصدیق کس بات کی کرتا ہے جسے جانتا ہے، کون کیا کرے گا اور کرتا یا نہ کرتا یہ تو ایک مخفی امر ہے، انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے. صدیق اکبر یہ عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالتا اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا، گھر سے نکلنے کا فرماتا تو میں نکل جاتا، یہ ان کی دلی کیفیت تھی جو ظاہری اعتبار سے معلوم نہیں ہو سکتی، حواس سے اس کا پتہ نہیں چل سکتا. پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصدیق فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق تم سچے ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دلوں کے حال سے بھی باخبر ہیں، ایمان سے بھی، ایمان کی کیفیت سے بھی، ہمارے دین کے درجات سے بھی. تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، ہماری معرفت کو زیادہ فرمائے، ہماری خوف و خشیت کو بڑھائے، تاکہ ہم حرام، ناجائز ہر طرح کے گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں. کچھ باتیں لکھی ہیں، مال حرام کی بہت ساری صورتیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، بیع کی صورت کے اندر بہت ساری حرام چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح قرض والی صورتوں میں ناجائز کا ارتکاب ہوتا ہے، جوئے کی صورتیں، ناجائز و حرام چیزیں بیچنا، ناجائز کام کرنا اور اس کی اجرت لینا، یہ سب چیزیں ممنوع و ناجائز و حرام ہیں. کچھ چیزوں کی میں مثالیں بھی دوں گا اور ان کا حکم آپ کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیے، ایک سود یا ناجائز کام کہاں کہاں پایا جاتا ہے، اس کا عمومی انداز میں تم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو بھی باطل طریقہ آیت میں آیا، بیان کیا گیا، جو بھی باطل طریقہ ہے ناحق مال لینا وہ حرام ہے. اس میں چوری، غصب، دھوکہ دہی، یہ سارے امور آ گئے، سود، رشوت. اسی طرح بیع کی مختلف صورتیں ہیں، بیع کی مختلف صورتیں ہیں، بعض اوقات بیع درست ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بیع درست قرار نہیں پاتی، بیع فاسد ہو جاتی ہے، بیع فاسد کی صورت میں بھی مال حرام ہو جاتا ہے. بیع کی کتنی صورتیں ہیں، خرید و فروخت کی کتنی صورتیں ہیں؟ فقہ کے ابواب میں بیع مطلق کسے کہتے ہیں، بیع سلم کیا ہوتی ہے، بیع صرف کیا ہوتی ہے، بیع مقاعدہ کیا ہوتی ہے، ان سب باتوں کے بارے میں اگر کچھ آپ کے ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے گا تو آپ کو یہ معلوم کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ مال حرام جو اب ہے اس کا تعلق کس شعبے سے ہے. آدمی کو کچھ اشارے مل جائیں، مثلا مثال کے طور پہ سنار ہے، کوئی سنار سے لین دین ہوتا ہے، سونا چاندی کا ادھار ہوگا، سود ہو جائے گا، دونوں پہ قبضہ ہونا ضروری ہے، سونے کا سونے سے، سونے کا چاندی سے اگر تبادلہ ہوگا تو دونوں پر قبضہ ضروری ہے، ایک ہاتھ سے وہ لے، ایک ہاتھ سے ہم لیں. اب یہ صورت اگر حرام ہے، ادھار کی صورت، تو یہ آپ کو کہاں ملے گی، اس کا کون سی بیع سے تعلق ہے؟ اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے. بہار شریعت اردو زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، بہار شریعت اردو میں لکھی گئی کتاب ہے، لیکن اگر آپ کو موضوعات کا پتہ ہی نہ چلے، ابواب کی ترتیب کا معلوم ہی نہ ہو، کچھ آپ کے ذہن میں چھوٹی موٹی تعریف ہی نہیں پتہ آپ کو اس کو کیا کہتے ہیں، تو آپ مسئلے کو تلاش کیسے کریں گے؟ کسی بارے میں آپ کو شبہ ہو جائے کہ اب اس کا حکم میں نے دیکھنا ہے، مفصل جزئیات کا ہے، ذرا تلاش کرتا ہوں، تو آپ کو کچھ اس کی مقسم کا گویا علم ہوگا تو آپ اندر جا کے کتاب کھول کے مسئلہ تلاش کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے لکھوا رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ مثالیں بیان کروں گا. لکھیں، عین کی بے عین سے، بے میں دیکھیں مال کا ہوتا ہے تبادلہ، ادھر بھی مال ہوتا ہے ادھر بھی مال. اب مال کی دو قسمیں ہیں، عین ہوگا یا سمن ہوگا، عین ہوگا یا سمن، دونوں طرف عین یا دونوں طرف سمن، یا ایک طرف سمن اور ایک طرف عین، اس طرح موازنہ کرنے سے بیع کی چار قسمیں نکلیں گی. عین یہاں پر اس چیز کو کہا جا رہا ہے جو سمن نہ ہو، جو سمن نہ ہو. سمن کہتے ہیں جو چیز دی جاتی ہے، جو چیز جس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے، اور جس کو خریدا جائے وہ مبیع کہلاتی ہے، وہ عین ہوتی ہے. پھر آگے اور اس کی تفصیل ہے، لکھیں، عین کی بے عین سے، نمبر دو، سمن کی بے سمن سے، نمبر تین، سمن کی بے عین سے، سمن کی بے عین سے. اب دیکھیے، سونا چاندی، نوٹ، سکے، روپے، یہ سب سمن ہے. کیا ہے سمن؟ یہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اب سمن کی دو قسمیں ہیں، ایک سمن اصلی ہوتا ہے، وہ سونا اور چاندی ہے. وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی سمن ہے، سمن ہی رہے گا، سمن ہے، سمن ہی رہے گا. سونے چاندی کے علاوہ آج کل ہمارا جو کاروبار ہوتا ہے وہ کرنسی سے ہوتا ہے. اب سونے چاندی کے سکے ختم ہو گئے, ان کی جگہ کیا آ گئی؟ کرنسی نوٹ. یہ بھی سمن ہے, لیکن یہ سمن اصلی نہیں بلکہ سمن عرفی اور سمن اصطلاحی اسے کہا جاتا ہے. اب سمجھ لیجیے اس کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عین ہوگی. اس کے بدلے میں جو چیز خریدی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ عین. تو خرید و فروخت میں بعض اوقات سمن دے کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے, بعض اوقات چیزوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے. سونے چاندی اور نوٹ روپے پیسوں کے بدلے میں آپس میں چیزوں کا تبادلہ. مثلا موبائل فون ہے, میں کہوں یہ میں نے بیچا اس کتاب کے بدلے میں, تو اب ادھر بھی عین ہے ادھر بھی عین ہے, دونوں طرف عین ہو گئی نا. یہ مثال آپ سمجھ لیجئے عین کی. تو اب پہلی صورت جو عین کی بے عین سے ہے, عین کی بے عین سے, اسے کہتے ہیں, لکھیں بے مقایدہ. میم قاف نقطوں والا الف مقا یا دواد اور گول ہا مقایدہ. عین کی بے عین سے ہو تو کیا ہے یہ؟ بے مقایدہ. دوسری ہے سمن کی بے سمن سے, سمن کی بے سمن سے, اسے کہتے ہیں بے صرف. سواد سے بے صرف, بے صرف. تیسری قسم سمن کی بے عین سے, سمن کی بے عین سے. اب اس میں اگر عین کا موجود ہونا ضروری ہے, لکھیں سمن کی بے عین سے, اگر عین کا موجود ہونا ضروری ہو تو بے مطلق کہلاتی. بے مطلق توان سے, میم توان لام نقطوں والا قاف مطلق, بے مطلق کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, سمن کی بے عین سے اور کس شرط کے ساتھ؟ اس کی پہچان کی شرط. اور بھی بہت ساری شرائط جو آپ نے سنی ہوگی صحیح درست ہونے کی, وہ آگے میں بتاؤں گا باطل فاسد مکروہ کب ہوتی ہے, لیکن بے مطلق کی یہاں ضابطے کے اعتبار سے پہچان کس قید سے ہو رہی ہے, کس شرط سے ہو رہی ہے؟ کہ اس میں مبی کا جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا معدوم نہ ہونا ضروری ہے, موجود ہونا ضروری. معدوم نہ ہو وہ چیز ہی نہیں ہے کوئی, وہ تو معدوم ہو گئی نا, تو معدوم کی بے نہیں ہوتی. معدوم نہ ہونا اگر ضروری ہو تو وہ کہلاتی ہے بے مطلق. اور اگر اب دوسری قسم لکھیں سمن کی عین سے بے, اگر عین یعنی مبی معدوم نہ ہو تو وہ بے مطلق ہے. اور اگر سمن پہلے دینا واجب ہو, سمن قیمت پہلے دینا واجب ہے, تو اسے کہتے ہیں بے سلم. بے سلم سین لام میم بے سلم. سن میں آ رہا ہے آپ کو خاکہ؟ تو آپ جب کتاب البیوع اٹھائیں گے نا, اس طرح نماز کی کتاب ہوتی ہے چھوٹی سی, نماز کے احکام طہارۂ شریعت کا حصہ تیسرا چوتھا, تو اس میں آپ کو نماز کے سارے مسائل ملتے ہیں, فرض نماز, واجب نماز, نفلی نماز, سنت نماز, یہ سب آپ کو ملتی ہے نا. تو اسی طرح کتاب البیوع کے اندر جو بے کی اقسام ہیں بنیادی وہ یہی ہیں, یا تو وہ کیا ہوگی بے مقایدہ ہوگی, یا کیا ہوگی بے صرف ہوگی, یا کیا ہوگی بے مطلق ہوگی, یا کیا ہوگی بے سلم ہوگی. اس قاعدے کی روح سے چار آ گئیں. ایک آدھ بے زائد ہے وہ ملتی جلتی ہے یا کسی قسم کے تحت داخل ہو جاتی ہے, ایک اور بے ہے اس کو بے استثناء کہتے ہیں. الف سین تا سواد نون الف عین استثناء. صنعت کا لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے, صنعت کام کرنا بنانا کوئی چیز, استثناء کا معنی ہوتا ہے آرڈر دے کے کوئی مال بنانا. یہ گویا سلم سے ملتی جلتی ہے, لیکن سلم والی شرائط یہاں درکار نہیں ہوتی, اس کی اپنی شرائطیں کچھ. تو فی الحال بیان میں یہ کر رہا تھا کہ چاروں قسمیں ہیں, اب ان کے تحت سارے جزیات داخل ہوتے جاتے ہیں, ان کی شرائط, ان کے اوصاف, ان کے ارکان پائے جاتے ہیں, تو ان میں سے ہر ایک بے کیا ہو جاتی ہے؟ درست. اور ان بے کی صورتوں کی اپنی اپنی شرائط ہیں, تھوڑی تھوڑی سی مختلف, تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ان میں سے اس کے ارکان اور شرائط نہ پائی جائیں تو وہ بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد. جب بے فاسد ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی بے ہو، بے مقاعدہ ہو، بے مطلق ہو، بے سلم ہو یا بے صرف ہو، تو جب بے فاسد ہو جائے گی تو اب اس کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حرام. بے فاسد کے ذریعے حاصل ہونے والی شے کیا ہوگی؟ حرام. سود بھی حرام ہوتا ہے نا، اسی طرح بے فاسد، عقد فاسد کے ذریعے جو حاصل ہو وہ بھی حرام. اور مطلقاً کسی قسم کا عقد ہی نہ ہو، ظلمن کسی کا مال کھا لینا وہ بھی حرام. اس طرح چوری ہے، ڈکیتی ہے، دھوکہ دہی ہے، رشوت ہے، اب یہ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہے، کوئی عقد نہیں ہے، ظلمن مال کھانے کے طریقے ہیں، یہ سارے شریعت کے اندر ناجائز قرار دیے گئے. گویا آپ دوسرے انداز میں اگر آپ احاطہ کرنا چاہیں اور صورتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیں تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عقد، باہمی لین دین، باہمی معاملہ، لین دین، اس کی بھی جائز صورتیں ہیں اور ناجائز صورتیں. عقد فاسد بھی ہوتا ہے اور عقد کیا ہوتا ہے؟ جائز بھی ہوتا ہے. اور ایک ہے عقد کے علاوہ عام شکل، جو کسی قسم کا عقد ہی نہ ہو. اب اس میں بھی جائز ناجائز دونوں صورتیں. ہمیں پہچان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ علم کی. علم تو آپ کو ظاہر بات ہے آئے گا مکمل باب پڑھنے سے اور سبکن پڑھنے سے، لیکن اس کی بنیادی امور کم سے کم ذہن میں بیٹھ جائیں اور کچھ مثالیں دی جائیں گی تو آپ اس کا موازنہ کر لیں کہ یہ کس شک میں داخل ہے، تو اتنی معلومات بھی ہو جائے تو کافی ہے. جو باتیں رہ جائیں گی وہ سیکھنا بھی ضروری ہے. تو عقد کی صورت کے اندر دو صورتیں ہوں گی، جائز ناجائز، جائز عقد الگ ہے، ناجائز الگ ہے. عقد اگر صحیح ہوگا تو صحیح ہے، پھر نفع کمانا جائز. اور اگر عقد فاسد ہو گیا، اب چاہے وہ بے کی ان صورتوں میں ہو، بے کے علاوہ کوئی عقد ہو، جس طرح قرض ہوتا ہے، قرض فاسد نہیں ہوتا، لیکن وہ عقد قرض جو نفع کو مشروط لے کر آتا ہے وہ ناجائز عقد ہے. وہ کیا ہے؟ ناجائز عقد. اسی طرح اصلاً کسی قسم کا عقد ہی نہ ہو، نہ بے کے علاوہ کوئی باہمی معاملہ، بلکہ عقد ہی نہیں ہے. اب مال کمانے کے جو ذرائع شریعت نے حرام قرار دیے ہیں وہ حرام ہیں، جن ذریعوں سے مال حاصل ہونا جائز ہے وہ جائز. مثلاً کسی کو وراثت میں مل گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ مال ان کے مابین کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم. اس طریقے سے جو مال ملے گا وہ حلال. کسی کو کوئی شخص تحفہ دے دیتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے نا، 1000 روپے کسی کو تحفہ دے دیے، اب یہ کسی قسم کا عقد نہیں ہے، لیکن کسی کو تحفے کے ذریعے مال ملا تو وہ کیا ہے؟ طیب و حلال. اور رشوت میں لیا، سود میں لیا، جوئے کی صورت میں لیا، وہ سب کیا ہیں؟ حرام.
چند صورتیں ہیں جو عام طور پر پوچھی جاتی ہیں. اب ضمناً میں آپ کے سامنے ساری باتیں بیان کرتا جاؤں گا، اس کے احکام بیان کرتے ہوئے. قسطوں پر بیع کرنا جو ہمارے یہاں عمومی صورت ہے، قسطوں پر کاروبار کا رواج کم ہونے کے بجائے شاید بڑھتا ہی جا رہا ہے. قسطوں پر کاروبار یا تو مہنگائی کی وجہ سے یا لوگوں کی ہرس کی وجہ سے، چادر کے مطابق اپنے کیا کرنے چاہیے؟ پاؤ پھیلانے چاہیے. اب دو صورتیں، یا تو واقعی آدمی مجبور ہے کسی چیز کے لیے، نقد لے نہیں سکتا، پیسے نہیں ہیں، وہ قسطوں پہ کوئی چیز لیتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، قناعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت اور حاجت کے لائق مال دیا ہے، لیکن وہ چھوٹے گھر کی بجائے محل کا خواب دیکھتا ہے، یا چھوٹا سا کاروبار ہے جس میں چند ہزار آمدنی ہوتی ہے، وہ راتوں رات بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، ایسے موقع پر یا آسائشوں کے حصول کے لیے وہ مختلف قسم کے ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، چاہے وہ سودی قرض لے کے کاروبار کرے، یہ بھی ناجائز. اسی طرح قسطوں کے کاروبار کی صورت بھی یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ عادی ہے کہ ایسے چھوٹے پنکھے میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے، یہ چھت کا پنکھا جو لگا ہوا ہے، ہمارے یہاں سب کے گھروں میں عام طور پر ایئر کنڈیشن کہاں ہوتے ہیں، ان گھروں میں عام طور پر اگر ہم ایسے پنکھے میں گزارا کر لیتے ہیں، اب کسی نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو ایئر کنڈیشن کا عادی ہے، یا اس کے آفس میں ایئر کنڈیشن آ گیا، اب بغیر ایئر کنڈیشن کے اسے چین نہیں آئے گا. تو بعض اوقات وہ اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر مال کی طلب کرتا ہے، پیسے تو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں، تو قرض لے کر چیز کو لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ قرض چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہو سودی بھی لے لیتا ہے، اسی طرح قسطوں کی صورت میں لے لیتا ہے، قسطوں میں ادائیگی زیادہ ہوگی، قسطوں کا کاروبار شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن چونکہ اس نے حرص کی وجہ سے وہ مال لینے کی کوشش کی ہے اس لیے پریشان ضرور ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک اپنی یہ عادت بھی ختم کرنی ہوگی کہ ہم تھوڑے مال پر قناعت کرنے والے بن جائیں، حرص کی عادت کو اپنے ذہن دل و دماغ سے نکال دیں، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ قسطوں پر کاروبار ہوتا ہے، موٹر سائیکلیں ملتی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، عام طور پر سودا جو قسطوں میں بکتا ہے اس کی قیمت نقد کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک موبائل فون اگر آپ کو 6,000 کا ملتا ہے تو آپ قسطوں میں خریدیں گے تو وہ موبائل فون آپ کو 7 یا 8,000 کا پڑے گا۔ تو قسطوں کے کاروبار کے درست ہونے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ قسطیں متعین ہوں، قسطیں متعین ہو، اس کی قیمت کیا ہو متعین ہو، اور مدت بھی ادائیگی کی کیا ہو متعین، ٹھیک ہے۔ مثلا 6,000 کی چیز ہے، وہ 8,000 میں بیچنا چاہ رہا ہے قسطوں پر، یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ کتنی قسطیں مقرر ہوں گی اور کب ادائیگی کی جائے گی۔ ادھار کا اگر معاملہ ہو تو قیمت شے کی زائد ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ قیمت بھی مقرر ہو اور اس کی ادائیگی کی مدت بھی مقرر۔ لیکن اگر یہی سودا اس میں ناجائز شرائط لگا دی جائیں تو یہ فاسد ہو جاتا ہے، پھر کیا کہیں گے آپ اس عقد کو، بے کو؟ فاسد۔ بے میں ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، مقتضائے عقد کے خلاف ہو، یوں سمجھیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، دونوں میں سے بائے یا مشتری دونوں میں سے کسی ایک کا کیا ہو فائدہ، اور اس کا عرف بھی نہ ہو، تو ایسی شرط فاسد کہلاتی ہے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی شخص بے کرے اور اس میں شرط لگائے، ناجائز شرط، شرط سے بے کیا ہو جاتی ہے خرید و فروخت فاسد، اور بے فاسد کی صورت میں مال کیا ہو جاتا ہے حرام۔ تو اب قسطوں کا کاروبار تھا، سیدھا سادہ تھا، لیکن اب لوگوں کو اپنے مال کی گارنٹی چاہیے، نقصان نہ ہو جائے، بھاگ نہ جائے، اس لیے اس میں ناجائز شرائط لگائی جاتی ہے۔ ایک شرط جو قسطوں کے کاروبار کو ناجائز کرتی ہے وہ یہ کہ اگر قسط وقت میں ادا نہ کی گئی تو مالی جرمانہ دینا پڑے گا، مالی جرمانہ دینا پڑے گا، یہ بھی ایک قسم کا سود ہے، اور مالی جرمانہ لگانا جائز نہیں، شریعت میں منسوخ ہے، دونوں اعتبار سے حرام۔ اس کی شرط لگانے سے سودا بھی کیا ہوگا، عقد بھی کیا ہوگا، بے کیا ہوگی، فاسد۔ اور دوسری یہ کہ چھوٹی موٹی چیز تو پھر بھی مل جاتی ہے، آس پاس دکان ہے، چھوٹا سا پنکھا لے کے آ گئے آپ، تو یاد رکھیں کہ اگر مالی جرمانی کی شرط ہے تو اس صورت میں وہ اب قسطوں کا کاروبار ہو یا عام نقد سودا ہو وہ جائز نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے حرام۔ مالی جرمانی کی وجہ میں نے بتائی کہ وہ منسوخ ہے، مالی جرمانہ شریعت میں حرام ہے۔ جوئے کو قیمار کہتے ہیں، قاف سے، قاف میم الف را، قیمار، قیمار قمر سے بنا ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، قمر کسے کہتے ہیں، چاند کو، چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، شروع کے دنوں میں پتلا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، جو چودھری کا چاند کہلاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جواری کا مال بھی اسی طرح کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے اس کا مال دوسرے کی طرف گیا، یا فائدہ ہو گیا دوسرے کا اس کے پاس آ گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ جوا ہے، اور یہ جہاں پر بھی پائی جائے گی، دو طرفہ شرط، مال خطرے میں، یہ جملے یاد کر لیں، دو طرفہ شرط، مال کی، مال خطرے میں، اپنا مال دوسرے کے پاس چلا جائے گا، ہار گئے، بازی لگائی، یا دوسرے کا اپنے پاس آ جائے گا، یہ سب کیا ہے، حرام و ناجائز۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جواری جو جوئے کے اڈے چلاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، انہیں تو لوگ برا سمجھتے ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، پکڑ بھی لیا جاتا ہے، کچھ سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑے مہذب انداز کے اندر جوا معاشرے میں رائج ہو جائے، لوگ اسے کھیلنا شروع کر دیں، تو ہمارے یہاں اس کی طرف لوگ لپکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عجیب تفریق ہے. یعنی ایک چیز اگر معاشرے میں اچھی دکھائی دینے لگے اور لوگوں کی اکثریت اس کے پاس جائے, اس کو اپنائے, لے, اس میں ملوث ہو جائے, تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح, ہم بھی چلیں گے اس کے پیچھے پیچھے. لیکن وہی چیز اگر بدنام ہو تو اس سے بچتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری مقصود نہیں, دنیا میں بس بدنامی سے بچ جائیں, یہ ہمارا مطمئن نظر ہے. لوگ برے ایسے مقامات جہاں پیشاور عورتیں ہوتی ہیں, ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے, ان کی جگہوں پر جانے سے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہی افسوسناک امر ایسا ہے کہ وہی ٹی وی کھول کر گانے باجے سب کچھ دیکھتے ہیں, فلمیں ڈرامے سب کچھ دیکھتے ہیں. تو جو ایک جگہ پر مخصوص قسم کا ناجائز بے حیائی پر مبنی فحاشی اور یعنی والا کام کیا جائے, پیشاور عورتیں کریں, وہ تو ناجائز ہے. لیکن وہی کام آپ کے گھر میں ٹی وی کے ذریعے دکھایا جائے تو وہ جائز ہو جائے. جائز کوئی نہیں بھی سمجھتا, لیکن مبتلا تو ہوتے ہیں نا. یہ وہی کمزوری ایمان ہے کہ انسان اگر اپنی توجہ باری تعالیٰ کے احکامات کی طرف رکھے اور مقصود اس کی فرما برداری ہو, نیکی کرے تو اس کی رضا کے لیے, گناہ سے روکے تو اس کی ڈر اور خوف سے اس کی رضا کے لیے, وہ فرما بردار ہوتا ہے, اسے ثواب ملتا ہے. اور جو اس کی فرما برداری کرتا ہی نہیں, اپنی مرضی سے کوئی کسی بات سے روکتا ہے, کسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, تو وہ کامل مسلمان نہیں, وہ حرام میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور گناہگار ٹھہرتا ہے. رشوت کی صورتیں لکھ لیں. اب جوئے کے اندر جو میں نے آپ کو تعریف بتائی, اس میں لاٹریاں, ہیرو کے آج کل وہ کارڈ چل رہے ہیں, نت نئے جو ہے وہ عوامی دھندا, مختلف قسم کی جو ہے وہ شکلیں, سیور, ریفل ٹکٹ وغیرہ, اس طرح کی چلتی رہتی ہیں, جس میں خریدنے سے وہ ٹکٹ مال ضائع ہو جاتا ہے, واپس نہیں ملتا, انعام نکل گیا تو ٹھیک ورنہ اپنا مال چلا گیا. یہ سب کیا ہیں؟ جوئے کی صورتیں, رشوت کی صورتیں. اپنا کام بنانے کے لیے جو مال دیا جائے وہ رشوت ہے. اپنا کام بنانے کے لیے جو مال دیا جائے وہ رشوت ہے. اس طرح مقدمے ہوتے ہیں, حاکم جج فیصلہ کرتا ہے. اب کوئی شخص جج کو, حاکم کو, قاضی کو پیسے کھلائے کہ میرے حق میں فیصلہ کر دے, تو یہ کیا ہے؟ رشوت. اپنا کام بنانے کے لیے جو مال دیا گیا وہ کیا ہے؟ رشوت. عام طور پر جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر رشوت کی آج کل نوکری نہیں ملتی, کیا رشوت دے کے نوکری حاصل کر لی جائے؟ تب اس کی دیکھیں دو صورتیں ہیں, وہ یاد بھی کر لیں, جو لکھنا چاہے لکھ لیں. رشوت کی تعریف کیا ہے؟ اپنا کام بنانے کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت ہے. اب نوکری کی صورت مثال سمجھیں, اس سے آپ کو اور زیادہ واضح ہو جائے گی رشوت کی تعریف. اب نوکری میں ہوتی ہیں دو صورتیں, جس کی نوکری نہیں لگی ہوئی وہ نوکری کرنا چاہتا ہے اور رشوت دے کے نوکری پر مقرر ہو جاتا ہے, تو اس نے اپنا کام بنایا یا نہیں بنایا؟ رشوت کی تعریف صادق آئی کہ اس نے اپنا کام بنانے کے لیے پیسے دیے, وہ رشوت ہے. اب نوکری کے لیے رشوت دینا, اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ٹیسٹ دیا, وہ آپ کا کلیئر ہو گیا, آپ نے انٹرویو دیا, آپ اس میں بھی پاس ہو گئے. اب جب پاس ہو جاتے ہیں تو اپائنٹمنٹ لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کا تقرر کر لیا گیا, آپ کو بھرتی کر لیا گیا, اپائنٹمنٹ آپ کا ہو گیا, لیٹر آ گیا. لیکن اب اس آفس میں یا اس برانچ میں آپ کو اس کا مینیجر تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے جب تک تم مجھے کچھ کھلاؤ گے نہیں میں تمہیں آنے نہیں دوں گا, یا تمہارا اپائنٹمنٹ کینسل کرا کے کسی اور کو بھرتی کروا دوں گا. تو اس صورت میں اپنے آپ کو ظلم سے بچانے اور ثابت شدہ حق لینے کے لیے جو مال دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہوتا, وہ دے سکتا ہے. لینے والے کے حق میں ہر صورت میں حرام ہے. رشوت لینا کسی شکل میں جائز نہیں, اور رشوت دینا اپنے اوپر ظلم دور کرنے اور ظلم سے بچنے کے لیے دینا کیا ہے؟ جائز. سمجھ میں آتا ہے؟ تو گویا حق کی دو قسمیں ہو گئی ہیں, ایک وہ جو حق ہمارے لیے ثابت نہیں ہوا وہ لینے کے لیے ہم پیسے دیں گے تو رشوت ہے, یہ کام بنانا ہوا, اور ایک وہ ہے جو ہمارا کام بن چکا اور ہمارا حق ثابت ہو چکا, اب کوئی ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ ہم پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم.
اپنے آپ کو ظلم سے بچانے اور جو کام ہمارا ہو چکا پہلے حق ثابت شدہ اس کے تحفظ کے لیے مال دینا اگر ضروری ہوگا تو ہم دے سکتے ہیں، ہمارے حق میں وہ رشوت نہیں ہے۔ آخری مسئلہ صرف جو بہت زیادہ وقوع پذیر ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیع و شرع کے احکام سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ صرف جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں یا جن کا بینکوں سے لین دین ہوتا ہے وہی تاجر نہیں ہے، وہی خرید و فروخت کرنے والے نہیں، ہم میں سے ہر ایک دن رات خرید و فروخت کرتا ہے، صبح شام خرید و فروخت کرتا ہے، کس طرح حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذرا سنیے۔ اور آج تک اگر آپ نے اس میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے اور اس کا ارتکاب کیا ہے تو سچے دل سے توبہ کیجیے، آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لیجیے کہ ہم ایسی ناجائز صورت کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ وہ صورت ہے، تین چیزیں میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتائی تھی سود کے بیان میں، ایک ہوتی ہے مثلی چیز، مثلی جس کا مثل ہوتا ہے، اس میں تین چیزیں آتی ہیں، کیلی ناپ والی، دوسری وزنی، چاول وزن سے بکتا ہے، آٹا وزن سے بکتا ہے، دالیں وزن سے بکتی ہیں، یہ وزنی ہو گئی، دودھ کیا ہو گیا، ناپ والا ہو گیا۔ اسی طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں عددی، گن کر بکتی ہیں۔ عددی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض تو بالکل برابر برابر ہی ہوتی ہیں تقریباً تقریباً، جس طرح انڈے ہوتے ہیں، انڈے بہت زیادہ اتنا بڑا انڈا تو نہیں ہوتا نا، سب برابر سرابر ہی ہوتے ہیں، دیکھنے میں معمولی سا فرق ہوتا ہے لیکن ان سب کی قیمت وغیرہ سب برابر ہی کی جیسے ہوتے ہیں۔ درجن میں کوئی بھی 12 انڈے اٹھا لیں آپ، دکاندار آپ کو منع نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا یہ والا انڈا کیوں اٹھایا تم نے۔ لیکن بعض عددی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان میں کافی فرق ہوتا ہے، مثلا تربوز ہے، اب اتنا سا بھی تربوز ہوتا ہے، آپ ٹھیلے والے سے جا کر کہیں کہ مجھے تربوز چاہیے، وہ کہے ٹھیک ہے ایک لے لو، آپ پیسے اسے اتنے سے تربوز کے دیں اور اٹھا کے اتنا بڑا لے کے چلا جائیں تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا اور پکڑ کر لے جائے گا آپ کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ عددی چیزیں جو بہت زیادہ جن میں فرق ہوتا ہے وہ عددی نہیں ہوتی، وزن وغیرہ سے بکتی ہیں، تربوز وزن سے بکتا ہے نا، خربوزے وزن سے بکتے ہیں، تول کر بکتے ہیں۔ لیکن جو عددی چیزیں برابر سرابر ہوتی ہیں، جس طرح انڈے ہو گئے، ہمارے یہاں کیلے، یہ عدد سے بکتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہوئیں، ایک ناپ کی چیز، دوسری وزن کی چیز، تیسری عددی برابر سرابر جو عدد کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں ہمارے یہاں جو غلطی ہوتی ہے، ذرا توجہ رکھیں، خود بھی اس کو دھیان رکھیں اور جو گھر میں خریداری کرتا ہے اس کو بتانا بھی آپ پر ضروری ہے اور اس کا سیکھنا بھی لازم ہے کہ کوئی بھی ناپ کی چیز ناپ سے خریدی، لکھ لیں یہ، ناپ کی چیز ناپ سے خریدی، وزن کی چیز وزن کے اعتبار سے خریدی، گنتی کی چیزیں، عددی چیزیں عدد کے اعتبار سے خریدی، تو جب تک خریدنے والا اس کو ناپ نہ لے یا وزن نہ کر لے یا گن نہ لے، اس وقت تک اس کا کھانا اور آگے بیچنا حرام ہے۔ اس وقت تک اس کا کھانا اور آگے بیچنا کیا ہے؟ حرام۔ اب دیکھا آپ نے مسئلہ کیسا نکلا، اس میں کون مبتلا نہیں ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جب مثالیں میں آپ کو دوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح خریداری کرتے ہیں اور آپ کو کس طرح خریداری کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ دودھ والے کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ ایک لیٹر دودھ دے دو، ایک لیٹر، اس لیے کہ جو ناپ ہوتا ہے نا اس کو لیٹر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک کلو دودھ دے دو، دو کلو دے دو، اس کا حکم الگ آئے گا بھی۔ تو اگر آپ نے کہا مجھے ایک لیٹر دودھ دے دو، اس نے پہلے سے تھیلی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے آپ کو دے دی، یہ آپ باتوں میں مشغول ہو گئے اور اس نے آپ کے دیکھے بغیر ناپ کر دودھ کی تھیلی میں ڈال کے بند کر دی اور آپ کو پکڑا دی، تو اب یہ دودھ آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ دودھ آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس دودھ کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ آپ میں سے بہت سو نے پہلی بار سنا ہوگا، یہ سیکھنا بھی کیا ہے؟ واجب۔ نہیں سیکھیں گے گناہگار، اور ایسے گناہگار کہ مسئلہ نہ سیکھنے کی گناہگار نہیں بلکہ جتنی خریداری کی ہیں اور اس طرح چیزیں لے کر کھاتے رہیں ان سب کا گناہ ہوتا رہا. سچے دل سے توبہ کر لیجی. تو اب ہمارے یہاں تو مسئلہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ناپ کی چیز ناپ سے خریدی, اب وزن کی چیز وزن سے کیسے خریدتے ہیں. مثلاً آپ نے کہا ایک کلو چاول دے دیں, دکاندار سے کیا کہا ایک کلو چاول دیں. اب چاول وزنی چیز ہے اور آپ نے لفظ کیا بولے ہیں ایک کلو دو, تو وزنی چیز وزن کے اعتبار سے خریدی. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے سامنے تلنا ضروری ہے. مشتری خریدار اگر خود تول لے تو زیادہ اچھا ہے, اس لیے بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے گھر میں ترازو رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ ترازو. جب چیزیں خریدتے تھے تو دوبارہ اس کو تولتے تھے. یہ اس حدیث پہ عمل کرتے تھے کہ جب تک دو پیمانوں میں سے چیز نہ گزر جائے اس وقت تک اس میں تصرف نہ کیا جائے. اس مضمون کی روایت موجود ہے, اسی سے یہ مسئلہ ماخوذ ہے. لیکن اتنی چھوٹ علماء نے دی ہے کہ اگر گھر میں ترازو نہیں ہے, آدمی خود نہیں تولنا چاہتا, تو جب بیچنے والا اس کے سامنے تول رہا ہے, اس کو تول کر دے رہا ہے, ناپ کر دے رہا ہے, اگر وہ اسے اس وقت دیکھ لے تو یہ بھی کافی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کافی. یا تو آپ خود اپنے گھر میں ناپ رکھیں, دودھ لا کے اس کے اندر ڈال ڈال کے تولتے رہیں. یہ مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ علماء جتنی آسانی دینا چاہتے ہیں, جتنی دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں, جتنی آسانی وہ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. اب روایت میں تو یہ تھا کہ دو پیمانوں سے ناپ سے گزرے پھر استعمال کرو, لیکن چونکہ سامنے تلنا بھی ایک ہی جیسا ہے, پھر جھگڑے کا احتمال نہیں رہتا, اس لیے اگر بائے نے سامنے کوئی چیز ناپی یا تولی تو وہ بھی کافی ہے, اب گھر جا کر تولنا ضروری نہیں. اسی طرح انڈے آپ نے خریدے اور کہا چھ انڈے دے دو, کیا کہا آپ نے؟ اب آپ کے سامنے وہ ڈال رہا ہے اور آپ نے گنتی کر لی کہ چھ ڈال دیے ہیں تو صحیح, پر آپ نے بغیر دیکھے تھیلی میں ڈلے ہوئے انڈے لے کر آ گئے اور گھر پر گنے بغیر اٹھا اٹھا کر استعمال کرنا, نکال نکال کے شروع کر دیا, تو یہ بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ بھی جائز نہیں, حرام ہے. اب اس سے بچنے کی صورت جو آسان, آپ کہیں گے بچیں گے کیسے, ہمارے تو منہ پر چڑھ گیا ہے, ایک کلو دال دے دو, ایک کلو چاول دے دو. بعض اوقات دکاندار پریشان کر دیتا ہے, وہ پہلے سے پڑیا بنا کے رکھتا ہے. دودھ والے کے پاس جائیں تو پہلے سے تھیلیاں بنا کے رکھتا ہے, اب کیا کریں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ حرمت کب آئے گی؟ جب ناپ والی چیز ناپ کے اعتبار سے خریدے, وزن والی چیز وزن کے اعتبار سے خریدے, گنتی کی چیز گنتی کے اعتبار سے خریدے. اگر آپ خریداری میں الفاظ مختلف کر دیں تو خریداری درست ہو جائے گی, پھر نہ ناپنے کی ضرورت, نہ تولنے کی ضرورت, نہ گنتی کی ضرورت. مثلا ایک تو بہت آسان کام ہے, دودھ ہمارے یہاں لیٹر سے بکتا ہے ناپ کے اعتبار سے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ دودھ لیٹر سے بکتا ہے نا, لیکن عام طور پر ہم کہتے کیا ہیں اسے, ایک لیٹر دے دو یا ایک کلو دے دو, کیا کہتے ہیں؟ ایک کلو دے دو. اب ناپ والی چیز کو ہم نے کس اعتبار سے خریدا؟ وزن کے اعتبار سے. وہ تھیلی میں ڈالتا ہے, ہم تھیلی پکڑتے ہیں, قیمت دے کے آ جاتے ہیں. تو جب ناپ کی چیز ہم نے ناپ سے خریدی ہی نہیں, ہم نے کلو کا لفظ بولا ہے, تو اب ہمارے سامنے تلنا بھی ضروری نہیں. بغیر تلے چیز لے لی تو گھر جا کر تولنا بھی ضروری نہیں, اس کو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں, بیچ بھی سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آیا؟ آسان صورت نکل گئی, دودھ تو بچ گیا, اب دیکھیں کیا آگے نکلتا ہے. صرف دودھ بچے گا اور کوئی چیز میں بچے گی نہیں. اب مثلا آپ خرید رہے ہیں آٹا, تو آٹا آپ دیکھیں ایسی دکان والے کے پاس جائیں جو آپ کے سامنے تولتا ہو, دکان ایسی منتخب کریں جس کا ترازو آپ کی نظروں کے سامنے لگا. بعض لوگ دکاندار پتہ ہی اندر چھپا کے ترازو بنا لیتے ہیں, نیچے تول تال کے پیکٹ بنا کے لے آتے ہیں, یا بعض پیکٹ بنا کے رکھتے ہیں. اب دو صورتیں ہیں, زیادہ آسانی تو اس میں ہے کہ آپ سامنے تلتا ہوا دیکھ لیں, توجہ رکھیں, دھیان رکھیں, آپ خریداری کرنے نکلیں. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بازاروں میں وہ آئے جو عالم ہو. کیا فرمایا تھا؟ وہ آئے جو عالم ہو. ہر شعبے کو آپ قیاس کر سکتے ہیں, جس پر جس شعبے کے مسائل سیکھنا فرض ہے, وہ سیکھے بغیر گھسے گا تو دین کے اندر فساد برپا کرے. تو اگر ایسی دکان منتخب ہو جائے جہاں آپ کے سامنے تل رہا ہے ترازو کے دونوں ناپ برابر ہو جائیں, تو ٹھیک ہے, آپ گھر میں تولنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بے شک یہ کہہ دیں مجھے 10 کلو آٹا دے دیں, جب اس نے 10 کلو آٹا تول دیا, آپ نے دیکھ لیا سامنے تلتا ہوا, تو اب آپ پر تصرف کرنا جائز، لیکن پریشانی کب ہوتی ہے جب پیکٹ بن کے رکھتے ہیں، آٹے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، پیکٹ بنے ہوئے رکھے ہیں لائن سے، اتنا ٹائم دکانداروں کے پاس کہاں ہوتا ہے کہ ہر ایک کو تول تول کے دیں لائن لگائیں، ایسے موقع پر حرام سے بچنے کی صورت، ایسے موقع پر چاہے وہ آٹا ہو، دالیں ہوں، چینی ہو، چاول ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے بچنے کی صورت، کوئی بھی وزنی چیز جو آپ وزن سے خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر دیکھی بھی اور بغیر تولی بھی ہمارا کام چل جائے اور ہم گناہگار نہ ہوں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ وزن کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ مجھے 10 کلو آٹا دے دو، یہ نہ کہیں، بلکہ اس سے یوں پوچھیں کہ 10 کلو آٹا کتنے کا ہے، کیا پوچھیں، جملے یاد کر لیجیے، آپ لکھ لیں 10 کلو آٹا کتنے کا ہے، اب وہ آپ کو مثلاً کہے 260 روپے کا، 300 روپے کا، مثلاً 300 روپے کا، تو آپ کہیں 300 روپے کا آٹا دے دو، کیا کہیں، 300 روپے کا آٹا دے دو، اب آپ نے آٹا جو وزنی تھا وہ وزن کے اعتبار سے نہیں خریدا، 300 روپے کا آٹا وہ چاہے جتنا دے دے، لیکن وہ دے گا کتنا، 10 کلو ہی دے گا نا، اس کو پتا ہے کہ 300 کا 10 کلو ہی آتا ہے، یہ تھوڑی آپ کو ایک مٹھی آٹا پکڑا دے گا، تو جب وہ پیکٹ میں لا کر دے گا، اب آپ نے وزنی چیز وزن کے اعتبار سے نہیں خریدی، جیسے ہی آپ اس سے چیز لیں گے اور پیسے اسے پکڑائیں گے، اسے کہتے ہیں بے تعاتی، کیا کہتے ہیں، ہماری اکثر صورتیں بے تعاتی والی ہوتی ہیں، آپ نے شرائط جب سنی ہوں گی اس میں یہ آیا تھا کہ ایجاب ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے، میں نے خریدا وہ کہے میں نے بیچا، اتنے کا بیچا میں کہوں میں نے اتنے کا خریدا، یہ سب الفاظ آپ بولتے ہیں کبھی، یہ سب الفاظ تو نہیں بولے جاتے نا عموماً، قیمت پتہ کی جاتی ہے، مال اٹھایا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنے الفاظ بولتے ہیں، 10 کلو دے دو، 1 کلو دے دو، تو بے تعاتی یہ ہوتی ہے کوئی چیز جس کی قیمت معلوم ہے وہ لی اور اس کی قیمت ادا کر دی، اس کی قیمت ادا کر دی، یہ بھی بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں، اگرچہ زبان سے آپ نے ایجاب و قبول کے الفاظ ادا نہ کیے ہوں، تو جب آپ نے اس کی قیمت پوچھ لی یا پہلے سے پتا کر لیں مثلا 10 کلو آٹا کتنے کا ہوتا ہے، معلوم نہیں تو پوچھ لیں، اور پھر آپ کہیں مجھے 300 کا آٹا دے دو، تو اب وہ جب اٹھا کر لایا اور اس نے آپ کو دیا، آپ نے 300 روپے دے دیے، تو وزن کی چیز آپ نے وزن سے نہیں خریدی، اب چاہے اس نے پہلے سے پیکٹ بنایا ہو، آپ کے سامنے نہیں تولا، اندر ترازو رکھا ہوا تھا، آپ کے لیے ہو گئی آسانی، آپ کے لیے نہ تولنا ضروری ہو نہ دیکھنا ضروری، اب آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں اور آگے اس میں تصرف کرتے ہوئے بیچ بھی سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئی وزنی، عددی چیز کی مثال میں نے آپ کو دے دی، انڈے خرید، تو اب آپ جا کر کہیں گے مجھے 6 انڈے دے دو، کیا کہیں گے، 6 انڈے دے دو، وہ 6 دے گا تو آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ 6 ڈال رہا ہے یا نہیں کر رہا، گنتی پوری ہے اس کی، یا آپ نے نہیں دیکھا تو گھر جا کر پہلے گننا ضروری پھر استعمال کریں گے، ورنہ حرام۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے مثلاً 6 انڈوں کی قیمت آپ نے معلوم کی 30 روپے کے ہیں، آپ کہیں مجھے 30 روپے کے انڈے دے دو، کیا کہیں، تو آپ نے اب عددی چیز، گنتی والی چیز، عدد گنتی کے اعتبار سے نہیں خریدی، تو نہ آپ کا سامنے دیکھنا ضروری، نہ دیکھا ہو تو دوبارہ نہ گننا ضروری، یہ صورت آپ بہت ساری بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک عام صورت یہ ہے، یہ تو گنتی والی چیزیں ہو گئیں، بعض اوقات آٹے کی تھیلی رکھی ہوتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یہ 10 کلو والی ہے، یہ 5 کلو والی ہے، اب ایک تو میں نے آپ کو وہ صورت بتائی کہ پہلے قیمت معلوم کر لیں پھر پیسوں کے اعتبار سے خرید لیں، ٹھیک ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ چیز کو آپ وزن کے اعتبار سے خریدیں نا، بلکہ کہیں کہ یہ جو تھیلی ہے آٹے کی، اشارہ کر کے کیا کہیں، یہ تھیلی مجھے دے دیں، کتنے کی ہے، وہ کہے گا 300 روپے کی، اب آپ نے لفظ کیا کہا، یہ نہیں کہا 10 کلو آٹا چاہیے، آپ نے کہا یہ تھیلی دے دو، اب اس تھیلی میں چاہے 10 ہو 9 ہو 9.5 ہو، آپ نے اس تھیلی کا سودا کیا ہے، پیسے دے دیے، آپ کا سودا ہو گیا، آپ کا سودا ہو گیا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وزن کا لفظ استعمال نہ کریں، اس چیز کی طرف اشارہ کر دیں، یہ چیز دے دیں تھیلی میں اگر پیک ہے، اور یا پھر اس کی قیمت معلوم کر کے قیمت کے اعتبار سے وہ چیز خرید لی جائے۔ اب راشن کا مال، یہ سوال کسی نے پرچی بھیجی ہے کہ گھروں میں سودا آتا ہے، اب وہ دو صورتیں ہوتی ہیں اس کے۔ ایک صورت تو یہ کہ آدمی خود خرید کے لاتا ہے، مہینے کا پورا راشن خریدتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے احتیاط کرے، چیزیں اپنے سامنے تلوائے، یا جو صورتیں اور میں نے بچنے کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس اعتبار سے پہلے پرچے پر سب کی قیمت لکھوا لے، سب کی قیمت لکھوا لے اور پھر قیمت کے اعتبار سے خریدے، یہ اتنے کی دے دو، یہ اتنے کی دے دو، یہ اتنے کی دے دو، جب مال بن جائے تو اٹھا کر لے جائے، سامنے ہی بنے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ پورے ماہ سودا آتا رہتا ہے اور پھر آخر میں اس کا کیا ہوتا ہے، حساب۔ یہ صورت تھوڑی سی پیچیدہ ہے، اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم جب اسے کہہ کر آئیں تو کیا کہیں گے، کہہ کر آئیں تو کیا کہیں گے۔ اصل میں یہ بالکل ایک انوکھی صورت ہے۔ بے میں ہوتا یہ کہ چیز آپ نے لی ہے قبضے میں اور اس کی قیمت ادا کر دی ہاتھوں ہاتھ، یہ تو سودا مکمل ہو گیا، لیکن ادھار سودا لینا اور قیمت بعد میں دینا، قیمت مقرر تو ہوتی ہے نا، قیمت اگر مقرر ہی نہ ہو تو کیا ہوگا، بھائی درست نہیں ہوگی۔ تو 10 کلو ہو، چیزیں ہوں جو بھی ہوں، تو جب بھی آپ اس سے لینے جائیں گے، پورے مہینے کا بندہ ہوتا ہے، آخر میں حساب ہوتا ہے، تو ہر بار آپ یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی دقت نہیں۔ مہینے کے آخر میں آپ کا حساب ہوتا ہے، آج مجھے اگر آٹے کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، دالوں کی ضرورت ہے، تو میں جا کر کیا کہوں اسے، کوئی کھڑے ہو کے بتائے گا آپ میں سے، الفاظ دہرائے گا کوئی کھڑے ہو کے بتانا چاہے، بتائیں آپ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں اس کے پاس کوئی چیز لینے جانی ہے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ مجھے 100 روپے کا آٹا دے دو، یا 300 روپے کا آٹا دے دو، یا چینی مثال کے طور پہ 50 روپے کلو ہے یا 45 روپے کلو، تو ہم اس سے یوں گے 50 روپے کی چینی دے دو۔
اکثر دکانوں میں پیکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب خریداری آپ نے بھی کی ہے نا، سب نے کی ہے نا، دکانوں میں اسٹور میں جائیں تو چینی کے پیکٹ بنے ہوئے ہیں، 1 کلو والے، آدھا کلو والے، دالوں کے بنے ہوئے ہیں 1 کلو والے، آدھا کلو والے، تو آپ دھیان کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اکثر جگہوں پر اسٹور میں آپ کو گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے، اپنی چیزیں اٹھاتے جائیں، کاؤنٹر پہ رکھتے جائیں، ایسے اسٹور ہوتے ہیں نا دنیا میں، زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے کے پاس جائیں، تو آپ اس سے چینی کی، آپ نے 1 کلو چینی چاہیے تو آپ کو کلو ہیلو کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں آپ حرام میں پڑتے ہیں؟ آپ نے کلو والی تھیلی اٹھائی، کاؤنٹر پہ رکھ دی، یہ تھیلی ایک، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیکٹ دودھ کے بنے ہوئے تو آپ کہیں مجھے ایک پیکٹ دے دو، یہ دال کے پیکٹ بنے ہوتے ہیں، پاؤ کا الگ نظر آتا ہے، آدھا کلو کا الگ آتا ہے، کلو کا الگ آتا ہے، تو آپ نے آدھا کلو کا اٹھایا، یہ 2 دال کے پیکٹ، 2 چاول کے پیکٹ، 2 چینی کے پیکٹ، آٹے کی ایک بوری اٹھا لی آپ نے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس رکھوا دی کاؤنٹر پہ، یا اسے کہہ دیا کہ ایک بوری یہ والی آٹے کی اٹھا دیں، بڑی بوری، تو وہ اس طرح کر کے جب آپ کا سودا جمع ہو جائے گا، بل بنا کر دیے گا، آپ قیمت ادا کریں گے، جائز۔ تو یہ صورت چاہے آپ نقد خریدیں، چاہے پورا سودا ایک ساتھ خریدیں، یا مہینے کا سودا آپ دکان سے اٹھاتے رہتے ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں اور آخر میں حساب ہوتا ہے، چاہے وہ ہو، تمام تینوں صورتوں کے اندر آپ کو دھیان رکھنا یہ لازم و واجب و ضروری ہے۔ نہیں رکھیں گے تو جو صورتیں میں نے بتائی ہیں اگر وہ پائی گئیں تو کھانا حرام اور تصرف حرام۔ اب آپ غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا، سارے لوگ اگر شراب نہیں پیتے، سود نہیں کھاتے، جوا نہیں کھیلتے، کیا ایسے مسائل سیکھنا ان پر لازم نہیں ہے؟ اس طریقے کار سے بے وشرا میں بے احتیاطیوں، بد احتیاطیوں کی بنا پر جو چیز جس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہ ہو، وہ جب ہمارے پیٹ میں جائے گی تو کیسا لکما گیا، کیا اسے آپ حلال کہیں گے حرام کہیں گے؟ آپ نے خریداری کی تھی نا، ایک اعتبار سے بے مکمل ہوئی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اسے بیچ نہیں سکتے، لیکن ہم اس شریعت کا حکم کو نہیں مانتے اور ہم منہ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، پیٹوں میں لے کے جا رہے ہیں، تو ہماری حالت کیا ہے؟ تو آپ، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ساری اکثریت مبتلا ہے، تو جسے اندیشہ ہو کہ گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خریداری خود شروع کر دیں آپ، اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، ورنہ اپنے بھائی میں یا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، بڑے بھائی ہوتے ہیں، گھر کے دیگر افراد ہوتے ہیں، جو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ جائے، اسے سمجھائیں، اس سے پوچھتے بھی رہیں اور اس کے بعد یہ خریداری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز و حرام مال کی جتنی صورتیں پائی جاتی ہیں، ایک آش ہمیں اس کا علم حاصل ہو جائے، ہم عالم کامل ہو جائیں تجارت کے اور بے کے مسائل کے، اور اپنے آپ کو حرام سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں. جو روایت میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی، حدیث سے یہ مسئلہ ماخوذ ہے، فقہ نے فرمایا ہے دینی مسئلہ ہے. جب دینی مسئلہ واضح ہو جائے تو اب اس کے بعد چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں، ماننا ہی ماننا ہے. اب آدمی ہیلے بہانے کرے یا سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، بھائی سب کیا کرتے ہیں، گناہ سب کے کرنے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے. اسی طرح رضامندی سے گناہ جائز نہیں ہوتا. ہمیں دینی احکام سیکھنے ہوں گے، اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی نجات کا سامان کرنا ہوگا. دعا کی قبولیت کے حوالے سے میں نے وہ روایت سنائی آپ کو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کی دو کنجیاں ہیں، علماء کہتے ہیں عقل حلال اور صدق مکال. حلال کھانا کمانا پہننا اور سچ بولنا، ہر بات میں سچ بولنا، حق بولنا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
مال سے بچانا مدنی والے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم نے ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائیوں سے، اہل علم اسلامی بھائیوں سے، مبلغین سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جس نے سنا، لکھا اور اسے یاد رکھنے کی نیت کر لی ہے، اور جو نہ لکھ سکا ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ کئی باتیں ضائع کر دے. چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ چند مدنی پھول جو مرتب کرنے کا، لانے کا ذہن بنا، یہ آپ کے تجارت کورس میں ہونے والا ایک مدنی پھول ہے جس نے اس طرف تحریک دی. اور وہ مدنی پھول یہ ہے کہ تجارت کے ذریعے کئی ممالک اسلام کے زیر سایہ آئے، اور تبلیغ دین میں، نیکی کی دعوت میں تجارت اور تاجروں کا ایک بڑا حصہ، یہ بھی آج یہ ہمارے تجارت کورس میں یہ ایک مدنی پھول ہمیں ملا. دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا یہ تجارت کورس، جس کا آج آخری دن ہے، اور آپ تمام اسلامی بھائی اب اپنے اپنے بازاروں میں پہلے بھی جاتے تھے اور اب جائیں گے، لیکن اب آخر میں ہم کوئی ایسا میسج لے کے جائیں کہ اب کرنا کیا ہے. ظاہر ہے کہ بلا مبالغہ لاکھوں دکانیں ہزارہا ملیں یہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، اور ان لاکھوں دکانوں اور ان ہزارہ ملوں سے کروڑہا کروڑ ہو مسلمان وابستہ، یا تو کوئی اجیر ہے یا کوئی آجیر، کوئی ریٹیلر ہے کوئی ہول سیلر. اس تمام تک یہ کورس کے پیغامات پہنچے نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. جنہوں نے مدنی چینل دیکھا یا جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ کسی حد تک اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ملے ایسے لوگ جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے کئی باتیں سیکھی اور بذات خود کہی بھی کہ ہمیں اس کورس کے ذریعے یہ باتیں پتہ چلی. چند روایات اپنے پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو جا کر بازار میں یا جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر اس کانسیپٹ پر عمل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی کہ میں تاجر ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اور اس ذریعے سے میں نیکی کی دعوت عام کرنے اور لوگوں کو دین کی طرف لانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام پر بعت فرمایا اور واپس جانے لگے تو آپ نے ان کا کپڑا کھینچا اور ان پر ہر مسلمان کی خیر خواہی کو شرط رکھا. چنانچہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی سامان بیچنا چاہتے اس کے عیب بیان کر دیتے، پھر اسے گاہک کو اختیار دیتے اور فرماتے چاہو تو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو. ان سے عرض کیا گیا جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی تجارت نہیں چلے گی. انہوں نے فرمایا ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بعت کی ہے. یہ اتنی بنیادی بات تھی. مشکات شریف میں اسی طرح کی روایت کے تحت اس کے حاشیے میں یہ ایک انہی کا واقعہ نقل ہے کہ ایک دن یہ بازار گئے، بازار جا کر انہوں نے گھوڑا خریدنا چاہا، گھوڑا بڑا اچھا لگا، پوچھا کتنے کا. اب مجھے پروپر وہ اماؤنٹ تو یاد نہیں ہے جو حاشیے میں لکھی ہے، مثال کے طور پر گھوڑا بیچنے والے نے کہا 400 درہم کا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا، تھوڑا ادھر ادھر دیکھا، فرمایا یہ تو مجھے 600 درہم کا معلوم ہوتا ہے. اب وہ بیچنے والے کے منہ میں پانی آئے گا اور کیا آئے گا کہ یہ نیا گاہک آیا ہے جو کم کرانے کے بجائے زیادہ بول رہا ہے، تو 600 کا لے لیجئے بھائی. پھر تھوڑا ادھر ادھر دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ تو مجھے 800 درہم کا معلوم ہوتا ہے، 800 میں دو گئے. اس کی وہ خوش ہو گیا کہ 800 درہم کا لے لیجئے. خیر اس نے 800 درہم لیے اور گھوڑا حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا. آپ جب یہ سودا کر کے واپس لوٹے تو کسی نے آپ سے عرض کیا علی جا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا، اس بیعت پر عمل کر رہا ہوں. جو پچھلے دنوں ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں بتایا نا کہ اسلام پھیلا ہے تاجروں کے ذریعے کئی ممالک میں، اس پر تھوڑا سا غور کیا میں نے کہ آخر تجارت کے ذریعے اسلام کا پھیلنا کیا، تجارت اور اسلام کا پھیلنا، تاجر اور تبلیغ دین کیا؟ آیا وہ آیات پڑھ کر سناتے تھے، روایات پڑھ کر سناتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کام کرتے ہوں، لیکن ایک بنیادی بات جو سمجھ میں آئی یہ کہ اس وقت کے تجار نے اسلام کے بیان کردہ تجارت کے ان اصولوں پر عمل کیا جس میں لوگوں کی خیر خواہی پوشیدہ، احسان پوشیدہ، عدل پوشیدہ، پھر بہت بنیادی بات جو سمجھ میں آتی تھی وہ تھی امانت داری، وہ تھی دیانت داری، وہ تھا ایفاء عہد، وعدے کی پاسداری. یہ ہمارے اس وقت کے کامل مومنین جو تجار تھے، جب وہ بازاروں میں گئے تو انہوں نے خیر خواہی کا انداز اختیار کیا. جیسے کہ آپ نے اقالہ کے مسائل پڑھے، الف قاف الف لام ہا، اور اس طرح کئی اور عدل و انصاف کے اور احسان کے آپ نے یہاں پر اسباق سیکھے اور پڑھے ہوں گے. کہ ایک شخص آیا، اس سے سودا لیا، سودا لینے کے بعد جب وہ چلا گیا اس کو مال پسند نہ آیا، جب مال پسند نہ آیا جب وہ واپس آیا مال واپس کرنے کے لیے، تو اس وقت کے تاجروں نے اس پر احسان کرتے ہوئے وہ مال بغیر کسی بدل کے، بغیر کسی احسان جتائے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ مال واپس لے لیتے تھے. اور ان کے پیش نظر وہ روایات تھی، جن روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اس طرح مال واپس لے لے اس کو یہ فضیلتیں ملتی ہیں. اب کوئی شخص اس طرح مال واپس لے لے، ظاہر ہے کہ اس کی اس ادا سے اگلے کے دل میں جگہ بنے گی. جب کفار غیر مسلم دیکھیں گے کہ مسلمان کا انداز تجارت ایسا ہے، اور مسلمان یہ کہے گا کہ یہ میں نے اسلام سے سیکھا ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں وہی چیز بیچوں گا. ہم نے یہاں پر ایک ناجائز تجارت کی صورت یہ بھی سیکھی جو بہت زیادہ عام ہے ہمارے یہاں، اور بازاروں میں اس پر بہت زیادہ بے باکی کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ دو نمبر کا مال ایک نمبر کر کے بیچنا، لیبل تبدیل کر دینا، اور کپڑے پر جو گزانے پر ایک ایک دو دو گز پر جو پرنٹ چھپتا ہے، میں نے وہ بازار دیکھے، میں نے وہ پرنٹ دیکھے، میں نے وہ پرنٹ کی فریمیں دیکھی ہیں جو ہر گزانے کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر گولڈن کلر سے برش کیا جاتا اور بالکل وہ چھپائی اتر جاتی، میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہوتا. یہ سب کچھ آنکھوں دیکھا، لیبل دیکھے ہیں جو گارمنٹس پر یا دیگر چیزوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ایسی کئی چیزیں آنکھوں دیکھی ہیں، اور یہ اتنی بے باکی کے ساتھ بیچی جاتی ہیں. پھر فلاں میڈ ان کر کے فلاں میڈ ان دینا، بالخصوص عورتوں کو بیوقوف بنانا، یہ شاید مردوں کے مقابلے میں آسان ہے. ان کو مہنگا مال بیچنا بھی آسان ہے، ان کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے. ویسے بیچاری ناقص ساتھ ہوتی ہیں، اور بد قسمتی سے ہمارے بازار کا اکثر حصہ انہی سے بھرا ہوا ہے. ہم گئے صبح کاروبار کرنے کے لیے، اور ہمارے گھر کی عورتیں گئیں خریداری کرنے کے لیے، ہم گئے مال کمانے کے لیے، یہ گئی مال اڑانے کے لیے. ایسا لگتا ہے جیسے تقسیم ہو گئی ہے کہ میرا کام کما کے لانا ہے اور آپ کا کام خرچ کرنا ہے، اور خرچ میں بھی بازار جا کر خرچ کرنا ہے. اب یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بازار جاتی ہیں یا شریعت کے دائرے میں رہ کر نہیں جاتی، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب اب کم و بیش 400 صفحات پر چھپ کر آ چکی ہے. نہیں، اسے حاصل کیجئے، پتہ چلے گا کہ عورت کا کب بازار میں جانا درست اور کب بازار میں جانا درست نہیں، اور درست ہے تو کس صورت میں درست ہے. تو ان کو بے وقوف بنانا آسان کام ہے، بلکہ کئی ایسے ریٹیلر ایسے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ یار کوئی عورت ہی آ جائے. یہ سب آپ کو تجارت کے، دکانداری کے، بازار کے احوال پتہ ہیں. بدقسمتی سے اس طرح کا کاروبار کرنے والے ہمارے اپنے مسلمان ہیں جو کہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور دو نمبر کا مال بیچتے ہیں. امت کی خیر خواہی، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ، سچائی، دیانت داری، ایفاء عہد، یہ سب کہاں گیا؟ جیسے اسی 11 دنوں کے اندر ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی، وہ ہے قرض کی ادائیگی. میں تھوڑی تھوڑی جھلکیاں بھی آپ کو بیان کرتا چلو. وہ تھی قرض کی ادائیگی، کہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول یہ فی زمانہ ہمارے بازار میں بہت بڑی بگاڑ کا سبب ہے. پیسے پڑے ہیں لیکن نہیں دیتے، دھکے کہلاتے ہیں، روز کے 50 روپے دیں گے، روز کے 100 روپے دے دیں گے جو ادھاری وصول کرنے کے لیے جائیں گے. بلکہ ادھاری وصول کرنے کے لیے الگ سے آدمی رکھا جاتا ہے، اس کو بھی دھکے کھلائے جاتے ہیں.
اور بڑا ہی رلا رلا کر قرضہ دیا جاتا ہے. ان مارکیٹوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ان بازاروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں, لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم وعدہ پورا کریں. چیک باؤنس ہو جانا, پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا قانون بنا ہوا ہے کہ جس کا چیک باؤنس ہو گیا, وہ چیک باؤنس جس کا ہوا وہ چاہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے گا, اور یہ ایف آئی آر جو کٹے گی وہ بیل والی نہیں ہے, اس کی ضمانت نہیں ہے, وہ ڈیفینیٹلی اریسٹ ہوگا. اب چیک دینا ہے, چیک دے کر ایٹ اے ٹائم اس کو فون کر دینا ہے, بیچارے کو رات کو فون کر دینا ہے, بھائی جان کل چیک جمع نہیں کروائیے گا, کیوں, وہ تھوڑا بیلنس کا مسئلہ ہے اس لیے وہ تو گیا نا بیچارہ. اب تو کہہ دو گے کہ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا. ایسی اتنی برائیاں ہمارے اس وقت کاروبار میں ہیں. میرے مٹھو پیرستان بھائی, جو اس تجارت کورس سے فارغ ہونے کے بعد نیت کر لیجیے کہ ہم اپنے بازاروں میں ان باتوں کو عام کریں گے. ہمارا مقصد اپنے بازاروں کو ستھرا کرنا ہے, گویا کہ بازاروں میں اور تجارت میں ایک مدنی انقلاب برپا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ لاکھوں لاکھ لوگ آئیں گے اور لاکھوں لاکھ لوگ سنیں گے, لیکن مدنی چینل کے ذریعے, وی سیریز کے ذریعے, سینہ با سینہ ایک ایک کو جا کر اگر آپ نیکی کی دعوت دیں گے, دیکھا بے نمازی کو نیکی کی دعوت دیتے نمازی بن جاتا ہے نا, داڑھی منڈے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں داڑھی رکھ لیتا ہے, اس فیشن کے دور میں اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں امامہ باندھ لیتا ہے, ایسے پرفتن دور میں جہاں فیشن ہی فیشن ہے وہاں پر نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ پین شرٹ اتار کر مدنی لباس پہن لیتا ہے, وہ مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ ہو جاتا ہے, گھر چھوڑ دیتا ہے 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, 12 ماہ کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں ہم جسے نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں. آج آپ نیت کر لیجئے کہ ہم نے جو یہاں پر 11 دن بیٹھ کر تجارت کورس میں بازار کو ستھرے کرنے کے جو مدنی پھول سیکھے ہیں, مدنی پھول لیے ہیں, ایک تو وہ جو مجھے خود میرے اپنے کاروبار میں امپلیمنٹ کرنے ہیں کہ نہ میں جھوٹ بولوں گا, نہ میں بددیانتی کروں گا, بلکہ میں خالص سطن ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو کروں گا. نہیں چاہیے مجھے بےمانی کا روپیہ, نہیں چاہیے مجھے جھوٹ کا روپیہ, نہیں چاہیے مجھے دھوکے کا روپیہ, چاہیے ہی نہیں, خالصتاً یہ چیزیں چاہیے. اب یہاں ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اب جنہوں نے یہاں سیکھا کہ یہ ناجائز ہے اور ناجائز چیز, اسی طرح یہ مال ناجائز آ گیا, اب بالفرض ایسے اسلامی بھائی جن کے پاس تجارت کرتے ہوئے ناجائز مال آ چکا ہے, ناجائز رقم آ چکی ہے, ناجائز سرمایہ لا چکے, ناجائز اپنا کیپٹل بنا چکے, ناجائز مال سے بینک بیلنس بنا چکے, اب جب یہاں پتا چلا کہ یہ ناجائز کر چکے, اب وہ مال ان کے پاس موجود ہے, اس کا کیا حکم ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناجائز کاروبار کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے ناجائز طریقے سے جو مال کمایا جائے, اس کی متعدد صورتیں ہیں. بعض صورتیں وہ ہیں کہ جن میں جو مال کسی آدمی کے پاس آتا ہے وہ اس مال کا مالک ہی نہیں بنتا. مثال کے طور پہ رشوت کے طور پر جو مال حاصل کیا, رشوت کے طور پر جو مال حاصل کیا وہ رشوت لینے والے کی ملک میں آتا ہی نہیں, اس پر فرض ہے کہ وہ مال جس سے رشوت لی ہے اسے ایک ایک پیسے کے حساب سے واپس کر دے, خواہ وہ کروڑوں روپے میں ہے یا وہ اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ. اس کے علاوہ اس سے چھٹکارے کی کوئی دوسری صورت نہیں. رشوت کے مال کے بارے میں یہ حکم, تو اس طرح کے اور کئی اموال ہیں کہ جن کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ مال ایک ایک پیسہ واپس کرنا ہوگا. اس کی دوسری صورت, کسی کا مال چھین لیا, کسی کا مال چرا لیا, جو مال چھینا غصب کیا یا جو مال چرایا اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی ایک ایک پیسہ واپس دینا پڑے گا, ایک روپے کی بھی ملک حاصل نہیں ہوئی اس کا استعمال کرنا حرام. اسے نہ کسی کو صدقہ دے سکتے ہیں، نہ وہ مسجد میں دے سکتے ہیں، نہ وہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، نہ وہ غریبوں کو دے سکتے ہیں، بلکہ وہ مال واپس ہی کرنا ہوگا۔ اسی طرح اسی کی ایک اور صورت، ناجائز کام پر اجارہ کیا، ناجائز کام پر اجارہ کیا، جیسے گانے بجانے پر اجارہ کیا، یا کوئی بھی ناجائز کام ہے جیسے داڑھی مونڈنا ہے، داڑھی مونڈنے کی اجرت ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو ہر ناجائز کام کی جو اجرت ہے یہ حرام، اور یہ بھی آدمی کی ملک میں داخل نہیں ہوتی، یہ بھی بعین ہی واپس کرنی پڑے گی، اور اس کا بھی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پہ ساری زندگی جو ہے وہ موسیقی بجانے کی اجرت وصول کی، اب توبہ کا ذہن بنا تو وہ رقم جو ہے وہ فقیروں کو دے دیں، غریبوں کو دے دیں، ایسے نہیں، بلکہ اس طرح کا مال جس جس سے لیا ہوتا ہے اسی کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بالفرض جس سے مال لیا، مثال کے طور پہ کسی سے رشوت لی، یا کسی کا مال چھینا، یا کسی کا مال چرایا، اب یہ نہیں پتا کہ وہ بندہ ہے کہاں پر، نہ اس کا پتا نہ اس کے وراثہ کا پتا، اب اس صورت میں وہ مال بغیر ثواب کی نیت کے اسے صدقہ کر دیا جائے گا، یعنی وہ غریبوں کو دے دیا جائے گا، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت وہ ہے کہ جو ناجائز کاروبار کیے جاتے ہیں، ناجائز کاروبار کے اندر جیسے مثال کے طور پہ سودی کاروبار کیا، اور یا اس کے علاوہ شرعی اعتبار سے عقد فاسد کیا گیا، یعنی کاروبار کے اندر ایسی شرط لگائی کہ جس کی وجہ سے کاروبار ناجائز ہو گیا، ایسے جو اموال ہیں ان اموال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو نفع ان سے حاصل ہو، اس میں دو حکم ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ وہ نفع جس سے حاصل کیا اسی کو واپس دے دیا جائے، اور ایک حکم یہ ہے کہ وہ نفع صدقہ کر دیا جائے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ بنا کہ اس نفع کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا یہ ناجائز ہے، اور وہ مال جس سے کمایا اسی کو واپس کر دیا جائے، یا وہ مال صدقہ کر دیا جائے، ان دو صورتوں کی اجازت ہے۔ بطور خاص سود کے معاملے کے اندر یہ حکم اعلی حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی جگہ بیان کیا ہے، عقود فاسدہ اور سود، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی آدمی نے دوسرے کو قرض دے کر یا کسی دوسری مد میں سود وصول کیا، اب اس کے بعد 10,000 روپے سود کے ہیں، یا تو 10,000 روپے جس سے سود لیا اسے دے دے، اور یا پھر وہ 10,000 روپے صدقہ کر دے، لیکن صدقہ کرنے میں وہ جیسے عام صدقہ کیا جاتا ہے ثواب کی نیت کی جاتی ہے، اس ثواب کی نیت نہیں کرے گا کہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو ایک درم خرچ کرنے کے اوپر، ایک روپیہ خرچ کرنے پر 10 گنا 700 گنا ثواب ملتا ہے، اس ثواب کے حصول کی نیت نہیں کی جائے گی۔ تو عام طور پہ جو تجارت کے اندر معاملات ہیں وہ دوسری شک میں آتے ہیں کہ جن کے اندر یا تو یہ ہے کہ مال اس کو لوٹا دیا جائے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ ان کو صدقہ کر دیا جائے۔ اس کی ایک اور مثال جو ہے وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف میں اس کے کئی مسائل موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہوا اور اس کا کاروبار جو ہے وہ اس کی اولاد کی طرح منتقل ہو گیا، اولاد میں ایک آدمی نے وہ کاروبار سنبھال لیا، اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بقیہ جو ورثہ ہے ان کی بھی رضامندی شامل ہوتی ہے کہ ایک بھائی یا ایک فرد کاروبار چلائے اور سب کے درمیان نفع تقسیم کر دے، جہاں پر سب کی رضامندی ہے وہاں پر تو کاروبار کیا جائے گا، نفع تقسیم کر دیا جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کاروبار پہ قبضہ کر لیا اس نے، اب کاروبار پہ قبضہ کر کے وہ اس کاروبار کو چلا رہا ہے اور بقیہ لوگوں کو وہ ان کا حق نہیں دے رہا، اس صورت میں جس آدمی نے کاروبار کیا اور نفع کمایا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یا تو وہ نفع جن جن کا جتنا جتنا بنتا ہے ان کو واپس کر دے، اور یا بھی حکم یہ ہے کہ اس نفع کو صدقہ کر دے، اور افضل اور بہتر صورت یہ ہے کہ جن جن لوگوں کا نفع وہ بنتا ہے وہ نفع ان کے حوالے کر دے۔ تو اب تجارت کے اندر جو ہے یہ تعین پہلے نمبر پر کرنی پڑے گی کہ اگر ناجائز کام کی وجہ سے نفع کمایا گیا تو وہ کس مد میں آیا، اب اگر وہ پہلے والی مد کے اندر آتا ہے کہ جس میں واپس کرنا ہی ضروری ہے تو پھر اس کو واپس ہی کرنا پڑے گا، اور اگر وہ واپس کرنے والی شک نہیں، اس میں متعین نہیں ہے کہ اس کو واپس ہی کیا جائے، بلکہ اختیار ہے کہ چاہے واپس کر دے چاہے صدقہ کر دے، تو پھر دونوں میں سے جس طریقے کو چاہے اختیار کر لیں۔ تو اب اس میں ایک اجمالی صورت تو یہ بیان کر دی ہے، لیکن ہر شخص کے کاروبار کی صورتحال جدا گانا ہوتی ہے، ہر شخص کا کاروبار جو ہے وہ دوسرے سے منفرد ہوتا ہے۔ تو اب کس شخص کے لیے کیا حکم ہے، وہ سارے کا سارا واپس کرے یا سب کا سب صدقہ کرے؟ تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ ہر فرد جس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ مجھ سے یہ ناجائز کام ہوا اور میں نے اس طریقے سے ناجائز مال کمایا، تو وہ اپنے کاروبار، اپنے اس نفع کی پوری کیفیت باقاعدہ کسی سنی مفتی کو بتا کر اس کے بارے میں حکم شرعی معلوم کر لیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گویا کہ ہم نے یہ بات سمجھا کہ وہ ایک مشہور محاورہ ہے، سو چوہے کھا گئے بلی حج کو چلی، کہ اب جب سمجھ پڑی کہ یار ٹھیک ہے وہ ناجائز ہے تو وہ دو چار گال پر ہاتھ مارے اور اب نہیں کروں گا اپنی جگہ پر ہے، یہ جو کر کے بیٹھ گئے، جو جائیداد کی جائیدادیں اور گھر کے گھر جو بنا لیے، بنگلوں کے بنگلے بنا لیے، وہ یتیموں کا مال کھا کے بیٹھ گئے، بھائیوں کا مال کھا کے بیٹھ گئے، بہنوں کا مال کھا کے بیٹھ گئے، رشتہ داروں کا مال کھا کے بیٹھ گئے، تو اب اس کا حکم کیا؟ اس کے متعلق ہماری یہ ایک رہنمائی بھی ہوئی کہ اس طرح کی کئی صورتیں ہیں کہ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جس کا مال ہمارے پاس ہے اس کو لوٹانا ہے، کس کو کس طرح کتنا لوٹانا ہے، اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں سنی مفتیان کرام سے اور دارالافتاء اہل سنت، یہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کے مفتیان کرام وغیرہ سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک صورت ہمیشہ اپنے ذہن نشین ہمیں رکھنا ہے۔ نیز اب جب ہم یہاں سے تجارت کورس کر کے اب جا رہے ہیں، تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم جس بازار میں جہاں کام کر رہے ہیں وہاں سے مدنی قافلے ضرور سفر کروائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی، یعنی مدنی قافلے سفر کروانا 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، کسی سے اپنے کاروبار سے چھٹی کروانا، یہ ہے تھوڑا سا تکلیف دہ کام، لیکن جب ہم یہ قافلوں میں سفر کروائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل قافلوں میں سفر کرنے سے ذہن بنے گا۔ اچھا، قافلوں میں سفر کرنے کے 2 طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو نوکری کر رہا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو وہاں کا مالک ہے، ہمیں دونوں کو اوپر ترقی بنانی ہے۔ ہمیں بعض اوقات سیٹ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میرے 2 اسلام بھائی لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ واقعی 2 اسلام بھائی چلیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی سفر کروانا ہے جو دکان کا مالک ہے، جو مل کا مالک ہے، جو بڑے کاروبار کا مالک ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کس کے پاس نہیں ہوتا، ٹائم تقریباً لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ آپ دعوتوں میں چلے جائیں، دعوتوں میں غریب لوگ کتنے جاتے ہیں، بڑی بڑی دعوتوں میں غریب لوگ کتنے جاتے ہیں، غریب لوگوں کو آنے کون دیتا ہے؟ 2-2 3-3 گھنٹے کھانے کا انتظار کون کرتا ہے، آپ میں یا ایک سیٹھ صاحب؟ 3-3 گھنٹے انتظار ہوتا ہے، 11 بجے 12 بجے گئے ہو، 3-3 4-4 بجے واپس آئے، روز کے روز ان کے اپوائنٹمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم ہوتا ہے، کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ان کو تیار کرنا ہے، تیار کر کے ان کو اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ جب یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ان کا ذہن بنے گا، صرف 12 دن کے کورس سے ذہن نہیں بن جائے گا، 12 دن کا کورس تو جیسے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سے تو ایک ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا کہ کاروبار ہے کیا، اور الحمدللہ ہمیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی اس تجارت کورس کے اندر کہ ہے کیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز و ناجائز صورتیں کیا ہیں، اجارے کی صورتیں کیا ہیں، سود کے بارے میں، قرضے کے بارے میں، اس کے علاوہ شرکت کے بارے میں، مداربت کے بارے میں، ہمیں کئی صورتیں پتہ چلی جس کی یہ سمجھے کہ جھلکیاں بھی نہیں تھیں۔ اس سے کم از کم یہ بات اور ظاہر ہوئی کہ علم سیکھنا پڑے گا، ہم بغیر تجارت سیکھے تجارت کرنے کے لیے چلے گئے، ہم نے تجارت سیکھی کیا، ہم نے تجارت یہ سیکھی کہ والد صاحب یا جس نے ہم کو سکھایا اس کا جو طریقہ کار تھا کاروبار کرنے کا ہم نے وہ سیکھا ہے، ہم نے کپڑے کی پہچان سیکھی ہے لیکن کپڑے کو جائز اور ناجائز طریقے سے بیچنا نہیں سیکھا، ہم نے برتن کی پہچان سیکھی ہے کہ یہ تانبے کا ہے کہ اسٹیل کا ہے لیکن اس کو شرعاً بیچنے کا طریقہ نہیں سیکھا، ہم نے سونے کی پہچان سیکھی ہے، ہم نے چاندی کی پہچان سیکھی لیکن سونا اور چاندی کو بیچنے کا جائز اور ناجائز طریقہ نہیں سیکھا، ہم نے اسی طریقے سے آپ تمام فیلڈ میں چلے جائیں، اناج لے لیجیے، اناج کی پہچان سیکھی ہم نے کہ چاول کی اتنی قسمیں، فلاں کی اتنی قسمیں، دال کی اتنی قسمیں، ان کے ریٹ یہ ہوتے ہیں، ان مہینوں میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ان مہینوں میں ریٹ کم ہو جاتے ہیں، اس طرح آنے والے کو اس طرح بیچتے ہیں، اس طرح آنے والے کو اس طرح بیچتے ہیں، جو اس انداز سے آئے اس کو 2 کلو زیادہ دیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھی جس کو ایک اچھے کاروباری ہونے کا یا اچھے سیلز میں ہونے کا لقب مل جاتا ہے، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کے بیچنے کا جائز اور ناجائز طریقہ نہیں سیکھا، یہ ہم کو دکان پر ہمارے والد صاحب نے نہیں سکھایا، ہم کو ہمارے سیٹ صاحب نے نہیں سکھایا، ہم کو ہمارے کسی میل آنر نے نہیں سکھایا، یہ چیزیں یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جاتی، اگر آپ کہیں میں نے آئی سی اے میں کیا ہے کہ میں نے انسٹیٹیوٹ کاسٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹس میں جا کر اپنے مطلب کے سارے کاروبار کے طریقے سیکھے ہیں، میں نے ایم بی اے کیا ہے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کر کے میں فارغ ہوا ہوا ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر کے فارغ ہوا ہوا ہوں، میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، تو آپ نے جس سے جو چیز سیکھی ہے اس نے آپ کو وہ چیز سکھائی ہے، حرام اور حلال کی تمیز یہ عالم اور مفتی سکھاتا ہے، اس کے پاس ہم نہیں گئے، اس کے بعد ہم گئے نہیں، نہ اس کے پاس ہم کو کبھی کسی نے بھیجا، یہ ایک ڈفرینس ہے، یہ ایک ڈفرینس ہے، بدقسمتی سے یہ ایک ڈفرینس ہے جس کی میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مذہبی طبقے میں، عالم میں اور ایک کاروباری طبقے میں ایک فاصلہ ہو چکا ہے، ایک ڈسٹینس ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور ہمیں ختم کرنے کے لیے یاد رکھیں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، میں نے ہمارے علماء کو دیکھا، مفتیان کرام کو دیکھا، دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کاروباری لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں، جو میں جن کو جانتا ہوں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بازار میں از خود جایا کرتے تھے، بازار میں از خود جایا کرتے تھے، تجارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تجارت کرنے والوں سے پوچھنے کے لیے کہ تم تجارت کیسے کرتے ہو، تاکہ جب ہم سے فتویٰ مانگا جائے تو ہمیں مارکیٹ کا عرف پتہ ہو کہ اس کے مطابق ہم فتویٰ دیں، اس طرح اہل علم طبقہ آج بھی اپنے طور پر کوشش جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں کہ کسی صورت ہمیں کاروبار کا عرف پتہ چلے، مارکیٹ کا عرف پتہ چلے جس کے متعلق فتویٰ دیں، لیکن بدقسمتی سے کاروبار کرنے والے کو اس بات کی نہیں پڑی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کاروبار کرنے کی جائز صورت کیا ہے، ناجائز صورت کیا ہے، اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے مارکیٹ کے لوگوں کو، بازار کے لوگوں کو آپ ہاتھ پکڑ کر مفتی صاحب کے پاس لے جائیے، بازار سے نکال کر مسجد میں لے آئیے، میں نے اس لیے جو آپ کو قافلے کا کہا، قافلہ ایک آسان طریقہ ہے کہ قافلے کے اندر رہنے سے جو سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قافلے میں سفر کرنے والے کو علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، اس کو ایک شوق نصیب ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھوں، آپ دیکھیے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے قافلے میں سفر کرنے کے بعد وضو کا طریقہ سیکھا، قافلے میں سفر کرنے کے بعد غسل کا طریقہ سیکھا، قافلے میں سفر کرنے کے بعد نماز کا طریقہ سیکھا، اسی طرح اگر آپ کاروباری طبقے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ رہ کر حرام اور حلال کے متعلق اس کا ذہن بنے گا، اب وہ اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، ہمارے قافلہ گیا تھا، مجھے بھی اس قافلے میں شرکت کی سعادت ملی تھی، ہمارے ساتھ تاجر لوگ تھے، بزنس مین تھے، مل آنر بھی تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سب سفر کرتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی تھے، سفر کے دوران باقاعدہ انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے، سفر میں ہی ذہن بنا نا، اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی لیکن ان ملاقاتوں میں اس طرح کے بعدوں کا سوالات نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ قافلے میں مسافر قافلے کے مسافر بنے، جب قافلے میں رہے جدول کے مطابق ان کا اوقات گزرے، تو انہیں حرام اور حلال کی تمیز سامنے آئی، علم دین سیکھنے کا ان کو ذوق و شوق سامنے آیا، پھر حرام مال کمانے کے جو وعیدات ہیں وہ انہوں نے سنی، حلال کمانے کی جو فضائل ہے وہ سنے، ذہن بنتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ تمام اسلامی بھائی آج یہ نیت کریں کہ ہم خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور اپنے تاجر اسلامی بھائیوں کو بالخصوص مدنی قافلوں میں سفر کروائیں گے. اس میں دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. حضرت صفان بن سلیم سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بستی کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو دودھ اٹھائے بیچ رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے دودھ میں پانی ملایا ہوا ہے. فرمایا، اب جو فرمایا نا یہ بیان ہے جسے آپ نوٹ کر لیں. فرمایا، کیا بنے گا تمہارا جب قیامت کے دن تم سے فرمایا گیا کہ پانی کو دودھ سے الگ کرو؟ بس اتنا فرمایا، کیا بنے گا تمہارا جب فرمایا گیا کہ پانی کو دودھ سے الگ کرو؟ کیا بنے گا اس کا جسے فرمایا گیا کہ اپنے اس مال میں سے حرام مال کو الگ کرو، فلاں چیز کو الگ کرو، فلاں چیز کو الگ کرو؟ کیا کریں گے؟ قیامت کی سوچ کا مدنی ذہن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں ہے، جو کہ ہمارے اس پورے تجارتی کورس کی بنیاد ہے. ایک مسلمان کا یہ ذہن ہے کہ مسلمان اس بات جانتا ہے، مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ میں ایک دن مروں گا، قبر میں جاؤں گا، قیامت کے دن اٹھوں گا، اور یہ مرنے کے بعد کی زندگی میری مستقل زندگی ہے، یہ مستقل زندگی نہیں ہے جو میں جی رہا ہوں. یہاں میں مرنے کے لیے ہوں اور مرنے کے بعد وہاں جینے کے لیے ہوں. یہ مسلمان کی زندگی کا ایک ایسا ایک ایم آف لائف ہے، اس کی زندگی ایک ایسا مقصد ہے کہ وہ آگے کے لیے جیتا ہے. یہ جتنے احسان ہیں، یہ معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کی بنیاد آخرت کی تیاری ہے. ہمیں تجارت آخرت کی تیاری کے لیے کرنا ہے. تو اپنے ان تمام کورسز کے اندر جو آپ نے سیکھا، اس کو اپنی آخرت کی تیاری پر محمول کیجئے کہ میں نے اپنے بازار میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری ترکیب بنانی ہے. صلو علی الحبیب. سوال.
حضرت، میری کپڑے کی دکان ہے اولڈ ٹاؤن کھاراگر میں. آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بارگننگ کا بہت زیادہ رجحان ہے، مطلب ایک چیز کو دگنی یا تگنی کر کے مطلب بتائی جاتی ہے اور پھر اس میں، تو کیا یہ شرن جائز ہے؟
بارگننگ مطلب آپ سے لوگ قیمت کم کرواتے ہیں نا، تو دکاندار کو پتا ہے کہ مجھ سے قیمت تو کم کروائی جائے گی، تو آپ بغیر جھوٹ بولے اگر اپنے کپڑے بیچنے کی قیمت زیادہ بتاتے ہیں جی، کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کم کراتے کراتے آخر یہاں تک آ جائے گا، اور اس میں جھوٹ کی دھوکے کی فریب کی کہیں آمیزش نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، تو جائز ہے. کیونکہ عموماً اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ قیمت خرید بھی نہیں ہے، آپ جس دام میں مانگ رہے ہیں باجی یہ بھی دام میں آیا ہی نہیں ہے میرے کو، باجی میں کیسے آپ کو دوں گا؟ اب وہ باجی کو اس سے کم دام میں دے دیتا ہے بعد میں کہ ٹھیک ہے باجی آپ کے لیے، یا مطلب کوئی اسلامی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے، قیمت خرید بھی نہیں ہے، لیکن وہ دے دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ اور دھوکے کی آمیزش نہیں ہے، تو اس طرح بارگیننگ تو ہوتی ہے.
زکوٰۃ کی رقم کسی ایسے شخص نے لی جو شرعی فقیر نہ تھا، اس نے لے لی، لینے کے بعد اس نے وہی رقم کاروبار میں لگا دی، کاروبار میں لگانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسے مسائل معلوم ہوئے کہ زکوٰۃ کی رقم جو میں نے لی تھی، میں شرعی فقیر نہ تھا، مجھے یہ رقم نہیں لینی تھی. تو اب اس نے جو رقم کاروبار میں لگا دی، اب کاروبار میں لگانے کے بعد اس رقم کو وہ کیا کرے گا؟
مستحق نہ ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی رقم لینا حرام، اور اسے آگے کاروبار میں استعمال کرنا حرام. تو یہ دو حرام کام ہوئے، اس سے تو توبہ کرنا فرض ہے. آگے یہ ہے کہ اس نے اس کو کاروبار میں استعمال کیا تو اس کاروبار کا کیا حکم ہے؟ ابتداءً جو اس نے اس رقم کو اپنے کاروبار میں استعمال کیا وہ تو ناجائز تھا، اب آگے اس کا کاروبار جائز چل رہا ہے یا ناجائز ہے اس میں تفصیل ہے. اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ کاروبار آگے اس مال سے جب کاروبار کیا تو کس طریقے سے کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی چیز خریدی ہے، اس رقم سے کوئی چیز خریدی اور اس چیز کو جو ہے وہ آگے بیچنا شروع کر دیا، تو اب چیز کس طریقے سے خریدی ہے، رقم پہلے دی اور چیز بعد میں وصول کی، یا شے پہلے وصول کی ہے اور رقم بعد میں ادا کی ہے، تو یہ اس کو شرعی اعتبار سے عقد اور نقد کا اجتماع کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ اور رقم کی ادائیگی، ان دونوں میں سے پہلے کون سی چیز تھی اور بعد میں کون سی چیز تھی. تو یہ اس کی چار صورتیں بنے گی. اب وہ چار صورتیں جو ہے وہ کافی دقیق ہیں یا مشکل ہیں، تو وہ تو شاید جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. بقیہ یہ ہے کہ رقم کو کاروبار میں لگانا حرام تھا، اور جو شے آدمی کی ملک نہیں اس کا اس کو لینا بھی حرام تھا، استعمال بھی حرام تھا. کاروبار آگے جائز ہوا یا ناجائز ہوا، تو اگر کسی کے ساتھ پرٹیکولرلی یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو پھر وہ اپنے کاروبار کا پورا بیان کر کے کہ مجھے جو رقم ملی تھی میں نے اسے کاروبار میں اس طریقے سے استعمال کیا تھا، وہ اپنا بطور خاص طریقہ بیان کرے گا تو اس کے بارے میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ جائز تھا یا ناجائز تھا. تو اس میں جائز صورت بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس رقم کا استعمال کرنا اس کے لیے لازمی طور پہ حرام ہی تھا.
سرکاری ادارے سے ابھی حال میں ریٹائر ہوا ہوں، اور بہت زیادہ ذہن پہ یہ حرام اور حلال، حرام سے بچنے کی خواہش تھی لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. گریجویٹی پاس تھی، باقی ساری چیزیں پاس تھی، اب منافع کا بڑے بڑے مارجن مل رہے تھے، لیکن الحمدللہ یہ کورس کرنے کے بعد ذہن بن گیا ہے. تو لیکن ابھی تشنگی باقی ہے. یہ 12 دن جو ہیں وہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک سکیچ بنا ہے، لیکن اس کے جو آگے روٹس ہیں، چھوٹے سب روٹس ہیں، وہ نہیں ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس طرح کا اگر سلسلہ تھوڑا سا وسیع کر کے اس کو چلایا جائے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
لوگوں کی دلچسپی آپ کے سامنے ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ جس دن آپ کا یہ کورس شروع ہوا اس دن آنے والوں کی تعداد کیا تھی. اب یہ بھی جو آپ کی تعداد ہے اس میں بھی کتنے سلائب ہوئے گا، روز کا روز پیغامات دینا، ایس ایم ایس کرنا، بلانا، ترغیب دینا، یہ سب شامل ہے. اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو چند دن پہلے آئی پھر چلی گئی. اب بندوباز کا یہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا بور ہو گئے تھے، اب بور ہو گئے تب دکان پہ بھی تو بیٹھے بیٹھے بور ہوتا ہی ہو، جو گاہک نہیں آتا تو کون سے دکان بند کر کے چلے جاتے ہو. آج کل تو شاید ہی کوئی ہو جو دکان میں بور نہ ہوتا ہو، آتا کون ہے دکان میں خریداری کرنے کے لیے، لیکن روز بازار جاتے ہیں بور ہونے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ کچھ دو پیسے کما کر لائیں گے. لیکن یہاں آنے کے لیے بور ہو گئے یار، مسئلہ بتا کچھ دلچسپی نہیں دی. تو دلچسپی کیا کرے گا آدمی؟ دلچسپی کے لیے، دلچسپی اس کے لیے جس کو اس چیز کا شوق ہوگا، جس کو شوق ہوگا اس کی دلچسپی دلچسپی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ جو یہاں آپ کو سکھانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کتنی چیزوں کو روکا ہے نا، کتنی چیزیں بریک ہوئی ہیں، کتنی چیزیں مطلب روکی گئی ہیں، تب جا کر مطلب کہ یہ ایک کام اپنے 12 دن کے انجام کو پہنچا. اب اس کا پورا کوڈ ڈیزائن کرنے کے لیے تو سمجھ آنے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے یار کہ درس نظامی کیوں نہیں کر لیتے آپ لوگ. ہمارے جامعۃ المدینہ میں غالباً ہزاروں اسلامی بھائی مجموعی طور پر غیر مقیم ہوں گے، ملک بھر میں ہزاروں اسلامی بھائی غیر مقیم. غیر مقیم اسلامی بھائی کیا مطلب؟ کہ جن کا گھر بیو شہر میں اور چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. آپ میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں بعض تو وہ جنہیں میں پرسنلی جانتا بھی ہوں کہ جو 12-1 بجے سے پہلے بازار اول تو جاتے ہی نہیں، اور اگر جائیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ رات 3-3-4-4 بجے تک جاگنا ہے دو دو بجے تک جاگنا ہے اور صبح مطلب کہ سونا ہے، تو ایسی صورت حال کے اندر وہ کیسے علم دین سیکھیں گے؟ اگر اس طرح ہماری مارکیٹ کے بازار کے اسلامی بھائیوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، علم دین سیکھا، عالم بنے اور عالم بن کر کاروبار کرنے لگے، آپ نیکسٹ 50 ایئرس پر غور کیجئے، نیکسٹ 50 ایئرس، نو 10 ایئرس، نو 12 20 ایئرس، نیکسٹ 50 ایئرس پر غور کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے ہزاروں علماء بازار میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہوں گے، اور وہ کاروبار وہ کر رہے ہوں گے کہ نہ خود حرام و ناجائز کی طرف جا رہے ہوں گے نہ کسی کو جانے دیں گے. آگے 50 سال کا سوچئے، کیونکہ بگاڑ بھی تو اسی طرح پیدا ہوا ہے نا، بتدریج بگاڑ پیدا ہوا ہے، کوئی ایسا کوئی مطلب جو چھڑی گھومی ہے بگاڑ پیدا نہیں ہو گیا. پہلے بازاروں میں علماء ہوتے تھے، خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے، ہمارے بازار میں وہ نہ آئے جو عالم نہیں ہے، جو فقیہ نہیں ہے. تو فقیہ عالم تاجر یہ بازاروں میں ہوتے تھے، خود امام اعظم کتنے بڑے تاجر تھے، میرے غوث پاک تاجر تھے رحمہ اللہ تعالی. تو اگر آپ یہ سوچ بنا لوگے، اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیے، اپنے چھوٹے بھائی کو داخلہ دلوائیے، کہ یہ دعوت اسلامی نے آپ کو شارٹ کورس کر کے دیا ہے نا، تو انشاءاللہ عالم بنیں گے اور عالم بنائیں گے انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ عقد فاسد کے ذریعے جو نفع کمایا گیا تو وہ واپس کرنا پڑے گا، تو اب ساری زندگی جو ہم نے جو کاروبار کیا، نہ عقد فاسد کا خیال کیا، نہ عقد باطل کا باطل کا خیال کیا، کوئی دھیان ہی نہیں دیا گیا اس طرف. اب اتنا سارا جو ہم نے منافع کمایا، خرچ کیا، ابھی جو کیپیٹل ہے، تو اس کو کس طرح ہم مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا کس کون سا کام کس طرح کیا، کس میں کتنا کمایا، وہ تو یاد بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا کریں؟
اس سے پہلے کہ وہاں کہا جائے یاد کرو، یاد کر لینا چاہیے. پہلا تو یہ ٹھیک ہے نا، پہلا تو یہ فاروق اعظم کا قول، اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب کر لو. مثال کے طور پر ایک شخص کو اب خیال آیا، تھوڑا سا تکلیف آ گئی کہ یار اتنوں کو قرضہ دیا ہے، اب سب میرے پیسے لے گئے. تو اس وقت ایک آدمی، پیسے والا آدمی بھی دیکھا ہے، جب اس کی تکلیف آ جاتی ہے نا، اس کا پیسہ چلا جاتا ہے، وہ پرانے سارے چوپڑے نکالتا ہے، ارے مانگتا کس کس سے ہوں پہلے یہ لو، اور وہ اپنی 50 سال سے جتنی ادھاری تھی نا وہ سارا حساب بناتا ہے، ایک ایک کا نام لکھتا ہے، کس کس سے پیسے کتنے لینے ہیں، وہ خود زندہ ہے نہیں زندہ، اس کا بچہ زندہ ہے نہیں زندہ، اس طرح وہ ایک ایک سے جا کر اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے. پہلے تو میں یہ سوال کروں گا آپ سے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے، کسی کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس 12 کروڑ روپے ایسے ہیں جو میں ایسا لگتا ہے کہ میں مجھے واپس کرنے چاہیے، تو پہلے میں اسے سوال کرتا ہوں کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے 12 کروڑ روپے ایسے ہیں جو مجھے لوگوں سے لینے ہیں، اب کن سے لینے، میرے ذہن سے نکل گیا، اتنی زندگی نکل گئی، میرے کو اس کا احساس نہیں ہوا، کاروبار کسی اور کے ہاتھ میں تھا، وہ مطلب مر کب گیا، اب میرے ہاتھ میں کاروبار آیا، 50 سال تک کس کو تھا کیا تھا، وہ کس طرح اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے ایک ایک آدمی کو، اس کے خاندان کو، اس کے گھر کا پتہ دیکھے گا، نوٹ کرے گا، جتنا وصول کر سکتا ہے اتنا وصول کرے گا، اب جو بچ گیا اس کے بارے میں سوچے گا. پہلے تو سوال یہ کہ وہ اتنا کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، پہلے تو وہ اتنا عمل کر رہا ہے، یہ بہت آسان ہے کہنا مجھے کیا پتا، اس وقت پوچھتا جب آپ کے نکل رہے ہوتے کہ مجھے کیا پتا، جب ہم سے کوئی مانگتا ہے نا تو اپنے یہ بولتے کہ ہمیں کیا پتا، لیکن جب ہمارا کسی سے نکل رہا ہو تو وہ کہتے نا کہ وہ مطلب کہ بعض ایسے بے باک لوگ ہوتے کہتے ہیں کہ قبر کھود کر بھی وصول کروں گا، مر گئے نا تو تمہاری لاش بیچ کر بھی اپنے پیسے وصول کروں گا، کفن بیچ کر بھی پیسے وصول کروں گا، سمجھتے کیا ہو مجھے. جب یہ سارے دعوے کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اب جب دینے کی باری آئی ہے تو بھائی دینے کے لیے کیا سوچ بنائی. اس کے بعد اول تو یہ کوشش، اس کے بعد جو پچھلے سوالات کے جوابات آپ کو دیے گئے کہ بعض اوقات ہر ایک کی ایک انفرادی کیفیت ہے کہ کتنا پیسہ اس کے پاس اوروں کا نکلتا ہے، کتنا عقد فاسد کیا، کتنا عقد باطل کیا نہیں کیا. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ ہم کو لگتا ہے کہ عقد فاسد یا عقد باطل نہیں ہوتا، اس کی صورت بن جاتی ہے. تو ایسی ہر صورت کے اندر انفرادی طور پر ہر صورت کے اندر لکھ کر آپ دارال افتاء اہل سنت سے رابطہ کیجئے، میل کر دیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو آپ کا حل حتی المقدور آپ کے دارال افتاء اہل سنت سے مل جائے گا. لیکن تسلی کے ساتھ، ڈاکٹر کا بھی علاج ہوتے ہوتے ہوتا ہے، ایک گولی سے کھا کر بھی اپنے بولتے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کر دیا، اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے کہ یوں کیجئے یوں کیجئے یوں کیجئے یوں کیجئے. روحانی علاج ہو، شرعی مسئلہ ہو، میڈیکل پرابلم ہو، ان تمام چیزوں کا حل بتدریج ممکن ہے. اگر جس طرح اپنی بیماری دور کرنے کی ہم کو تڑپ ہے، اسی طرح اگر اپنا گندا اور حرام مال اور ناجائز مال واپس کرنے کی تڑپ ہوگی، اسے خلاصی کرنے کی تڑپ ہوگی، انشاءاللہ عزوجل حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں راہ نکل آئے گی. نیت سچی ہونی چاہیے، ارادہ سچا ہونا چاہیے، کوشش سچی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پڑھنا پڑے گا آپ کو دار اہل سنت میں. پیچھے ڈاکٹر اپنا کلینک کھول کے بیٹھا ہے اور مریض کوئی نہیں پڑی آنے کی، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ دار اہل سنت ملک بھر میں کھلے ہوئے ہیں، اب جسے نہیں پڑی ہوگی بےچارا نہیں جاتا. چھوڑو یار، میں بھیا دوبارہ عرض کر دوں، سب سے بڑا مسئلہ سوال کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مفتی صاحب نے کہہ دیا ناجائز ہے تو سب سے بڑا پرابلم ہے. استخارے سے بھی جو آدمی گھبراتا ہے نا، اس لیے گھبراتا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے، جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے نا کہ میرے کو کرنا ہی کرنا ہے، اب اس کو کہو نا کہ استخارہ کر لیجئے، اب وہ گھبراتا ہے. منع ہو گئی تو ڈاؤٹ فل ہوگا، وہ تو استخارہ کر لیتا ہے، لیکن جب کنفرم ہے کرنا ہے، اب استخارہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ نہ ہو گئی تو بچ جائیں گے، نہیں کریں گے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال آپ سے یہ کہ جیسے کہ ہم نے یہاں پر بے وسلم کے بارے میں سیکھا کہ کوئی بھی شے ایک مہینے سے اوپر اگر ہم مقصد بیچ رہے ہیں تو اس کی پوری پیسے وہ ہم وصول کریں گے، اس کی یا گاہک اس کو مقصد پورے پیسے دے گا ہمیں. تو اب میرا فرنیچر کا کام ہے، تو ہمارے پاس گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، وہ ہمیں سیٹ جیسے پسند کرتا ہے فرنیچر کا، تو اب اس کی شادی ڈیڑھ مہینے کے بعد ہے، وہ ہمیں کچھ پیسے دے کے چلا جاتا ہے اور پھر بولتا ہے یہ میں سامان ڈیڑھ مہینے کے بعد خریدوں گا، تو ہم اس سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں اور وہ سامان اس کو ڈیڑھ مہینے کے بعد دیتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں مقصد پوچھنا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس کاریگر ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود کے اس میں، تو ہمارے پاس کاریگر جب کام کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس کام کے لیے آتے ہیں تو وہ ہم سے ایڈوانس مانگتے ہیں، کوئی بولتا ہے ہمیں 10,000 روپے ایڈوانس دو، کوئی بولتا ہے ہمیں 20,000 روپے ایڈوانس دو، تو جب ہم اس کو وہ ایڈوانس دیتے ہیں تو وہ پھر وہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، اور جتنے ٹائم اس کے پر وہ پیسہ رہتا ہے وہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، جب وہ ہمارے پاس سے کام چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے کو وہ پیسے لوٹاتا ہے، اس دوران کے اندر وہ کسی اور کے پاس کام نہیں کر سکتا. تو اب یہ جو ہم اس سے نفع لے رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے معلومات کرنی ہے. اور جو پہلا سوال ہے اس میں، شکریہ.
بے سلم کے بارے میں جو سوال کیا، جب اس کا بیان کیا تھا تو اس کا ہیلا بھی اس کے ساتھ ہی عرض کر دیا تھا. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جتنی رقم ایڈوانس دی جا رہی ہے اتنے کے اندر بے سلم کر لیں، اور بقیہ جو مال ہے اس کے بارے میں بے کا وعدہ کر لیں. تو بقیہ مال کے اندر وعدہ بے ہوگا، اور جتنا مال ایڈوانس دے دیا اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، باقاعدہ سودا ہو جائے گا. تو یوں دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دے اس کو تو وہ صحیح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کسی کو جو ہے وہ ایڈوانس دیا اور اتنا عرصہ وہ ہمارے پاس کام کرے گا، تو بغیر اجرت کے کام کرے گا، یا یہ ہے کہ اس جو ہے وہ جو اس کو ایڈوانس دیا ہے اس کی وجہ سے اس سے کچھ اجرت کم کی جائے گی اس کے عوض میں، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے. یہ جو اصول حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا ہے یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، تو قرض کے اوپر جو بھی نفع لیا جائے گا وہ سود ہی ہوگا. تو اس کی کئی مثالیں بھی عرض کی تھیں کہ کسی سے جو ہے وہ قرض لیا اور بدلے کے اندر اس کو اپنی موٹر سائیکل یا اپنی کار یا اپنی دکان یا اپنا مکان یا اپنا گودام استعمال کے لیے دے دیا، جتنا عرصہ میں تمہاری رقم استعمال کروں گا اتنا عرصہ تم میری یہ چیز استعمال کر لینا، تو یہ خالصتاً سود ہے، یہ حرام. تو جو صورت پوچھی گئی ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کہ کسی کو 10,000 روپے ایڈوانس دیا اور اتنا عرصہ وہ ہمارے پاس کام کرے گا، جب وہ ہماری رقم واپس کر دے گا تو اس کے بعد اس کی کام سے چھٹی ہو جائے گی. تو یہ بھی قرض کے اوپر نفع لینے والی صورت ہے اور یہ بھی سود اور حرام ہے.
حضرت ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ کوئی چیز جیسے بیچ دی اس میں بعد میں ایک عیب نکلا ہے تو اسے واپس کرنا ضروری ہے. اب میرا کام آٹو اسپیئر پارٹ کا ہے, اس میں بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں امپورٹڈ ہوتے ہیں جیسے پوائنٹ پلک اور الیکٹرانک آئٹم, ان کا یہ ہوتا ہے کہ امپورٹر اس کو واپسی نہیں کرتا اور ہم واپسی کرتے بھی نہیں. سپلائر جو ریٹیل دکاندار کو دے دیتا ہے نا اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ اس کی پیکنگ سیل کھل گئی, اب چاہے خراب نکلے صحیح نکلے یا آپ کی, اب اس صورت میں کیا حکم؟
یہ خالصتاً وہی صورت ہے جو حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی ہے, یعنی اس سے ملتی جلتی صورت ہے, اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ یہ زمانے جاہلیت کے اندر جو صورتیں رائج تھیں اور جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع فرمایا تھا, یہ ان صورتوں میں داخل ہے. کہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ وہ جو جیسے کپڑا رکھا ہوا ہے بے ملامسہ اور بے منابضہ, تو بے ملامسہ کا مطلب یہ تھا کہ کپڑے کو چھو لیا تو اب وہ بس سودا ہو گیا, اب اس میں کوئی عیب نکلے کچھ بھی ہو خرید بیچنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اور منابضہ کے اندر کہ وہ کینکری پھینکی یا وہ سامان پھینک دیا تو اس کا سودا ہو گیا, اب کسی قسم کا عیب نکلے تو اس کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جو صورت الیکٹرانکس کی ہے, یہ خاص طور پہ موبائلوں کے اندر تو ہماری اپنی چشمدید صورت ہے, یہ اسی زمانہ جاہلیت والی صورت کی ترقی یافتہ صورت ہے. کیونکہ ڈبے کو اوپر سے آپ دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتے کہ اندر کی چیز کے اندر کیا ہے, اندر والے موبائل میں یا اندر والی چیز کے اندر سینکڑوں قسم کے فالٹ ہو سکتے ہیں. لیکن وہی کہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈبا لے کے کھول لیا وہاں پر یہ تھا کہ آپ نے جیسے اس کو چھو لیا اس کی بے ہو گئی, اب اس کے اندر عیب نکلے یا کچھ بھی نکلے اب اس کو واپسی کا اختیار نہیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نے ڈبا کھول لیا اب اس کے بعد آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. تو یہ تقریباً وہی صورت ہے جس سے صراحت کے ساتھ منع کیا گیا. تو یہ شریعت نے جو حق خریدار کو دیا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا, خواہ جس سے ہم نے لیا جس سے ہم نے امپورٹ کیا ہے وہ ہم سے واپس لے یا نہ لے. اس سے ہم نے خریدا اس کا معاملہ ہمارے ساتھ تھا, آگے ہم جس کو بیچ رہے ہیں اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے, تو اس کو جو اختیار ہے وہ اس اختیار کی بنا پہ اس کو واپس کرنے کا حق رکھتا ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیکنگ والی چیز ہے اس کے اندر صرف جو عیب کا اختیار ہے یہی نہیں ہے بلکہ دیکھنے کا اختیار بھی باقی ہے. کہ ڈبے کو اوپر سے دیکھ لینا یہ شے کو دیکھنا ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا, کہ اوپر جو ہے صرف ایک تصویر بنی ہوئی ہے اور تصویر کا دیکھ لینا یہ اصل شے کو دیکھنے کے برابر نہیں ہوتا. تصویر چھوٹی سی, اندر جو ہے وہ شے بہت بڑی ہے. تصویر کے سائز سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے وہ حجم کے اندر ہے, کھولنے کے بعد پتا چلا چھوٹے حجم کے اندر ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ خیار عیب اس کو حاصل ہوگا اور خیار رویت بھی اس کو حاصل ہوگا. تو بہرحال یہ کہ جس سے ہم خریدتے ہیں وہ ہم سے واپس نہیں لیتا, اس کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عیب نکل آیا تو کیا ہوگا, یہ اس کا معاملہ ہے. تو یہ یوں ہے کہ یہ بیس ہی بگڑی ہوئی ہے اس کی, تو اس وجہ سے ہم بہرحال آگے کسی کا حق مار نہیں سکتے. جو ہم سے خریدے گا اس کو اختیار ہوگا کہ اگر عیب نکلا تو وہ واپس کر سکتا ہے.
آپ کو جتنی بیچنے کی فکر ہے نا, آپ کو بیچنے والے کو بھی اتنی ہی اپنا مال بیچنے کی فکر ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اصل میں ہم اپنے ڈر و خوف کو اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اپنے ڈر و خوف کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا. اگر یہ جو ہم نے شرعی اصول سیکھے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کا ذہن بن جائے نا کہ میں نہیں لوں گا, یہ شرعی صورت ہے اسی صورت پہ لوں گا, آہستہ آہستہ تو لوگوں کو اس کے متعلق علم و معلومات حاصل ہوگی, نو ہوگی کہ یہ نہیں لیا جا رہا, یہ نہیں لیا. آپ دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی نہیں لیتے, اور مارکیٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں لیا جاتا جب تک کہ یہ چیز نہیں ہوگی, کیونکہ گاہک کی ڈیمانڈ پر دکاندار کو چلنا پڑتا ہے. اگر گاہک کی یہ ڈیمانڈ ہو جائے کہ کھولوں گا دیکھوں گا سمجھ میں آئے گا تب لوں گا, دکاندار آگے اسی کمینڈمنٹ پر سامان خریدے گا. جب دکاندار کو پتا ہے کہ میرا سامان یوں بک ہی جائے گا, اور اگلا لے جانے والا بلکہ بیچارے کے سر پر, کیونکہ جو بیسک کنزیومر ہے نا لاس پھر اسی کو ہے. ہمیں پریکٹس اپنی تبدیل کرنی پڑے گی. دیکھیں گے بھائی, خیار شرط اور خیار عیب, خیار رویت, یہ شریعت نے ہم کو دیا ہے اور ہم اپنا یہ حق باقی رکھیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ہم کو شریعت نے دیا ہے,
اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق باقی رکھیں گے، دیکھیں گے اور جو ہم کو یہاں سکھایا گیا اسی پر عمل کریں گے۔ وہی نیت کر لیجئے کہ جہاں بھی رہیں گے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں گے، ہر فرد کو اس مدنی تحریک سے وابستہ کرنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل۔ فیضان زکات یہ کتاب اور چندے کے بارے میں سوال جواب، یہ دو کتابیں خرید کر مارکیٹ میں تقسیم کرنے کی نیت کر لیں۔ یہ اس بالخصوص فیضان زکات میں نے اس کو دیکھا، اسے لینے اور بانٹنے کی ضرورت ہے۔ تو کم از کم 22 کتابوں کا ہدف لے لیں، 12 یا 22 لیں گے انشاءاللہ۔
غم مال سے بچانا مدنی مدینے